لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعتيك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواصل لبيك إله الحق لبيك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا توسر وتمن بالخير. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذو الجلال والإكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. کیا حال ہے آپ سب کا؟ جی کیسا لگ رہا ہے آج ایک نیا دن نئی فیلنگز کے ساتھ؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور دن دے دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام پاک کے ساتھ جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. بالکل خیریت سے آپ کی دعائیں ہیں. بہت اچھا لگ رہا ہے اس قرآن کے ساتھ. کل کی جو آیات چل رہی تھی ابھی دوبارہ سے ریکیپ ہو رہا تھا تو بہت اچھا لگ رہا تھا. انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ آپ کی اٹینڈنس ہے, اٹینڈنس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی لائیو تجوید ہوگی. اس کے لیے پلیز آپ ریڈی رہیے گا. کیا آپ پریکٹس کرتے رہتے ہیں؟ جو سسٹر عائشہ آپ کو کروا رہی ہیں, کیا آپ پریکٹس کر رہے ہیں؟ جی الحمدللہ صحیح. جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا اتنا زیادہ جو ہے تجویز اچھی ہوگی. ٹھیک ہے جی. ابھی آپ کی اٹینڈنس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. عائشہ ترابی, کیرن اوان, عائشہ خالد, مہدوین حرم, مہا اظہر, سعدی اصلاح الدین, یاسمین بانو, رضوانہ قمر, فریدہ خان, فوزیہ عزیز, یاسمین محمد, رئیس مصور, عالیہ قریشی, فاطمہ محمدی, نگت سوال, وحیدہ گگرو, دلشاد پٹھان, عالیہ اختر, نشاد کوثر, نائلہ کیانی, نازیہ ہانم, فرح ناز, ثنا افرین, فرزانہ سلوت, شاہینہ سریا, روحی زبان, لیدا ذاکرہ نصیب, صبا فاطمہ مقبول, جویریہ قادری, اسرا فاطمہ, امیرہ فاطمہ, اسما فاطمہ, نمیرہ قدویائی, میرج فاطمہ, بشرا صدیقی, سائرہ آزاد, غزالہ رشید, سوری نعیمہ خالد, ماریا اختر, سنبل جمال, شبینہ مسرت, کاشفہ انجم, فاطمہ زہرا, سیدہ آسما شاہ, محم ریاض, روبینہ اقبال, سیدہ احمد, سمیرہ محمود, سائمہ اظہر, نور العین آفتاب, عدیل رضوان, عبیرہ شراط, عظمہ جمیل, کیسرا چودھری, شیما ہارون, نشاط احمد, ماریا شگفتہ, تمکینہ تافیم, مسز شیما ہارون, شائستہ انور, نشا فاطمہ, ہادیہ ولی, صبا ابراز آکر, رابعہ فاروق, سعیدہ احمد, زینب بیگم, سمیرہ خاتون, شارون صفتر, عائشہ تسنیم, افشاں قریشی, سمیہ پٹیل, سعیدہ روبینہ جمیل, مومنہ انجم, صباحت افرین, رومانہ ندیم, شیما حسن, حفصہ احمد, کوثر چیما, خوشیہ خان, صبا سعیدہ, طیبہ تحسین, عظمہ سحر, رومانہ انور, شاداب صبا, صالحہ شیخ, عفت سعیدہ, زوبیہ کوثر, ثانیہ شہباز, سمیرہ فاطمہ, دینش سجاد, سعدیہ دافیدار, ہینا فرحج, حفصہ خاتون, امرین شیخ, آصفہ ذوالفقار, افشا انصاری, غزالہ انجم, سالیہ سوری شہلا تبسم, نصرت ملک, ماجوین خان, تسنیم, فاطمہ, امبر عمر. جی ماشاءاللہ کافی لمبی لسٹ ہے. صحیح جی. سسٹر عائشہ اگر آپ کلاس میں موجود ہیں تو پلیز ہینڈ ریز کریں. جی لاسٹ ویک. ہاں جی ٹھیک ہے، ابھی سے شائشہ آ گئی ہیں. ٹھیک ہے ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں آج اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں ان سے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربنا زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف ہیں آپ لوگ سب؟ جی الحمد للہ. کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ ماشاء اللہ بڑے فریش ہیں الحمد للہ. جی تو اللہ تعالیٰ کا شکر. اور یہ پھول دیکھ کے تو ماشاء اللہ اور بھی زیادہ انسان ایک فریشنس کا احساس ہوتا ہے، خوشبو اور ایک بیوٹی. الحمد للہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں دی ہیں ان کے ذریعے ہماری زندگی ہمیشہ اتنی عافیت میں رہے اور ہمیشہ خوبصورتی ہماری زندگی میں رہے. آمین یا رب العالمین. ہم فریش بھی رہیں. اور ظاہر ہے کہ بہترین چیز جو ہم سب کی زندگی میں، یعنی کہ ہم سب کو اتنے سے زندہ رکھتی ہے، وہ ہمارا دین، ہمارا قرآن، ہمارا اسلام. الحمد للہ اللہ تعالیٰ اس نعمت سے کبھی بھی ہمیں محروم نہ کرے. آمین یا رب العالمین. سو انشاءاللہ اپنے تجوید کے لیسن کو اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب تک ہم نے مخارج پڑھ لیے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ لاسٹ کلاس میں ہم نے مخارج کا چیپٹر جو ہے وہ کمپلیٹ کیا تھا. ٹھیک، اور آپ لوگوں نے اس کو ریوائز بھی کیا ہوگا. اور جیسے لاسٹ ٹائم آپ کو یہ کہا تھا کہ مخارج پہلی دفعہ میں صرف ایک آدھ دفعہ پڑھ لینے سے آپ کو یاد نہیں ہوں گے، جب تک کہ آپ اس کو بار بار ریوائز نہ کریں اور اس کی پریکٹس کرتے ہوئے یہ نہ پن پوائنٹ کرتے تھے اچھا یہ لیٹر ہے تو میں یہاں سے اس کو ادا کر رہی ہوں. رائٹ. اچھا کتنے لوگوں کو مخارج یاد ہو گئے ہیں؟ کہ جیسے اگر آپ سے بھی فوراً پوچھا جائے نون کہاں سے ادا ہوتا ہے تو آپ کو فوراً آپ کے ٹپر ہو کہ ہاں یہاں سے ادا ہوتا ہے. اگر آپ سے پوچھا جائے فا کہاں سے یا ریسپیکٹڈلی اینی لیٹر، کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ ون لکھیں، اور جن کو نہیں یاد وہ ٹو ٹائپ کریں. اور اس میں کوئی ہچکچاہٹ کی بات نہیں ہے، ہم سب سیکھنے آئے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ کچھ چیزیں یا کچھ طریقے ایسے ہوتے ہیں جن سے ہماری سیکھنے میں افیکٹونیس آتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کا مطلب ابھی آپ لوگوں کو بالکل ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے. رائٹ. تھوڑا سا اس چیز کے اوپر فوکس کیجیے. شروع میں مشکل لگتا ہے، نو ڈاؤٹ. میں نے شاید آپ لوگوں سے پہلے شیئر کیا ہو کہ جب میں نے پہلی دفعہ مخارج پڑھے تھے، پہلی دفعہ جب شاید اس سے پہلے مجھے اتنا پتا بھی نہیں تھا کہ مخارج بھی کوئی چیز ہوتا ہے، تو میں نے فرسٹ ٹائم جب پڑھے تھے تو مجھے اتنا مشکل لگتے تھے. میں کوشش کرتی تھی کہ میں کوئی آنسر نہ کروں بالکل اسٹارٹنگ میں، لیکن پھر آہستہ آہستہ مجھے یہ چیز احساس ہوئی کہ اگر میں آنسر نہیں کروں گی تو میں سیکھوں گی کیسے؟ اگر میں اس کو بار بار ریوائز نہیں کروں گی تو مجھے یاد کیسے رہیں گے؟ اینڈ دین پھر یہ ہوا کہ پھر میں نے اس کو بار بار ریوائز بھی کیا. اور آپ دیکھیں کہ مطلب میرا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ میں اکیلے میں بیٹھ کے اس طریقے سے ان کو ریوائز لیتی جیسے میں کسی کو سکھا رہی ہوں. اور اگر میں اکیلے نہ بھی کروں تو میں کسی اور کو اپنے ساتھ اپنے گھر میں کسی کو پکڑ لیتی تھی اور ان کو بتاتی تھی اچھا آپ کو پتا ہے یہ لیٹر ایسے یہ لیٹر ایسے. ان کو کوئی شوق ہو نہ ہو بس میں بولوں گی، تو اس سے میرا حافظہ بہتر ہوتا. تو آپ بھی ضرور کریں کہ کسی کو سکھائیں، ناٹ نیسسریلی کسی کلاس میں اگر آپ کر رہے ہیں یا کچھ بھی ایک سرکل میں، ویسے ہی اس کو ریوائز کرنے کے لیے اس طریقے سے پریکٹس کریں. رائٹ. آپ سب میرے ساتھ ہیں؟ یس. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ، کیونکہ مخارج بالکل بنیاد ہے. اگر یہ بنیاد اگر اسٹرانگ نہیں ہوگی تو پھر آگے کے رولنگز بھی بڑے گڑمڑ ہو جائیں گے اور آپ کو صحیح طرح سے یاد نہیں رہیں گے. ٹھیک ہے، تو چلیں الحمدللہ اس ریمائنڈر کے ساتھ میں ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ نیکسٹ ٹائم جب میں آپ سے پوچھوں تو کم از کم آپ یہ کہیں کہ ہاں جی ہم نے اس کو یاد کرنا شروع کر دیا یا وی آر ریلی ٹرائنگ وی ہیو امپروڈ سم تھنگ لائک دیٹ ان شاء اللہ. ٹھیک ہے، آج ہم ایک نیا ٹاپک اسٹارٹ کریں گے جو کہ مخارج کے بعد، اور اس کا نام ہے قلقلہ. آپ کو اس کا نوٹ سینڈ کر دیا، میں نے ابھی سینڈ کیا ہے 10 منٹس پہلے، تو اس لیے اگر آپ چاہیں تو اپنی ای میل میں چیک کر کے اس کو اوپن کر لیں. ادروائز ان شاء اللہ سنتے جائیے لیسن، نوٹس لیتے رہیں ساتھ ساتھ، ان شاء اللہ اٹ ول بی مور بیٹر. چلیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ قل قلا، قل قاف لام، قاف لام اور ہا. ٹھیک ہے، قل قلا، قل قلا کس کو کہتے ہیں؟ قلقلہ کا لفظی میننگ ہے حرکت کا. ٹھیک ہے، حرکت کرنا. رائٹ. اور جیسے حرکت سے مراد کہ ایک ڈسٹربنس ہونا. رائٹ، ایک ڈسٹربنس ہونا. اور جیسے کہ عرب لوگ اپنی زبان میں اگر کوئی دیگچی آگ پر رکھی ہوئی ہو اور آگ سے جب اس کے اندر کی چیز ابلنا شروع ہو جائے اور وہ دیگچی جو ہے اسٹوو پر ہلنا شروع کر دے اس کی بوائلنگ کی وجہ سے, تو وہ اس ورڈ کو استعمال کرتے تھے یقلقلت. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے وہ اس لفظ کو استعمال کر کے اور حرکت دینے کا میننگ دیتے تھے. تو لہٰذا قلقلہ کا لفظی میننگ ہے حرکت دینا. اور تجوید میں اگر ہم دیکھیں تو قلقلہ کہتے ہیں کہ آواز کا پلٹنا, آواز کا پلٹنا, آواز کا باؤنس بیک ہونا. اور اس کو کس طریقے سے کریں گے انشاءاللہ یہ ہم آگے دیکھیں گے. اس کے حروف پانچ ہیں اور اس کا مرکب ہوتا ہے قطب جد, قوف تو با جیم دال, قوف تو با جیم دال. یہ پانچوں حروف بہت مضبوط حرف ہیں. آپ نے جب پیچھے مخارج پڑھے تو میں آپ کو ساتھ ساتھ مینشن کرتی جا رہی تھی کہ یہ لیٹر مضبوط ہے, یہ بہت اسٹرانگ ہے. سو لائک وائز یہ پانچوں حروف بہت اسٹرانگ لیٹرز میں سے ہیں اور ان کی آواز اپنے مخرج میں بڑی زور سے اسٹاپ بھی کرتی ہے. یعنی ایک اسٹرینتھ آپ کی, اور مضبوطی اور اسٹرینتھ سے مراد یہ ہے کہ جب آپ ان کو ادا کرتے ہیں تو آپ کا مخرج اچھی طرح لگتا ہے. جیسے آپ دیکھیں وہ جو ایک ٹائم ہے کہ جس میں آپ کے دو حصے منہ کے آپس میں مل رہے ہیں تو وہ بہت مضبوطی سے ملتا ہے, اسٹرانگلی اسٹک کر جاتا ہے دوسرے کے ساتھ. آپ لوگ میرے ساتھ اس کو کر کے دیکھیں اور مجھے بتائیں, اور پھر مجھے بتائیں کہ کیا آپ کا بھی لیٹر اتنی اسٹرینتھ کے ساتھ میں آ رہا ہے. بہت اسٹرانگ لیٹر ہے. اس طرح سے قابل ہے آپ کو آپ کی زبان کی نوک اوپر کے سامنے دو دانتوں کی گم لائن پر لگتی ہے. اب او اب با کو دیکھیں, اب لپس میٹ کریں گے اور پھر بہت اچھے سے میٹ کریں گے. اسی طرح جیم بھی اج اج اج. اس طرح سے دال اد اد. دیئر از اے اسٹرینتھ ان دیم. ٹھیک, اب اتنی مضبوطی میں کیا ہوتا ہے, آپ دیکھیں کہ کوئی ہیوی چیز جیسے کہ اگر ہیوی بال ہو تو کیا ہوتا ہے, اگر آپ اس کو زور سے دیوار پہ دیکھے مارتے ہیں تو وہ باؤنس بیک کرتی ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی ہلکی چیز فار ایگزامپل آپ ایک روئی کا گولا لے لیں اور اس کو آپ دیوار پر ماریں گے تو کیا ہوگا, کیا وہ پلٹ کے واپس آتی ہے؟ جی کیا وہ پلٹ کے واپس آپ کو آئے گی؟ یس, کاٹن بال آپ کے پاس واپس نہیں آئے گی کیونکہ وہ بہت سافٹ ہے. رائٹ, اسی طرح سے سمجھیں کہ یہ لیٹرز جو کہ اتنے اسٹرانگ ہیں کہ جب یہ وہاں لگتے ہیں اپنے مخرج پر تو یہ واپس باؤنس بیک کر کے ان کی آواز آتی ہے. رائٹ, تو اب کس طریقے سے ہم ان کی آواز نکال سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ جب بھی آپ لیٹر جب بھی آپ اپنے مخرج دو جو حصے آپ کے منہ کے استعمال ہو رہے ہیں مخرج کے لیے ان کو آپس میں لگائیں گے اور صرف ان دونوں کو لگا کر اچھی طریقے سے چھوڑ دیں اور آپ کی آواز کنٹینیو رہتی ہے اتنے دوران میں, لگانے اور چھوڑنے کے دوران میں آپ کی آواز کنٹینیو رہتی ہے, جاری رہتی ہے. ٹھیک ہے, اسٹاپ نہیں کر جاتی. جیسے عام لیٹرز میں آپ دیکھیں مثال کے طور پہ ہم لیتے ہیں میم, تو ہم کیا کہتے ہیں, آپ اس وقت اپنے ہونٹوں کو چھوڑیں میم کے لیے کہ جب آپ اپنی آواز روک چکے ہوں. ٹھیک ہے, آپ کی آواز رک گئی ہو. اگریڈ, کیونکہ کیا ہوگا کہ اگر آپ میم کے مخرج کو چھوڑیں گے تو وہی بات ہے کہ ام م م ایسی آواز اکثر مسٹیک ہوتی ہے نا کہ لوگوں کی نون اور لام دونوں پر آواز پلٹنا شروع ہو جاتی ہے. مین نہ ہو مین نہ ہو, کیا وجہ کہ وہ نون کا مخرج چھوڑ دے تو ان کی آواز جاری ہوتی ہے. تو اس سے ہمیں نارمل لیٹر سے بچنا ہے. لیکن یہ چیز ہم حروف القلقلہ میں کرتے ہیں کہ ہماری آواز رہتی ہے اور ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم اس لیٹر کے مخرج کو لگا کر چھوڑ دیتے ہیں. یہ میں آپ کو صرف انڈرسٹینڈنگ کے لیے ساری ڈیٹیل دے رہی ہوں. ٹھیک ہے, آپ قل یاد رہے کہ قلقلہ کی آواز زبر سے نہیں ملنی چاہیے. جیسے میں کہوں آپ ایسی آواز نہیں ہونی چاہیے, آپ ایسی آواز نہیں ہونی چاہیے. صرف آپ نے اپنے مخرج کو ٹچ کر کے لیو کرنا ہے, نتھنگ ایلس. منہ کا کوئی حصہ اس میں کوئی انوالومنٹ نہیں رکھتا. ٹھیک ہے, قلقلہ ساکن لیٹرز پر ہوتا ہے. جی, قلقلہ ساکن لیٹرز پر ہی ہوتا ہے, ساکن حالت میں ہوتا ہے. دیر از اے ڈفرنس آف اوپینئن وتھ دس ریگارڈ. اب میں یہ سوچتی ہوں کبھی کبھی کہ جو سبحان اللہ کی ڈفرنٹ اسکالرز نے اتنی محنت کری ہے ان تمام چیزوں کو گیدر کرنے میں, تو جنرلی یہی بتایا جاتا ہے کہ یہ ساکن حالت میں ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو صرف دونوں ویوز دیتی ہوں, اس سے ہماری, میں سمجھتی ہوں کہ ادائیگی پر اتنا اثر نہیں پڑتا ہے اس ڈفرنس سے. ڈفرنس کیا ہے کہ کچھ ٹیچرز یہ بتاتے ہیں کہ کلکلر صرف ساکن لیٹرز پر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اپنی لاجک دیتے ہیں بالکل کہ صرف ساکن لیٹر پہ ہوتا ہے آپ جب ساکن ہوگا. کچھ ٹیچرز یہ بتاتے ہیں کہ کلکلا ہر حال میں رہتا ہے, ہر حال میں رہتا ہے, کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کلکلا, اب میں جو بات کرنی چاہ رہی ہوں آپ کو سمجھ آئے تو لیجیے, ادروائز نو اٹس ناٹ ویری امپورٹنٹ کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے. نا کلکلا جو ہے وہ لازم صفات میں سے ہے کسی بھی لیٹر کی, یہ جو فائیو لیٹرز ہیں ان کی لازم صفت ہے کہ یہ اس کو کبھی چھوڑتی نہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ حرکت کی اس میں بھی ہوتا ہے لیکن حرکت کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے تو پتہ نہیں چلتا, سنائی نہیں دیا جاتا. ٹھیک ہے, بات کلیئر آپ کو؟ تو اب ہمیں اس ڈفرنس سے کوئی ہماری ادائیگی پہ اثر نہیں پڑتا کیونکہ ہماری اصل آواز کلکلا کی کھل کر ساکن لیٹر پر بھی آتی ہے. ٹھیک ہے, تو ساکن لیٹر پر کلیئر آتی ہے, اس پہ ہمیں زیادہ فوکس کرنا ہے, دیٹس اٹ. رائٹ, تو اس میں آپ دیکھیں کہ جب آپ ساکن لیٹر ہوگا تو اس پہ آپ کلکلا کی آواز کے باؤنس بیک کریں گے. ٹھیک ہے, اب ہوتا یہ ایسا کیوں کیا, یعنی کیوں ان فائیو لیٹرز پر ہم کلکلا کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب زبان میں جب وہ عربی جو زبان تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر, یہ فائیو لیٹرز بڑی مشکل سے ادا ہوتے تھے. اگر ہم کلکلا نہ کریں تو ان کی آواز واضح نہیں ہوگی. ان کی آواز کو کلیئر کرنے کے لیے کلکلا انٹروڈیوس کیا عربی زبان کے اندر عربوں نے. ٹھیک ہے, آج کے دور میں اگر آپ عربی زبان سنتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی کلکلا کے ساتھ عربی زبان بولتا ہوا نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, جیسے وہ کہیں کہ ادخل ادخل, قرآن میں کہتے ہیں تو ادخل کہتے ہیں, اور اگر ہم عربی زبان میں کہیں کہ ادخل تو وہ ادخل کہتے ہیں, اس طریقے سے کہتے ہیں. تو نا یہ ایک ماڈیفیکیشن ہو گئی عربی زبان کی اس وقت سے اب تک, لیکن اصل جو کلاسیکل عربک زبان تھی اس کے اندر کلکلا موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ان کی عربی زبان کے اندر. تو یہ ایکچولی ہماری زبان کی آسانی کے لیے ہی انکلوڈ کرایا گیا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہماری آسانی کے لیے انکلوڈ کرایا گیا ہے. وچ اوپینین از رائٹ, یہ میں آپ کو کہی تھی نا کہ ہم کسی کو بھی رائٹ اس طریقے سے نہیں کہہ سکتے, یہ میں اپنے لیے چوز کرتی ہوں, لیکن اسٹل ٹیچرز کچھ ٹیچرز یہی کہتے ہیں. ظاہر ہے میں نے ڈفرنٹ ٹیچرز سے اگر پڑھا ہے تو میرے کچھ ٹیچرز نے یہ سکھایا ہے کہ کلکلا ساکن حالت میں ہوتا ہے, صرف کچھ ٹیچرز نے یہ سکھایا ہے کہ کلکلا جو ہے وہ ہر حال میں رہتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ ایک ڈفرنس آف اوپینین ہے. میں نے آپ کو یہ کہا نا کہ ہم ہر کسی کے اوپینین کا ایک احترام رکھ سکتے ہیں, اور اس چیز کا اتنا کوئی ایشو ہماری ادائیگی میں نہیں آ رہا ہے. تو ہم یہ اس پہ تو سب کو پتا ہے کہ ہاں ساکن لیٹر پہ بڑی کھل کے اس کی آواز آتی ہے, دیٹس انف فار اس, رائٹ. ٹھیک, سو الحمدللہ. اب آپ دیکھیں کہ میں اگر کلکلا کے بغیر قاف تا با جیم دال کو ادا کرنا چاہوں تو کیا ہوگا, اس کی آواز واضح نہیں ہوگی. مثال کے طور پہ کیسے, آپ بھی کریں میرے ساتھ, قاف کا مفر زبان کی جڑ سافٹ پیلٹ پہ لگائیے. آپ Now, can you figure out کہ یہ کون سا لیٹر تھا؟ تو یہ آواز صرف تبھی واضح ہوگی جب ہم اس آواز کو وہاں سے باہر نکلنے کی جگہ دے دیں گے. ٹھیک ہے, ایپل 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 ایپل. لائک وائز ہمیں پتا چلتا چاہیے قاف تھا. با کو دیکھیں, اب اب اب. سو آپ میرے ساتھ ساتھ ہیں, آپ کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ جی, اب کیونکہ قرآن کا جو ترتیل کے ساتھ پڑھنے والی بات ہے وہ یہی ہے نا کہ ہر حرف کلیئر ہو. اب عربی زبان میں کلیئرٹی کی اتنی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم اپنی اردو زبان میں جب بات کرتے ہیں, آپ دیکھیں کہ قاف اور کاف ہم کینچی نہیں بولتے. نارملی جو زیادہ تر لوگ بولتے ہیں وہ کینچی بول دیتے ہیں, بس کینچی. دے ڈونٹ جس گو آن کہ اب کینچی دے دیں آپ, یا اینک ہوتی ہے تو اینک بول دیتے ہیں, اینک تو نہیں بولتا کوئی بھی. تو لائک وائز یہ ڈفرنس ہے, لیکن ہاں قرآن کے اندر ہمیں اس چیز کا بہت دھیان رکھنا ہے. تو الفا لفظ لیٹر کی کلیئرٹی از ویری امپورٹنٹ, جس کی وجہ سے کلکلا اس کو واضح کرتا ہے. اس طرح سے تو کو دیکھیں, اپ وائس از جسٹ اسٹاپڈ, اپ تو یہ آواز اس کو واضح کرتی ہے کہ اچھا یہ تو تھا. اب اب یہ کون سا لیٹر ہے بتا سکتے ہیں آپ؟ اب جو میں کہہ رہی ہوں وہ کیا ہے؟ اب کین یو ڈو؟ نہیں, اب میں جیم کہہ رہی تھی. اج اج اج, آپ دیکھیں وہی بات کہ کلیئر نہیں تھا. اج اد 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 اد, دل. سو لائک وائز پانچوں کو ایک ساتھ میں اگر کہہ کے دیکھوں, آپ کو آپ کو اب اد اد, ٹھیک ہے, آپ کو اب اج اد. لائک وائز ہم کلکلا کرتے ہیں, ٹھیک. سب کو یہاں تک بات واضح ہے؟ ٹھیک ہے, الحمدللہ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹائپس آف کلکلا, ٹھیک ہے, کلکلا کی اقسام ہوتی ہے. اب یہ ٹائپس کوئی اتنی وہ نہیں ہے کہ کمپلیکیٹڈ آپ کہیں اتنی ڈیٹیل کلکلا کے بارے میں. یہ سب آپ کو آپ کہہ لیں کہ مزید کلیئرٹی دیتی ہے ہمارے ذہن میں کہ آخر کلکلا ہے کیا نا. تب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹائپس آف کلکلا میں کیا, کہ ایک کلکلا الصغرا, ایک الکلکلا الکبرا. الصغرا کیا ہے کہ جب حرف کلکلا لفظ کے بیچ میں آئے یا پھر آخر میں, اور لیکن وقف نہیں کیا جا رہا اس کے اوپر, تو یہ الکلکلا الصغرا, یعنی کہ یہ چھوٹی کیٹیگری, ہلکی کیٹیگری کا کلکلا ہے, ٹھیک ہے. آپ جیسے فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں نطعم نطعم, تو یہ تو ساکنہ بیچ میں آیا ہے, نطعم نطعم. لائک وائز کلکلا تھوڑا سا بالکل واضح اس میں آپ کہہ لیں کہ بالکل کلیئر آواز میں نہیں, لیکن موجود ہے, مگر زیادہ کلیئرٹی دوسری ٹائپ میں ہے, ٹھیک ہے, مگر اسٹل اس کی آواز ہونی چاہیے, نو تو آئم نو تو آئم. لائک وائز دوسرا جو ٹائپ ہے وہ الکلکلا الکبرا, کبرا کبھی بڑے ہونے سے, یعنی کہ زیادہ اسٹرانگ والا ہے, یہ زیادہ بڑی اس کی افیکٹونیس ہے. تو یہ تب ہوتا ہے کہ جب حرف کلکلا لفظ کے آخر میں آئے اور اس کے اوپر وقف کیا جا رہا ہو, ٹھیک ہے, جب آخر میں ہو اور وقف کیا جا رہا ہو, ٹھیک. اور اس میں پھر یہ شد والا بھی آ جاتا ہے کہ اگر لیٹر شد کے ساتھ میں آ رہا ہے, تو جیسے شد شد سے مراد میرا یہ کہ شد یا ساکن دونوں میں سے کوئی بھی ہو اور اس کے اوپر ہم وقف کر رہے ہوں, ٹھیک ہے. حق 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 لائک وائز, کیونکہ یہاں آپ دیکھیں کہ آواز کو زیادہ وقت مل گیا کیونکہ یہ لاسٹ لیٹر تھا, ٹھیک ہے. اٹ از جسٹ ان انڈرسٹینڈنگ, یہ بات میں نے کہی کہ زیادہ وقت مل گیا, یہ صرف انڈرسٹینڈنگ کے لیے ایک لاجک ہمیں جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے, ٹھیک ہے. حق حق. اب یہاں دیکھیں کہ اصل میں تو قاف دو ہیں, ایک قاف ساکن پہلے ہے اور پھر دوسرا قاف جو ہے وہ متحرک ہے, لیکن سکون دینے کی وجہ سے وہ متحرک والا بھی ساکن ہو گیا, ٹھیک ہے. تو یہ چیز یاد رکھیں کہ جب اس طرح شد کے ساتھ آئے گا تو ہم کلکلا پہلے والے اس کے اوپر نہیں ظاہر کرتے, وہ مل جاتا ہے دوسرے لیٹر کے ساتھ میں اچھی طریقے سے, ٹھیک ہے. حق حق اس طریقے سے ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. یہاں تک بھی امید ہے کہ بات کلیئر ہے آپ سب لوگوں کے لیے. یس الحمدللہ. آخری کچھ پوائنٹس ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے حرف کلکلا حرکت کے ساتھ ہو تو کلکلا بالکل نہیں محسوس ہوتا, مگر ہوتا ہے, یہ چیز ہم نے پہلے دیکھ لی. اور حرف کلکلا ساکن ہو لیکن اگلے حرف سے مل رہا ہو تو کلکلا محسوس نہیں ہوتا, یعنی کہ ہم اس کو ادا نہیں کریں گے اس طریقے سے کلیئرلی, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل یہ ورڈ آتا ہے بس جب تا, اس میں کیا ہو رہا ہے کہ تو ساکن ہے مگر یہ اگلے لیٹر کے ساتھ مل جاتا ہے, ٹھیک ہے, یہ اگلے لیٹر کے ساتھ مل جاتا ہے. آپ ایسے نہیں ادا کریں گے کہ بس جب تو ہوتا بس جا تو ہوتا ہے, ایسے نہیں کریں گے, بلکہ کیا کریں گے, تو ول بی کمپلیٹلی مرج ان ٹو تا, بس تا بس تا, پہلے تو کی آواز نکالیں گے مگر کلکلا نہیں کریں گے, اور پھر تا کو اس کے ساتھ تا کی آواز اس سے کنیکٹ کر دیں گے, بس تا بس تا. لائک وائز چیئر, یہ بھی ایک جب آپ بالکل بنیادی چیزیں پڑھ لیں گے تو پھر آپ آگے پڑھیں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے, کہ یہ طوط آ کے اندر کیوں مل جاتا ہے, اس کی کیا وجہ بنتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں. جی, اور حرف کلکلا ساکن ہو کسی حرف سے نہیں مل رہا ہے تو پھر کلکلا بالکل واضح ہوتا ہے, اقتربا اس طریقے سے اقتربا, یہاں پر کلکلا کلیئرلی کریں گے. تو آئی ہوپ کہ یہاں تک بات سب کو کلیئر ہے. کوئی سوال؟ جی, کوئی کوشچن آپ لوگوں کا؟ جی ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ ایسا کہتے ہیں سورۃ الفلق ہمارے پاس ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو تھوڑا سا ریسائٹیشن میں پریکٹس کریں. اچھا جی. ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ فالو کریں گے اور پھر انشاءاللہ میں نیکسٹ ٹائم کے لیے آپ لوگوں سے اس کی لسننگ کروں گی. چلیں سب اپنے پاس کھول لیں, جن کے پاس کھل گئی ہو آپ ون ٹائپ کریں, مجھے پتا چل جائے گا. اوکے, باقی بھی سب لوگ ریڈی ہیں؟ ٹھیک ہے, الحمد للہ. قلقلا آئی ساؤنڈ از ڈفرنٹ فروم شد ساؤنڈ, کیا مطلب سسٹر؟ یہ کیا مطلب ہے؟ ان شاء اللہ یہ پھر آپ لکھیں, میں اس کو لے چلوں آئی ول آنسر. سورۃ الفلق اور ان شاء اللہ تعوذ کے ساتھ اسٹارٹ کرتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. میک شیور کہ قلقلا کے ساتھ ساتھ اپنے حروف کا بھی دھیان رکھیے, جہاں ہیوی ہے ہیوی رکھیے, جہاں آپ کو نرم آواز سنائی دے رہی ہے آپ وہاں نرم رکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق فلق قاف. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہم وقف کریں, یہ لاسٹ لیٹر ہے. کون سا قلقلا ہوگا؟ قلقلا الکبرى, رائٹ. الفلق من شر ما خلق. من شر ما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد. جی ان شاء اللہ ایک دفعہ پھر سے اس کو میں ریڈ کروں گی, آپ سب لوگ اس کو کیئرفلی آبزرو کریں گے. ٹھیک ہے.
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
رائٹ, تو اب اس کی پریکٹس آپ نے بہت زیادہ کرنی ہے. اس سورہ کے اندر آپ دیکھیں کہ فار ایگزامپل میں تھوڑی سی پوائنٹس بتاؤں گی, آپ انہیں نوٹ ڈاؤن کرنا چاہیں تو نوٹ ڈاؤن کریں تاکہ آپ ان کی پریکٹس کرتے ہی ہان رکھیں. اعوذ, حمزہ, عین کلیئر ہونے چاہیے, اچھی اپنی جگہ ان کی آواز ہو. اعو فائن, اور ایک اسموتھ انداز سے ہوں, جھٹکے کے ساتھ نہ ہو کہ اعوذ اعوذ, ایسا نہ ہو. اعو اعو لائک وائز, کلیئر. and smooth. Phir a'udhu billahi minash shaytani. Minash shin par aap proper clear uski awaaz kare, stress bhi hai shad ki wajah se. Aise shaytani aise nahi, shaytani. اور پھر رو جیم رو کو جیسے آپ نے مخرج میں پڑھا کہ زبر کے ساتھ ہم بھاری پڑھے ہوتے ہیں نا, تو رو جیم اسی طرح آپ بھی اس کو موٹا رکھیں گے. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کا جو اللہ کے جو لفظ میں آخر ہا ہے اس کو کلیئر رکھیں, حمزہ سے ڈفرینٹ رکھیں اور ہا سے بھی ڈفرینٹ رکھیں. بسم اللہ الرحمن نہیں ہونا چاہیے, بسم اللہ الرحمن نہیں ہونا چاہیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لائک وائز اس چیز کو میک شیور کریں. اور رحیم کے ورڈ کے اندر یہ ایک بہت عام مسٹیک ہے کہ یہاں پر ہا کو ایبسنٹ کر دیا جاتا ہے, ہا کی طرح بنا دیا جاتا ہے, اس سے بچنا ہے آپ نے. نیکسٹ ایک سیکنڈ, ٹھیک ہے. اچھا پھر جو آپ کہتے ہیں قل اعوذ, قاف کو آپ بہت کلیئر رکھیں گے, ٹھیک ہے, یعنی اس کے اندر اگر ہیوی آواز ہے تو آپ اس کو بھی ایسی رکھیں گے. قل اعوذ, آپ حمزہ نہ بھاری ہو نہ نارمل, نہ بالکل سافٹ ہو, ٹھیک ہے. اعوذ اعوذ برب الفلق, اینڈ کل کلا تو آپ نے آج پڑھا ہے تو لہٰذا آپ اس کی پریکٹس اچھی رکھیں گے. من شر, اب آپ کو یہ رول نہیں پتا کہ نون پر میں کیا کر رہی ہوں مگر آپ کاپی کریں گے جیسا آپ ریسپشن میں سن رہے تھے. من شر ما خلق, لائک وائز اور پھر اس کے بعد جب آپ کہتے ہیں ومن شر غاسق, غین کا مخرج گاف سے ڈفرینٹ ہو نہ فا کی جیسا ہو, پھر آپ کل کلا کا بھی دھیان رکھیں گے با کے اوپر اس طرح. ومن شر نفاثاتی, یہ جو ان نفاثاتی ورڈ ہے اس میں بھی کافی مسٹیک کرتے ہیں کہ نفاثاتی یا اس کی جو کھڑی زبر ہے اس کو مس کر جاتے ہیں, تو کلیئر رکھیے ان نفاثاتی اور پیچھے ملا کر کریں گے تو شرم نفاثاتی فی العقد. پھر ومن شر حاسد اذا حسد, تو ہا کی آواز کلیئر رکھیں گے, حمزہ کو واضح رکھیں گے, ٹھیک ہے, یہی الف سے ڈفرینٹ رکھیں گے, واضح ہونے سے ملا دیں گے. سو الحمدللہ ہوپ کہ اب آپ لوگوں کو سب بات بھی کلیئر ہے ماشاء اللہ. کی پریکٹسنگ, اور جہاں کل کلا کرتے ہیں جہاں نہیں ہونا چاہیے نہیں, ہم کل کلا لچر پر اگر آپ کل کلا کرتے ہیں تو اس کی پریکٹس کریں تاکہ آپ وہاں پر یہ چیز نہ کریں, ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ والی غلطی اب ان شاء اللہ تعالیٰ ایریڈیکیٹ ہونی چاہیے. آپ پریکٹس کرتے جائیے تو ان شاء اللہ اٹ ول بی فائن, ٹھیک ہے. تو پھر اب یہیں پر ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں, اینڈ نیکسٹ ٹائم ان شاء اللہ میں پھر آپ لوگوں سے لسننگ کروں گی. سورہ کی خوب پریکٹس کر کے آئیے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ سسٹر عائشہ, ماشاء اللہ الحمد للہ بہت زبردست سیشن. جی آپ لوگوں سے ایک اور بھی ریکویسٹ کرنی تھی ایسی ہیں, لیکن ساتھ میں جو ایک تو کچھ پوائنٹس ایسے جو آپ کو بتاتی ہوتی ہیں نا ساتھ میں, تو وہ پلیز ضرور نوٹ ڈاؤن کیا کریں. اس سے آپ کو بہت کافی ساری چیزیں, ہم جو آپ لوگوں کو نوٹس میں یا کچھ ملتا ہے وہ ساری چیزیں آپ اس میں نہیں لکھا ہوتا نا, تو وہ ضرور کائنڈلی آپ ان کو نوٹ کیا کریں, یہ آپ کے فائدے کے لیے ہے, ٹھیک ہے نا. کہ جس طرح ابھی کس طرح اس کو ادا کرنا ہے یہ تو آپ کو آلریڈی ابھی بتایا جا رہا ہے, بہت ڈیٹیل سے بتایا ہے کہ کل کلا سکرا کیا ہے, کبرا کیا ہے, اس کے علاوہ بھی مطلب مختلف سکالرز کا کیا ویو ہے. یہ تھوڑی سی چیزیں اگر آپ لکھ لیں گی ابھی تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا, لیکن لانگ ٹرم آپ کو یہ بہت چیزیں فائدہ دیں گی, ٹھیک ہے جی. ایسا ہے کہ آج بھی ہماری تفسیر بہت لینتھی ہے, اس لیے ہم اے بی اور سی پارٹ آج ابھی پلے کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. تو اس میں پھر تھوڑے سا ہم اس کو بس ریکیپ کروائیں گے, پھر آپ کی 1 hour 10 minutes کی پھر ہوگی جو ہے ڈی اور ای پارٹ, ٹھیک ہے. تو آج ہمارا لیسن ہے 50, آل عمران 156 to 168, ٹھیک ہے. ماشاء اللہ ایکسلینٹ جی, ماشاء اللہ آپ واقعی پتہ چل رہا ہے بہت ہیپی ہیپی لگ رہے ہیں, ماشاء اللہ تعالیٰ آپ اسی طرح خوش و خرم رکھے اور نظر بد سے بچائے اور اللہ تعالیٰ کے اسی طرح قرآن کے ساتھ جوڑے رکھے. کیونکہ آپ لوگ جو اچھی فیلنگس دیتے ہیں, مطلب اچھا جو ریسپانس دیتے ہیں نا, ہماری فیلنگس میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے, بہت اچھا لگتا ہے, کیونکہ ہمیں بھی انرجی ملتی ہے کہ ماشاء اللہ آپ لوگ بہت ایکٹیو ہو اور اچھے طریقے سے جو ہے وہ کلاس کو اٹینڈ کر رہے ہو اور اس کو اپنے اندر جذب کر رہے ہو. ٹھیک ہے, اسی کے ساتھ ان شاء اللہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ آج ہمیں کیا سکھاتے ہیں. جزاکم اللہ خیر, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ الشیطان الرجیم, نحمده ونصلی علی رسوله الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سبق نمبر 52, آیت نمبر 156 سے 168, 2 آیت نمبر 58, سورۃ آل عمران. لفظی ترجمہ دہرائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا ایھا الذین آمنوا نہ ہو جاؤ تم کالذین کفروا, ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا, وقالو اور انہوں نے کہا, لاخوانہم اپنے بھائیوں سے, اذا ضربوا جب وہ سفر کریں, فی الارض زمین میں, او یا کانو ہوں وہ غزہ جہاد کرنے والے, لو کانو اگر رہتے, اندنا ہمارے پاس, ماں ماتو نہ مرتے, وما قتلو اور نہ مارے جاتے, لِيَجْعَلَ اللَّهُ تاکہ ڈال دے اللہ, ذَلِكَ وہ حسرتن حسرت, فی قلوبهم ان کے دلوں میں, واللہ اور اللہ تعالی ہی, یحیی زندگی دیتا ہے, ویمیت اور وہ موت دیتا ہے, واللہ اور اللہ تعالی, بما تعملون ساتھ اس کے جو تم کرتے ہو, بصیر خوب دیکھنے والا ہے, ولئن اور البتہ اگر, قتلتم تم قتل کیے جاؤ, فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں, او متم یا مر جاؤ تم, لمغفرتن تو بخشش ہے, من اللہ اللہ کی طرف سے, ورحمتن اور رحمت, خیرن کہیں بہتر, مما اس سے جو, یجمعون وہ جمع کرتے ہیں, ولئن اور اگر, متم تم مر جاؤ, او قتلتم یا تم مارے جاؤ, لئلہ اللہ البتہ اللہ کی طرف, تخشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے, فبیما پس بسبب جو, رحمت من اللہ رحمت ہے اللہ کی طرف سے, لن تلہم نرم دل ہوئے آپ, لہم ان کے لیے, ولو کنتا اور اگر ہوتے آپ,
اور اگر ہوتے آپ
فضلاً
فضلاً
سخت مزاج
سخت مزاج
غلیظ القلبی
غلیظ القلبی
سخت دل
سخت دل
لن فدو
لن فدو
تو ضرور بھاگ جاتے من ہولیکا
من ہولیکا
آپ کے پاس سے
آپ کے پاس سے
فاعفو عنہم
فاعفو عنہم
بس معاف کر دیجئے ان کو
بس معاف کر دیجئے ان کو
واستغفر لہم
واستغفر لہم
اور مغفرت مانگیے ان کے لیے
اور مغفرت مانگیے ان کے لیے
وشاورہم
وشاورہم
اور ان سے مشورہ لیجئے
اور ان سے مشورہ لیجئے
فی الامر
فی الامر
کاموں میں
کاموں میں
فاذا عزمت
فاذا عزمت
فتوکل علی اللہ
فتوکل علی اللہ
تو توکل کیجئے اللہ پر
تو توکل کیجئے اللہ پر
ان اللہ
ان اللہ
بے شک اللہ تعالی
بے شک اللہ تعالی
یحب
محبت
رکھتا
ہے
المتوکلین توکل کرنے والوں سے ینصرکم اللہ
اگر مددگار ہے اللہ تمہارا
فلا غالبا
تو نہیں کوئی غالب آنے والا
لکم تم پر و ای یخذلکم
اور اگر وہ چھوڑ دے تم کو
فمن ذا الذی تو کون ہے جو ینصرکم مدد کرے تمہاری امبادی اس کے بعد وعلی اللہ
اور اللہ ہی پر
فلیتوکل چاہیے کہ توکل کریں المؤمنون ایمان والے وما کان لنبی جن اور نہ تھا لائق نبی کو این یغل یہ کہ خیانت کرے ومن یغل اور جو کوئی خیانت کرے گا یأتی لے آئے گا بما غل جو کچھ اس نے خیانت کی ہوگی یوم القیامتی قیامت کے دن ثم پھر توفا پورا بدلہ دیا جائے گا کل نفس ہر نفس کو ما کسبت جو اس نے کمایا وہم لا یظلمون اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے افمن کیا پس وہ شخص جو اتبع تابع ہوا رضوان اللہ کی
اللہ کی رضا کا
کمم ماند اس کے ہے جو با ابی سخط من اللہ جو پلٹا اللہ کی ناراضگی کے ساتھ وماواہو اور اس کا ٹھکانہ جہنم جہنم ہے وبئس المصیر اور کتنا برا ہے وہ ٹھکانہ ہم درجاتن ان کے درجے ہیں عند اللہ
اللہ کے پاس
واللہ اور اللہ تعالی بصیرم خوب دیکھنے والا ہے بما یعملون اس کو جو وہ کرتے ہیں لقد من اللہ در حقیقت احسان کیا اللہ نے علی المؤمنین ایمان والوں پر اذ بعث جب اس نے بھیجا فیہم رسولا ان میں ایک رسول من انفسہم انہی میں سے یتلو وہ پڑھتا ہے علیہم آیاتہی ان پر اس کی آیتیں ویزکیہم اور پاک کرتا ہے ان کو ویعلمہم الکتاب اور سکھاتا ہے ان کو کتاب والحکمہ اور حکمت وَإِن كَانُوا اور بے شک وہ تھے من قبلو اس سے پہلے لفی دلال مبین البتہ کھلی گمراہی میں اولما کیا جب اصابتکم پہنچی تم کو مصیبتن مصیبت قد اصابتم البتہ پہنچا چکے تم مثلیہا دگنی اس سے قلتم تم نے کہا انا حاضا کہاں سے یہ آئی قل کہہ دیجئے ہوا وہ من عندی انفسکم تمہارے نفسوں کی طرف سے ہے ان اللہ بے شک اللہ تعالی علی کل شیئن ہر چیز پر قدیر قدرت رکھنے والا ہے وما اصابکم اور جو کچھ مصیبت آئی تم پر یوم التقى الجمعانی جس دن آمنے سامنے ہوئی دو جماعتیں فبِإذنِ اللّٰہِ تو بے شک وہ اللہ کے حکم سے تھا وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ اور اس لیے کہ معلوم کرے مومنوں کو وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا اور تاکہ معلوم کر لے ان لوگوں کو جو منافق ہیں وقیل لہم اور کہا گیا ان سے تعالو کہ آؤ قاتلو لڑو تم فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں ادفعوا یا دور کرو قالوا کہنے لگے لو نعلم قتالا اگر جانتے ہم لڑنا لاتبعناکم تو ہم ضرور تمہارے پیچھے ہوتے ہم وہ للکفری کفر کے لیے یومئذن اس دن اقربو زیادہ قریب تھے منہم ان سے لل ایمان ایمان کے لیے یقولون وہ کہتے ہیں بی افواہہم اپنے منہ سے ما لیسا جو نہیں ہے فی قلوبهم ان کے دلوں میں واللہ اور اللہ تعالی اعلم خوب جانتا ہے بما جو کچھ یکتمون وہ چھپاتے ہیں الذین
یہ وہ لوگ ہیں
قالو جو کہتے ہیں لإخوانهم اپنے بھائیوں کے حق میں وقعدو اور بیٹھ رہے لو اگر اطاعونا کہا مانتے وہ ہمارا ما قتلوا نہ مارے جاتے وہ قل کہہ دیجئے فترعو تو ہٹا لو انفسکم اپنی جانوں سے الموت موت کو ان کنتم اگر تم ہو صادقین سچے بس تلاوت سنیں گے یہاں تک
يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير.
تفسیر دیکھیں گے آیت نمبر 156 سے. غزوہ احد ہی کا تناظر ہے جو پچھلی کئی آیات سے ہم دیکھ رہے آ رہے ہیں. اسی کے اندر سے اب کچھ مزید باتیں ہیں جو ہمیں اپنے لیے عمل کی بہت ساری باتیں سکھاتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, سب کو خطاب ہے اور خاص طور پہ وہ لوگ جو وہاں موجود تھے. لا تکونو, نہ تم ہو جاؤ, کیسے؟ کالذین کفروا, ان کی طرح جو کافر ہوئے. وقالوا لإخوانهم اذا ضربوا فی الارض, اور جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے جبکہ وہ سفر پر نکلے, یا پھر او کانو غزن, یا وہ جہاد میں ہوں. کیا کہتے ہیں؟ یہاں سے آپ اگر ایک کوما ڈال لیں ورنہ یاد سمجھ نہیں آئے گی. غزن کے بعد انورٹڈ کوما ڈال لیں, جو سپیچ کی علامت ہوتی ہے کسی کا کلام. کیا کہتے ہیں؟ لو کانو اندنا, اگر وہ ہوتے ہمارے پاس, ما ماتو تو نہ مرتے, وما قتلوا اور نہ مارے جاتے. بس یہاں تک جملہ اس کا کلوز کر دیجئے. ان کے اس جملے اور اس کمنٹ پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ, یہ اس لیے ہے کہ اللہ کر دے اس کو حسرت ان کے دلوں میں. کیونکہ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ, اللہ تعالیٰ ہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, اور اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو اس کو خوب دیکھنے والا ہے. یہاں سے آپ دیکھیے کہ سبق کا آغاز ہے اور اس کے اندر دوبارہ منافقین ہی کی ان باتوں کا تذکرہ ہے جو میدان جنگ میں وہ مسلمانوں کی ہمت توڑنے کے لیے کر رہے تھے, اور ان کو لگتا تھا کہ اگر اس وقت ہماری باتوں کو نہ مانا گیا تو مسلمانوں کو اس چیز کا وہ خوف دلا رہے تھے کہ تمہیں جتنی بھی شکست ہوئی یا نقصان ہوا یہ سب ہماری بات کے نہ ماننے کا نتیجہ تھا. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے مسلمانوں کو بچنے کی دعوت دیتے ہیں کہ لا تکونوا کالذین کفروا. اگر صرف اتنے حصے پہ رک جائیے اور اس کو ترجمے کے ساتھ سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں تو کیا جملہ بنا, کیا ایمان والوں کافروں جیسے نہ ہو جاؤ. نکال دیں اس کو غزوہ احد کے تناظر سے, اس کو ادھر ادھر سے بالکل خالی کر کے بات کو یہاں پہ روک لیں تو کیا پتہ چلتا ہے کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کافروں سے مختلف دیکھنا چاہتا ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں ملتا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مماثلت کی تو وہ انہی میں سے ہے. اور سچ ہے نا، انسان کا حال حلیہ، اس کے طور اتوار، اس کی رسمیں، اس کے سیلیبریشنز اور اس کے جینے مرنے کے طریقے جیسے ہوتے ہیں وہ انہی لوگوں میں سے ہوگا. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کفار سے مختلف دیکھنا چاہتا ہے. کیوں مختلف دیکھنا چاہتا ہے یہ آگے دیکھیں گے، بس یہاں یہ ایک اشارہ مل گیا جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اب ان کافروں کی ایک بات، اور یہاں پھر نوٹ کیجئے گا کہ اگلے جملے سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں کافروں سے مراد منافق ہیں. میدان جنگ تک پہنچ چکے ہیں لیکن دل کے نفاق پہ قابو ہی نہیں پا رہے. کیا ان کی زبانوں پہ آتا ہے؟ وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ، وہ کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے. یہاں اخوان کیا ہے؟ اخن کی جمع ہے بھائیوں سے. کون سے بھائی؟ اب دیکھیے کہ بھائی کئی قسم کے ہوتے ہیں نا. ایک تو آپ کا سگا بھائی ہوتا ہے، کچھ دینی بھائی ہوتے ہیں، کچھ کاروباری طور پہ تعلقات بن جاتے ہیں، کچھ ملک میں رہنے والے آپ کہتے ہیں کہ ہم فلاں ملک کے بھائی ہیں ایک دوسرے کے. تو مراد کیا ہے کہ اپنے ہم خیال لوگ. عموماً جو بھائی ہوتا ہے وہ انسان کی سوچ کا حمایتی ہوتا ہے. تو یہاں بتا دیا کہ جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں، مراد یہ ہے کہ اپنے جیسے لوگوں سے یا دوسرے لوگوں کو کہتے ہیں. اور ان لوگوں کے ساتھ ان کی بات کیا ہوتی ہے، یہاں سے اب ان کی بات ہے کہ کب کہتے ہیں؟ اذا ضربوا فی الارض، جب وہ زمین پہ نکلتے ہیں، کسی بھی کام کے لیے نکلتے ہیں. ضربا کا جو لفظ ہے وہ مارنے کے لیے آتا ہے، پاؤں مارتے ہیں سفر میں، اس لیے سفر کو بھی ضرب کہتے ہیں. اور ضرب کا معنی کہانی کا بیان کرنا بھی ہوتا ہے. تو یہاں مراد ہے کسی بھی سفر میں ہوں، یعنی جب کوئی سفر میں جاتا ہے اور وہاں اس کو کوئی نقصان پہنچ جاتا ہے، یا اس کو کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، یا وہ اس کی موت آ جاتی ہے، کوئی تکلیف آ جاتی ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اس کا تذکرہ آگے آئے گا. لیکن کس کو کہتے ہیں؟ نمبر ایک، جو سفر پہ جا رہا ہو. وہ کوئی بھی سفر ہو سکتا ہے، دین کا سفر، علم کا سفر، یا کوئی ایسا سفر. اور او کانو غزن، یا وہ غازی ہوں. غزن کا لفظ جو ہے نا، یہ غین زا اور واؤ سے ہے، اس کا روٹ یہ ہے، غازی کی جمع. لفظ غزوہ بھی اسی سے ہے، ہر وہ جنگ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی اس کو ہم غزوہ کہتے ہیں. تو کہا کہتے ہیں کہ جب کبھی وہ غازی ہوں. اور عموماً غازی کس کو کہتے ہیں؟ جو میدان جنگ سے زندہ واپس آ جائے. جنگ میں جانے والے لوگ ہوتے ہیں، دو حصوں میں بٹ جاتے ہیں، کچھ شہید ہو جاتے ہیں، جان چلی جاتی ہے، کچھ مال غنیمت اور فتح کے ساتھ واپس آ جاتے ہیں. تو اس بات کا خلاصہ کیا ہے کہ جب کوئی کسی دینی سفر پہ نکلتا ہے یا میدان جنگ میں جانے لگتا ہے تو منافق قسم کے لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ لو کاش. اس لفظ کو ہائی لائٹ کر لیں، اس پوری آیت کا مین پوائنٹ یہی ہے. لو، لو کا لفظ عربی میں کاش کے لیے استعمال ہوتا ہے. کاش، کاش میں ایسا کرتی، کاش یہ ہو جاتا. یہ لفظ پسندیدہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کا کہنا شیطان کے دروازے کو کھول دیتا ہے. کیوں کھول دیتا ہے؟ اس لیے کہ شیطان کو پھر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب انسان اگر یعنی لو کہتا ہے تو شیطان کے عمل کا دروازہ کھل جاتا ہے. اور آپ اپنی عملی زندگی میں اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ جو بندہ ہر وقت یہ کہتا ہے نا، اگر میں ایسا کرتا، کاش ایسا ہوتا، کاش کاش، تو اس کا دل حسرتوں سے بھر جاتا ہے. فرمایا کہ وہ کیا کہتے ہیں؟ لو کانو اندنا ما ماتو، اگر یہ ہمارے پاس رہتے نا تو یہ بالکل نہ مرتے. وما قتلو، نہ مارے جاتے. یعنی چونکہ یہ میدان جنگ میں گئے تو مر گئے، چونکہ یہ علم کے راستے میں نکلے، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا تو مر گئے. انسان دنیا کے کسی کام پہ نکلے، موت پھر بھی آ جاتی ہے. اور حادثات میں مرنے والوں کی تعداد اس سے بہت زیادہ ہے جو لوگ جنگوں میں مرتے ہیں. لیکن نہ جانے کیوں جب کسی کو دین کے راستے میں کوئی مشکل آتی ہے نا، تو ہر بندہ پھر اس کو اس کی وجہ یہ بتاتا ہے کہ تم چونکہ اللہ کے راستے میں نکل گئے تھے، نہ جاتے تو نہ ہوتا. بس آپ پڑھنے آتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو محفوظ رکھے، ہر عافیت میں رکھے، ہر آفت سے بچائے. لیکن آپ دیکھیے کہ بالفرض اگر گاڑی کہیں ہٹ ہو جاتی ہے تو وہ ویسے بھی تو ہو سکتی تھی نا، کیا ویسے کبھی نہیں ہوئی؟ لیکن وہ ہیٹ جو اللہ کے راستے کے سفر میں پڑتی ہے نا, وہ بہت زیادہ گھر والوں کو متاثر کرتی ہے. وہ کہہ دیں گے کوئی ضرورت نہیں اب کل سے جانے کی, بیٹھ جاؤ ادھر سے. پھر آپ دیکھیے کہ خواتین گھر سے باہر نکلتی ہیں, کئی موقع پہ نکلتی ہیں, جاب کے لیے بھی نکلتی ہیں, کاموں کے لیے نکلتی ہیں, شوہروں کی ہیلپ کے لیے نکلتی ہیں, کوئی کچھ نہیں کہتا. لیکن جو خاتون اللہ کے راستے میں نکلے گی اس کے گھر کے کونے کھدرے بھی دیکھے جاتے ہیں, بستروں کے نیچے بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہاں بھی گندگی تو نہیں ہے. یعنی لوگ اس طرح مائکروسکوپک وے سے دیکھتے ہیں اس شخص کو کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں نکلا, کیونکہ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے رہیں. دیکھیے کہ لوگ کیا, ہم سبھی اسی کا حصہ ہیں. ہم میں سے ہر ایک نے جب اپنی قبر میں جانا ہے نا, تو اس وقت ہم نے اپنی زندگی کے سوالوں کا جواب خود دینا ہے. لیکن دنیا میں جب ہم آتے ہیں نا, تو بہت سارے لوگ ہم پہ نظریں لگائے ہوتے ہیں. کوئی ہمارا وقت مانگ رہا ہوتا ہے, کوئی ہم سے کھانا مانگ رہا ہے, کوئی ہم سے توجہ مانگ رہا ہے. اب نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب انسان دوسروں کے پیچھے لگ کے اپنی آخرت بگاڑ لیتا ہے نا, تو اس کے نتیجے میں کل اس کو اپنی آخرت کے بگاڑ کا اندیشہ جو ہے وہ پریشان کرے گا. لیکن جو بندہ اپنی آخرت کو, اپنی قبر کو یاد رکھتا ہے, وہ تو ہر ایک کو پیچھے ڈال دے گا کہ نہیں بھائی مجھے یاد ہے اپنا مرنا, میں سارے کام کروں گی, ذمہ داریاں نبھاؤں گی, لیکن جہاں تک میری بات ہے. مثال ہے کہ کوئی نماز نہ پڑھنے دے, نہیں چاہے نماز کی بجائے آپ کھانا کھائیں یا ہمیں اس وقت دیں, کوئی بھی مثال ہو سکتی ہے. یہ ایسی مشکل بات نہیں ہے کہ کسی کو سمجھ نہ آئے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ پھر حسرتوں والی باتیں کرتی ہیں, یہ نہ مرتے نہ مارے جاتے, اور یہ بات کہنا ان کے اوپر اللہ کا انتقام ہے. لی یجعل اللہ ذالک, تاکہ کر دے اللہ, کس کو کر دے اللہ, ان کی اس بات کو. یعنی حسرت یہ تھی کہ مسلمان ان کی باتوں کو نہیں مانتے. یہ کیسے بیوقوف لوگ ہیں کہ باپ شہید ہوا تو بیٹا کفن باندھے سر پر میدان جہاد کا رخ کر رہا ہے, بھائی سر کٹا چکا تو دوسرا بھائی خون شہادت سے سرخرو ہونے کی دعائیں مانگ رہا ہے, ماں اپنے ایک بیٹے کو سپرد خاک کرتی ہے جو شہید ہو گیا, تب دوسرے بیٹے کو اپنے دودھ ہی کی لاج رکھنے کی نصیحت کر کے سر پر خود اس کے ہوت لگاتی ہے اور سر میں ہاتھ میں تلوار پکڑاتی ہے. یعنی منافقوں کو یہ باتیں سمجھ ہی نہیں آتی تھی, کہتے تھے یہ دیوانے ہو گئے, یہ مجنو ہے. ایک نقصان ہوا پھر بھی تیار ہیں, پھر بھی ان کا حوصلہ نہیں ٹوٹا. دوسرا نقصان ہوا پھر بھی نہیں ٹوٹا. ایک مشکل آئی پھر نہیں یہ دین سے رکے, دوسری آئی تو نہ رکے. اور ایسی باتیں کر کر کے یہ اپنا خون جلاتے ہیں. ان کو اللہ نے ان کے لیے دکھ کا سبب بنا دیا کہ یہ حسرت ہے ان کے دلوں میں, فی قلوبہم, ان کے دلوں میں. ان کو بتا دو کہ میدان جنگ میں جانے سے کوئی نہیں مرے گا, بلکہ واللہ یحیی ویمیت, اور اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے. واللہ بما تعملون بصیر, اور اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے. کیا بتا چلا کہ جو ہوا وہ ہوا. کسی کو کسی کی مرنے کا سبب سمجھنا, کسی کو کسی کے نقصان کا ذریعہ سمجھنا, یہ درست نہیں ہے. عموماً آپ دیکھیے کہ خاندانوں میں بھی جب لوگ خوشی غمی کے موقع پہ جمع ہوتے ہیں نا, تو اسی طرح کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. فلاں کی شادی وہاں نہ ہوتی تو اچھا تھا, میں اس کے کہنے پہ رشتہ نہ کرتی تو اچھا تھا, میں اس کے کہنے پہ وہاں کاروبار نہ کرتا, میں خام خواہ باتوں میں آ گئی. اس طرح کی باتوں میں دیندار اور بے دین سارے ہی جمع ہوئے ہوتے ہیں, کیونکہ انسان کے اوپر اس کی مجلس کا رنگ ہوتا ہے. اس کے برعکس مومن جو ہے نا, یہ بات شعور ہوتا ہے, وہ لوگوں کی باتوں سے متاثر نہیں ہوتا. ایسی باتیں جو ہیں انسان کے نیکیوں کی طرف بڑھتے ہوئے قدموں کو روک لیتی ہیں, کہ جس کے اندر پھر انسان کی ہمت ٹوٹے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے پوچھو کہ کیا موت صرف میدان جنگ میں آتی ہے؟ یحیی ویمیت تو اللہ کی صفت ہے, وہ تمہیں گھر میں بھی مار سکتے ہیں اور میدان جنگ سے بھی باقی واپس لے آئے گا, کیونکہ واللہ بما تعملون بصیر, تمہاری ان حرکتوں کو, تمہاری ان باتوں کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اس آیت کا خلاصہ کیا ہوا کہ انسان جتنی مرضی کوشش کرے کسی کام کو اچھے طریقے سے کرنے کی, اس کے باوجود کچھ نہ کچھ رکھنے رہ ہی جاتے ہیں اس کے کام میں. ایسی تمام باتوں کے اوپر پھر انسان کو بہت محتاط ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان اس دنیا میں نقصان سے بچے, حادثات سے بچے, لیکن اگر کوئی تکلیف اللہ کے راستے میں آئے تو اس پہ خوشی منانے کی ضرورت ہے, نہ کہ حسرتیں رکھنے کی اور غم کرنے کی. جو بات ہونی ہوتی ہے اس کا بہانہ بن جاتا ہے. اللہ نے موت کا وقت رکھا ہوا ہے, وہ ہوگی. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نیگیٹو ٹاکنگ نہیں کرنی چاہیے. یہ پورا ہی رکوع اور بلکہ پیچھے کا بھی آپ سن رہے ہیں کہ منافقوں کی جو باتیں نا, یہ انسان کے گھٹیا پن کی دلیل ہوتی ہیں. آپ کو ہوتا ہے کہ انسان کی زبان سے نکلا ہوا بس ایک لفظ بھی بعض دفع اس کی پوری شخصیت کو کھولنے کے لیے کافی ہوتا ہے. صرف ایک لفظ بھی نہیں, صرف ایک ہوں کر کے اٹھ جانا کسی جگہ سے, یا زور سے پاؤں پٹک کے زمین پہ چلنا، بس یہ ایکشن بتا دے گا کہ اس بندے کے اندر کیا بھرا ہوا ہے. اور جو ہی غیر معمولی حالات ہوتے ہیں نا، اس وقت انسان کے منہ سے بالکل وہ نکلتا ہے جو وہ ہوتا ہے. آپ ازما لیں، لوگ سفر پہ نکلے، شروع میں بڑی خوشگپیاں، کیا حال ہے، بہت اچھا، کھانے کو رکھ لیا، بریانی رکھ لی، چاول رکھ لیے، بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. گھنٹہ، دو گھنٹہ، تین گھنٹہ چلے، خیر اب منزل کی امید ہے، وہاں پہنچے، وہاں بھی سب اچھا ہوا. لیکن جو ہی واپسی کا سفر شروع ہوگا نا، یا پھر تھک چکے ہیں، کھانا اب ختم ہو چکا ہے، امید تو کوئی رہی نہیں کہ پکنک میں اب اور بھی کوئی مزہ ہے، تو اب دیکھیں نیگیٹو باتیں شروع ہو جاتی ہیں، تھکن، پھر کوئی نہ کوئی بدمزگی. اکثر لوگ جو مل جل کے کہیں گھومنے جاتے ہیں نا، وہ آخر میں خراب دلوں کے ساتھ ہی آتے ہیں. یہ انسان کی ایڈورس کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ جس میں وہ اپنے آپ کو کھول دیتا ہے. یہ منافق چونکہ دل کی خوشی سے نہیں گئے ہوئے تھے، مارے باندھے گئے ہوئے تھے، جس کو کہتے ہیں چاروں نہ چار تھے، وہاں فتح کی بجائے شکست ہو گئی. اب یہ واپسی پہ ایسی باتیں کرتے آ رہے ہیں، نیگیٹو شیئرنگ. اور نیگیٹو شیئرنگ جتنا انسان کو نقصان دیتی ہے، اتنا تو شاید کسی کی جہالت بھی نقصان نہیں دیتی. دیکھیے کہ انسان کی سکلز کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اس کا مینرز، اس کے مینرز یا اس کا جو ایٹیچیوڈ ہے، جو اس کا رویہ ہے، وہ بہت اہم ہوتا ہے. انسان جو ہوتے ہیں وہ اپنی سکلز پہ نہیں چنے جاتے، اپنی شخصیت کے اندر اور اپنے بیہیویئر کے ساتھ چنے جاتے ہیں. آپ پڑھ کے دیکھیں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ جو گزرے، یا پھر صدر، وزیر گزرے، بعض بہت معمولی گھروں کے لوگ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا. تو ان آیات سے مسلمانوں کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اپنی گفتگو کو ذرا کنٹرول رکھو، ایسے ہی نہ بولتے رہا کرو. اچھا آپ سوچیں ذرا، عموماً ہم کیا بول رہے ہوتے ہیں؟ چلیں چھوٹا سا جائزہ لے لیں، آپ سبھی، اپنا بھی، میں بھی لیتی ہوں. عموماً گھروں میں تو ہم کام میں مصروف ہوتے ہیں نا، اب تو خیر اس میں بھی سہولت ہے، ہینڈ فری، ٹیلی فون نے اس وقت بھی زبان کو فارغ نہیں رہنے دیا، کھانا بھی پک رہا ہے اور باتیں چیتیں بھی ہو رہی ہیں. عموماً دیکھیں جب ہم فارغ ہوتے ہیں دعوتوں میں، پارٹیوں میں یا گاڑی میں، صرف ایک دن کی ٹیلی فون ٹاک اپنی ہم سن لیں، ہر گزرتے بندے پہ ہمیں کمنٹ کرنا ہے، ہر انسان کے اوپر کچھ نہ کچھ جملہ کسنا ہے، اور اللہ ماشاءاللہ یہ پسندیدہ بات نہیں ہے. ہم جب ہر وقت دوسروں کو ہٹ کرتے ہیں نا، ان کو ٹارگٹ رکھتے ہیں، تو ہمارے اندر تدبر کی عادت نہیں آتی، غور و فکر نہیں آتی، اپنے گناہوں پہ شرمندگی نہیں آتی، اور ہم اپنی ذات سے باہر ہو جاتے ہیں. مومن کو کسی موقع پہ منافقانہ گفتگو زیب ہی نہیں دیتی، اور سچے مومن کو یہ باتیں سجتی بھی نہیں ہیں، جچتی بھی نہیں ہیں. انسان کو ہمیشہ کوشش کرنا چاہیے کہ بہترین چیز ملے، مل گئی خوش، نہیں ملی تو بس پھر اللہ تعالیٰ پہ ڈال دیں. یہ جو باتیں نا کہ لو کانو، اس کو اپنی زندگی سے نکال دیں. اس کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کے تعلقات لوگوں سے بہتر ہوں گے، شوہر سے بہتر ہوں گے سب سے پہلے، کیونکہ آج تک حسرت ہی یہ تھی کہ یہاں شادی کیوں ہو گئی، وہاں ہو جاتی تو اچھا تھا. مرد بھی یہ سوچتے ہیں کہ میری تو وہاں ہونی تھی، یہاں کی ہو گئی. ہو گئی بھائی، آپ بدلنا چاہتے ہیں آپ؟ بس آپ دیکھیے کہ بعض خواتین جو اپنے شوہر سے خوش نہیں ہوتی، یا کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے، نہیں اچھی عادت کے ملے، مثال ہے، نہیں ملے اچھے، کیا کرنا ہے اب؟ سوچیں ذرا، حسرتوں میں پڑ پڑ کے جلانا ہے خود کو، خود ہی روگ ہوں گے. لوگ کہتے ہیں جل کے کولا ہوگی لڑکی، خوش نہیں تھی، شادی پہ کر دی زبردستی، ایک دو سال میں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی، کسی کا کیا بگڑا؟ اگر کینسر ہوگا تو اس کو خود ہی ہوگا، درد ہوگا تو اس کو خود سہنا پڑے گا. انسان کی عافیت اس میں کہ تقدیر کو قبول کر لے. سورت مریم میں اس پہ بہت تفصیل سے ہم بات کریں گے اللہ نے اگر چاہا، کیونکہ وہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو ڈرا دو یوم الحسرتی، اس حسرت کے دن سے جب دل حلق کے، حناجر کے قریب ہوں گے. تو اپنی زندگی سے حسرت کو نکال دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احرس علی ما ینفعک، اس کی حرص رکھو جو تمہیں نفع دے، اور اس کے بعد اگر تمہیں وہ چیز نہیں ملتی تو اللہ تعالیٰ کے اوپر راضی ہو جاؤ، بس اس کے بعد جو معاملہ ہوگا وہ اللہ کے ہاتھ میں رکھ دو. تو انشاءاللہ خوش رہنے کا راز ہے کہ اپنی قسمت کو قبول کر لیں. بعض اس پہ بڑے دکھی رہتے ہیں کہ بیٹیاں کیوں ہیں، بیٹا کیوں نہیں ہے. بھئی نہیں ہے، اب ان کی قدر کر لو، ان کی اچھی تربیت کر لو، ان کو اچھے ادب اخلاق سکھا لو، بس کیا غم ہے، کچھ نہ کچھ نہ کچھ پالے ہوتے ہیں. ہوتا پتا کہ ہم شروع زندگی میں اتنے آئیڈیلزم کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں کہ ہمارے آئیڈیل جو ہے نا وہ ہمارے آئیڈل بن چکے ہوتے ہیں. پہلے سے سوچ لیا کہ شادی تو ہوگی تو وہ کسی ڈاکٹر کے ساتھ ہوگی، اور بس میرے آگے پیچھے ملازم ہوں گے، اور بس پھر دیکھنا میں بیگم صاحبہ بن کے روپ ڈالوں گی. نہیں ہوئی ڈاکٹر کے ساتھ، ہوئی بھی تھی تو وہ نہیں اس کی پریکٹس چلی، کیا کریں گے؟ کوئی عورت میرا خیال ہے کہ شادی کے بعد یہ نہیں چاہتی کہ اس کا شوہر بدل جائے، کوئی چاہتی ہے؟ میرا نہیں خیال، جیسا بھی ہے شکر کرے. نعوذ باللہ، بڑی بری بات کہنے لگی ہوں لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرے، صرف شوہر کو بیدار کرنے کے لیے. نہیں پسند شوہر تو کیا چاہتے ہیں کہ یہ مر جائیں، چلے جائیں، ختم ہو جائیں؟ کیا آپ اس کو چھوڑ کے طلاق کے مرحلوں میں گزر کے 3 مہینے کی عدت گزار کے پھر نئے رشتوں ناتوں میں پڑھنا چاہتے ہیں؟ کہیں تو دنیا میں چین پڑے گا بھی کہ نہیں پڑے گا؟ صرف اس کو چین پڑے گا جس نے اپنے دل کو مطمئن کر لیا اور ایمان اطمینان دیتا ہے، یہی تھا میرے نصیب میں، مجھے یہی ساس ملنی تھی اور مجھے یہی بہو ملنی تھی، یہی چیز تھی میرے نصیب میں. اب کہتے ہیں ہائے بس، وہ دیکھا، بعض لوگ تو چھوٹی چھوٹی حسرتوں پہ روتے ہیں. وہ دیکھا چیز مس ہو گئی، فلائٹ مس ہو گئی، کوپن ایکسپائر ہو گیا، ہائے ہائے کیوں نظر نہ پڑی. 2 دن بعد دیکھا ڈیٹ ایکسپائر ہو گئی. ہو گئی، پہلے سے سوچ کے رکھیں، اپنی ڈیٹس کو پہلے لگا کے رکھیں اگر آپ کو پہلے استعمال کرنا ہے. ہو گیا نقصان، ہو گیا. جو لوگ پچھلی زندگی کے غم میں رہتے ہیں وہ اگلی زندگی کبھی خوشگوار نہیں گزارتے. اللہ تعالیٰ نے یہی پیغام ہمیں اس میں دیا. اور جو بات تھی ان کی موت سے بچنے کی تو اس میں مزید اضافہ کر دیا آیت 157 میں کہ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم مارے گئے اللہ کے راستے میں، او متم، یا تم خود مر گئے، کیا ہوا؟ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، البتہ اللہ کی طرف سے بخشش اور اس کی مہربانی ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں. کیا بتا دیا کہ موت تو آنی تھی، وہ ہر صورت آئے گی. دو ہی طریقے ہوتے ہیں نا، یا کوئی خود مر جاتا ہے یا کوئی مار دیتا ہے. وہ موت جو بخشش کا سبب بن جائے، وہ رحمت کا سبب بن جاتی ہے، جنت میں بھیجنے کا سبب بن جاتی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کو فرماتا ہے کہ تو میری رحمت ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہ منافق ہو، تم کیوں غم کرتے ہو کہ 70 مارے گئے؟ سوچو وہ تو بچ گئے، وہ تو دنیا کے جھنجٹوں سے آزاد ہو گئے. یہاں تو ان کو ہر وقت مشکل تھی، ہر وقت بھوک تھی، پیاس تھی، ایک جنگ تھی دوسری تھی، وہ تو پتہ نہیں کہاں پہنچ چکے. وہ تو جنتوں میں، اگلی آیتوں میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ شہداء کی روحوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے. تو کہا کہ جو موت اللہ کے راستے میں آ گئی وہ تو بہترین موت ہے، یہ دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں. اب دیکھیں کہ یہاں لفظ فی سبیل اللہ استعمال ہوا ہے نا، تو فی سبیل اللہ کا لفظ کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے؟ نمبر ایک، شہید. شہید اللہ کے راستے میں مرتا ہے، اس لیے شہید کی موت شہادت کے درجے پہ. اسی طرح دوسرا، حج کے لیے نکلا ہوا شخص، اگر کوئی شخص حج کے لیے جائے اور وہیں اس کو موت آ جائے تو انشاءاللہ تعالی یہ بھی اس کے لیے فی سبیل اللہ موت کے مترادف ہے. اسی طرح ایک تیسری موت ہوتی ہے، علم کے راستے کی موت، طالب علم کی موت، یہ تو سراسر فی سبیل اللہ موت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سلک طریقا، جو چلا اس راستے پر کہ جس میں وہ علم حاصل کرے، اللہ کیا فرماتا ہے اس کے لیے؟ سخل اللہ لہ طریقا فی الجنہ، یا الی الجنہ کا لفظ آتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. آج ذرا سوچئے کہ ہمارے ہاں اس شخص کے بارے میں کیا لوگوں کے کمنٹس ہوں گے جس کو دین پڑھتے پڑھاتے ہوئے موت آ جائے. اللہ تو کہتے ہیں کہ شہید کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے تو اس کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، اس کی روح نکلتے ڈائریکٹ جنت میں پہنچ جاتی ہے. عام مومنوں کی روحیں تو قیامت کے بعد بھیجی جائیں گی. تو کیا ہوا؟ مرنا تو ہے، موت تو آنی ہے، کیا جمع کرو گے، کیسے سوچو گے؟ اب دیکھیے کہ میں کل بھی کسی سے ذکر کر رہی تھی کہ نیکی کمانی ہونا تو بڑی آسان ہے، اپنی جگہ بیٹھ جائیں، چپکے سے اللہ اللہ کرتے جائیں، تھوڑے نفل پڑھ لیں، جب تھک جائیں تو تھوڑا قرآن پڑھ لیں، اس کے بعد تھوڑا سا کوئی وظیفہ کر لیں، کچھ نہ کچھ کرتے رہیں، بہت آسان ہے. کیا انفرادی نیکیاں کرنی مشکل ہے؟ سہولت سے کریں. اللہ نے تو اس پہ بھی ثواب رکھا ہے کہ آپ اچھی نیت سے گھر کا کھانا پکا رہے ہیں اور آپ نمازیوں کے لیے کھانا پکا رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں نا، اجر ہے. لیکن فی سبیل اللہ کا لفظ جو ہے نا، یہ بندے کو توڑ کے رکھ دیتا ہے. بعض دفعہ وہ نیکیاں جو طبیعت پہ بوجھل پڑتی ہیں، اس کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے بھوک پیاس برداشت کرنی پڑتی ہے، اس میں اندیشے بھی بڑے ہوتے ہیں. آپ گھر میں بیٹھے آپ سیکیور ہیں، نہ گاڑی میں بیٹھیں گے تو حادثے کا ڈر نہیں ہے، سچ ہے نا؟ جو گھر میں بیٹھے ہیں عموماً وہ سیکیورڈ ہے نا. اگر ہم گھر سے نکل کے یہاں تک آتے ہیں تو کتنے خطروں سے بچ کے آتے ہیں نا، ایکسیڈنٹ کا بھی ڈر ہے، ٹکراؤ ہو سکتا ہے، کچھ اور ہو سکتا ہے. پھر اسی طرح آپ بالفرض کسی دوسرے ملک جاتے ہیں درس و تدریس کے سلسلے میں، ایئرپورٹ کے سارے مراحل سامنے آئیں گے نا، کہیں نہ کہیں کوئی پیچیدگی نکل سکتی ہے نا. بندہ سوچے رکھو ان سارے کاموں کے ایک طرف اور بیٹھ کے گھر میں اللہ اللہ کرتے رہو. لیکن اگر سارے ہی لوگ یہ سوچ لیں گے نا تو پھر اللہ کا کام نہیں ہوگا. اس لیے کچھ لوگوں کو تو ضرور ایسے کام کرنے پڑیں گے کہ جس سے اپنی جان کو مشکل میں ڈال کے، سفر کی صعوبتوں کو برداشت کر کے، راستے کی مشکلات پہ قابو پا کے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، اور یہ نکلنا اس کے لیے بہت آسان ہے کہ جس کو یہ یقین آ جائے کہ لمغفرت من اللہ و رحمت خیر مما یجمعون. ذرا سوچیے کیا جمع کرتے ہیں لوگ، عموماً تو مال جمع ہوتا ہے، گھر کی چیزیں جمع ہوتی ہیں، محبتیں جمع ہوتی ہیں، دعوتیں، پارٹیاں، کتنا اچھا لگتا ہے نفس کو، آج وہاں دعوت، آج اس کے گھر کھانا، آج وہاں جا رہے ہیں، آج شاپنگ پہ جا رہے ہیں، آج گھومنے جا رہے ہیں، نفس تو یہی چاہتا ہے، یہ تو سرکش گھوڑا بن جاتا ہے انسان کے سامنے. لیکن آپ سوچئے، چلے آپ نے یہ سب کچھ کر لیا، مطمئن رہے، بڑے پھولوں میں اپنے آپ کو رکھا، نازوں سے اپنے آپ کو پالتے رہے، تو کل کیا ہوگا، جب موت آئے گی تو کیا ہوگا، اس وقت کیا انجام ہے؟ کیا یہ عقل مندی کا سودا ہے کہ آپ چند دن کی خوشیوں کے لیے اپنی آخرت کو خراب کر لیں؟ یا پھر وہ شخص عقل مند ہے کہ جس نے اس وقت کا حق ادا کر دیا اور وہاں اللہ تعالیٰ سے وہ ساری نعمتیں پالی جو اس دنیا میں اس نے چھوڑی تھی؟ پھر فرمایا والم قتل تم اللہ تخشرون، اور اگر تم مر گئے یا مارے گئے تو البتہ اللہ ہی کے آگے اکٹھے کیے جاؤ گے تم. کہاں تک بچو گے؟ آج اللہ کے راستے میں نہیں نکلتے، آج اللہ کے راستے کو نہیں اپناتے، نہیں تم جنگ میں نکلتے، نہیں تم علم کے میدان میں نکلتے، کوئی بات نہیں، کل آنا تو ہمارے پاس ہے. پچھلی آیتوں میں منافقین کا قول تھا کہ لو کان لنا من الامر شیئم ما قتلنا ہاہنا. اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ چلو تم نہ نکلو، نہ تم مرتے، تمہیں اپنی بات کو منوانے کا شوق تھا، تو آج دیکھ لو کہ اگر تم اس موت سے بچ کے گھر میں رہتے ہو تو کیا پھر تم بچ جاؤ گے؟ کوئی بھی نہیں بچے گا. یہ مت سوچئے کہ آج اس دنیا میں ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہیں اور کل اللہ تعالیٰ ہمیں جمع کرے گا. اللہ تخشرون مطلب کیا ہے؟ کہ آج دنیا میں بھی وہ اللہ ہم سے قریب ہے، ہماری شہرک کے قریب ہے، لیکن آج ہم دنیا کی مصروفیات میں اتنے مشغول ہوتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس قرب کا یقین ہی نہیں ہوتا. کل جب سارے کام ختم ہوں گے، ذرا سوچئے، بالکل فارغ ہیں، کوئی کام نہیں، کچھ بھی اس وقت نہیں کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے حساب دہی کے لیے کھڑے ہیں، وہ وقت سامنے آئے گا تو انسان خود بخود اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں لگائے گا. خلاصہ یہی ہے کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، کہ تیرا آئینہ وہ آئینہ ہے جو شکستہ تر ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. شعر تو غلط ہوگا لیکن مفہوم اس کا یہی ہے کہ اپنے آپ کو بچا کے نہ رکھو، مت اپنے آپ کو کرسٹل کی ڈال بناؤ، مت اپنے آپ کو اتنا نازک بناؤ کہ تمہیں بچنا ہے بچنا ہے، تم بچو گے پھر بھی نہیں. یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اگر ہمارے جذبات بھی اللہ کے راستے میں قربان ہوں تو کریں، کچھ قربانیاں کریں ایسی ہم کہ کل کے اللہ یہ وقت تیرے لیے قربان کیا تھا. کچھ بھوک قربان کریں، کچھ نیند قربان کریں، کچھ مال قربان کریں، کوئی جاب قربان کرے انسان، کوئی اپنا آرام قربان کرے. یہ چھوٹی چھوٹی قربانیاں ہی پھر اللہ کے سامنے انسان کو کھڑا ہونے کے قابل کرتی ہے، ورنہ یاد رکھیے کہ انسان کے پلے میں تو کچھ بھی نہیں. اور رہ گئی موت، تو اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. سورت نساء کی آیت 78 میں آتا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تم کو مل جائے گی، چاہے تم بلند برجوں میں ہو، مضبوط قلعوں میں ہو. یہی وہ عقیدہ ہے کہ جس نے ایمان والوں کو بہت بہادر کر دیا تھا، موت سے نہیں وہ ڈرتے تھے. اور جب وہن آتا ہے، اور وہن کیا ہے کہ وہ کمزوری جو موت کے ڈر سے اور دنیا کی محبت سے پیدا ہو، تو پھر سمجھ لے کہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جہاد جو ہے وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، اس کو نکال دیں، علم کی ضرورت ہی کوئی نہیں، اور دس اینڈ دیٹ. تو ایسی ساری چیزوں سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھنے کی دعوت دیتا ہے. اس کے بعد آیت 159 بہت ہی اہم آیت ہے سبق کی، اس کو دیکھتے ہیں، تعلق اس کا بھی پیچھے سے ہی ہے. فبما رحمت من اللہ لنت لہم، پس اللہ ہی کی رحمت کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم ہیں. ولو کنت فظا غلیظ القلب، اور اگر آپ تند مزاج اور سخت دل ہوتے کیا ہوتا؟ لن فدو من حولک، تو یہ آپ کے قریب سے بکھر جاتے. کیا کریں؟ فاعفو عنہم، درگزر کیجیے ان سے، معاف کر دیں ان کو. واستغفر لہم، اور ان کے لیے بخشش طلب کیجیے، اور وشاورہم فی الامر، اور ان کو کاموں میں مشوروں میں شامل کر لیجئے. پھر فاذا عزمت، پھر جب آپ عزم کر لیں، پختہ ارادہ کر لیں، تو فتوکل علی اللہ، تو اللہ پر توکل کیجئے، کیونکہ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالی محبت کرتا ہے توکل کرنے والوں کو. بہت ہی خوبصورت آیت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کا بھی تذکرہ ہے اور صحابہ کرام کے درجوں کا بھی اس میں تذکرہ. پچھلی آیتوں سے ان کا ربط کیا ہے؟ کہ غزوہ احد میں چونکہ بعض مسلمانوں کی لغزش اور میدان چھوڑنے سے مسلمانوں کو عظیم صدمہ ملا، غم ملا، اللہ کے نبی کو ملا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہوا، چوٹ لگی، اور ایسے وقت میں امید ہوتی ہے کہ انسان دوسرے کے بارے میں کچھ کہہ دے، کیونکہ دوسرا میں کچھ بھی کہے نا، بات کرتے میں غصہ نہیں آتا، بچہ آپ کی بات نہیں مان رہا، بھاگ رہا ہے، آپ کو غصہ آ رہا ہے لیکن برداشت ہو رہا ہے، آپ کو کوئی چیز نہیں دے رہا، لیکن جو ہی اس بچے کا پاؤں آپ کے پاؤں میں آئے اور آپ کا ناخن دب جائے تو آپ کو اتنی زبردست چوٹ پڑے کہ آپ زور سے تھپڑ ماریں گے. انسان اپنے جسم کے اوپر تکلیف یا چوٹ نہیں برداشت کر سکتا. اب ہوا کیا کہ اللہ کے نبی کو تو فزیکل چوٹ بھی پڑی تھی اور آپ کو قلبی طور پہ بھی تکلیف ہوئی تھی، آپ کا پیارا چچا دنیا سے چلا گیا. اس موقع پہ یہ گمان ہو سکتا تھا کہ کہیں اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ سختی کا معاملہ نہ کر دیں، گو کہ آپ طبعی طور پہ با اخلاق تھے، آپ کی عادت میں عفو کرم تھا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کر رہے ہیں کہ ہو گیا کام، ان سے غلطی ہو گئی، لیکن آپ ان کو کچھ کہیے گا نا. یہ بالکل ایسے ہے کہ کسی بچے کی وجہ سے کوئی نقصان ہو جائے نا، یعنی باپ کی کوئی چیز توڑ دے بچہ، تو ماں کو اب غم کیا ہوتا ہے کہ اب باپ نے بچے کو مارنا ہے، تو وہ پھر اس کو کہتی ہے چلے کیا ہوا نا، بچہ ہی تھا، چلے کیا ہوا، چلو بیٹا جلدی سے معافی مانگو. اور دیکھیں نا، آپ کے تو دل میں اس کے لیے اتنی محبت ہے. بالکل یہی انداز ہے اس آیت میں. فبیما، یہاں لفظ فا بیما، یہ تین لفظ ہیں. فا کہتے ہیں مستقبل میں کوئی چیز ہونی ہے، دو لفظ آتے ہیں عربی میں، ثم اور فا، جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ کام میں کروں گی. ثم کہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دور جا کے کچھ کرنا، یعنی زیادہ عرصے کے بعد، بعید کے لیے آتا ہے. اور فا فوراً، فا کو بس فوراً سے یاد رکھ لیں. تو یہاں فا کا مطلب کیا ہے؟ فوراً، یعنی اللہ کی رحمت ہے. بی میں نے ساتھ، اور ماں کا جو لفظ ہے نا یہ موصول ہے، اس کا موصول ایک گرامر کی چیز ہوتی ہے. یہاں آپ سمجھ لیں کہ یہ تاکید کے لیے آیا ہے. یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ فبی رحمت من اللہ، لیکن لفظ ماں نے اس جملے کا حسن بڑھا دیا، اس میں تاکید اور شدت آ گئی. اسی لیے جب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں نا تو کیا کرتے ہیں، پس صرف اللہ ہی کی رحمت سے آپ ان کے لیے نرم دل ہو گئے. مطلب کیا ہے کہ کسی کے دل میں، اور خاص طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اپنے ساتھیوں کے لیے جو محبت تھی، تو یہ اللہ کی رحمت تھی. لنتا کا لفظ جہاں آیا ہے، بظاہر لگ رہا ہے اس کا روٹ لام نون تا ہوگا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، لین سے ہے یہ، لام یا نون. حروف لین آپ تجوید میں پڑھیں گے، نرم بولتے ہیں ان لفظوں کو لین. اور لنتا کہتے ہیں کھجور کا شگوفہ، نرم سافٹ ہوتا ہے، بڑی ڈیلیکیٹ چیز جو ہوتی ہے نا اس کی طرف اس کا اشارہ ہے، نرمی، نرم دلی، نرم خوئی، اس کو آپ کہہ لیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو فرماتے ہیں کہ فبی رحمت من اللہ لنت لہم، یہ سراسر اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے بڑے نرم ہیں. کن کے لیے؟ لہم کون ہے؟ صحابہ کرام کے لیے. اس آیت میں اصل میں ایک لیڈر کی، ایک استاد کی، مربی جو تربیت کرے، یا وہ شخص جو لوگوں کی رہنمائی پہ مقرر کیا گیا ہے، اس کی خوبیوں کا تذکرہ ہے. کہ پہلی چیز اس میں جو ہونی چاہیے وہ کیا ہے؟ کہ وہ لوگوں کے لیے نرم ہو. فبیما، اور پہلے رحمت کا لفظ لگا کے یہ بتا دیا کہ اگر کسی کے اندر رحمت ہے تو یہ اس کا ذاتی کمال نہیں ہے. اور یہاں دیکھیں رحمتن نکرہ ہے، کامن ناؤن ہے، بالکل اوپن رحمت، کہ اس میں اور ہی زیادہ اس کے وسعت کا اشارہ ملتا ہے کہ آپ کی یہ رحمت کچھ خاص لوگوں کے لیے نہیں تھی، صرف صحابہ کے لیے نہیں تھی، بلکہ آپ تو سب کے لیے بہت زیادہ رحم والے تھے، آپ کے اندر تو بہت ہی زیادہ نرمی تھی، لہذا اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم ہیں. اگر آپ ہوتے کیا، ولو کنت فظاً، اگر آپ فظ ہوتے، فظ کس کو کہتے ہیں؟ فا زوئے زوئے اس کا روٹ ہے, اور فز کہتے ہیں انتڑیوں کے اندر جو گندا پانی ہوتا ہے اس کو. کبھی آپ میں سے کسی کو اتفاق ہوا ہو اوجڑی کو دھونے کا یا کچی اوجڑی کو دیکھنے کا, بکرے کا اسٹمک اور اس کی انتڑیاں, اس کے اندر سے جو گندگی نکلتی ہے نا, میرا خیال ہے کہ کھلے ناک کے ساتھ انسان اس کو دھو نہیں سکتا, اتنی سخت بدبو ہوتی ہے. یہاں بد خلقی اور بد زبانی کو اللہ تعالیٰ نے گندگی سے مثال دی ہے. فض, کیونکہ کسی انسان کی زبان کا گندا ہونا, ترش ہونا, دیکھیے اسے ضروری نہیں مراد گالیاں دینا ہو یا بہت ڈانٹنا ہو جھڑکنا ہو, بعض دفعہ انسان کی زبان سے نکلا ہوا ایک ہی لفظ اتنا گندا ہوتا ہے کہ دوسرے کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے. کہا کہ اللہ کے نبی آپ اللہ کی رحمتوں سے فض نہیں ہے, گندے نہیں ہے, غلیظ نہیں ہے. غلیظ القلب اس کا اگلا درجہ ہے. یہاں لفظ غلیظ آیا اور اردو میں ہم کہتے ہیں غلیظ گندی چیز ہے, حالانکہ عربی میں غلیظ کا لفظ گندے کے لیے نہیں آتا. غین لام زوئے, غلظہ کہتے ہیں سخت چیز کو, تھکنس کے معنوں میں. جیسے کوئی چیز بہت گاڑی ہو جاتی ہے نا, مثلا آپ لے لیں کوئی بھی مثال اس کی کہ ایک لیکوڈ ہے, جیسے شہد جب عام شکل میں ہوتا ہے تو پانی کی طرح ہوتا ہے, لیکن بعض دفعہ پرانا ہو جائے یا بہت گرم کر دیں یا بہت ٹھنڈا کر دیں تو تھک ہو کے جو بیٹھ جاتا ہے نا, اس کو غلیظ کہتے ہیں. یہاں بات آئی ہے دل کی سختی کی, تو غلیظ القلب سے یہاں مراد ہے سخت دل, یعنی دل کے کٹھور, تندخو, سخت مزاج, وہ دل جس کے اندر کسی کے لیے کوئی نرمی آئی نہیں سکتی. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی سے زیادہ متاثر نہیں ہوتے, کیونکہ وہ اپنی ذات میں کھوئے ہوتے ہیں, ان کو سب سے زیادہ خود ہی وہ اچھے لگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ بھی ایسے ہوتے, ہر وقت اپنی ذات میں بہت بڑے ہوتے, آپ کا دل سخت ہوتا, زبان آپ کی جو ہے وہ زہر اگلتی ہوتی, تو کیا نتیجہ نکلتا؟ لن فزو, البتہ منتشر ہو جاتے. بتائیے اس کا روٹ کیا ہوگا؟ سب بولے مل کے, کتنی دفعہ یہ گزرا نا ماشاءاللہ. جی پہچان گئے سب بولے نا, فا دوا دوا, شاباش. فضا چاندی کو بھی کہتے ہیں, پتریوں کے معنی میں بکھر جاتے, یعنی یہ لوگ آپ کے گرد رہتے ہی نہ. من حولک, یعنی اگر آپ کا کلام گندا ہوتا, اگر آپ کی باتیں ٹونٹنگ ہوتی, آپ لوگوں کو تانے دینے والے ہوتے, آپ روڈ ہوتے, بالکل اس کا ترجمہ آپ روڈ کر سکتے ہیں, یعنی اگر آپ کے مزاج میں تحکمانہ پن ہوتا, حکم والا انداز ہوتا, آرڈر دیتے لوگوں کو, آپ اپنا زر خرید سمجھتے, تو یہ سارے کب کے بھاگ چکے ہوتے. سچ ہے نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ پر جان نچھاور کرتے تھے. اب اس وقت وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو وہ سارے واقعات سناؤں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے آپ کے ساتھ تھے محبت کے, لیکن ایک آدھ بات اگر تذکرہ کر دیا جائے تو ہمیں اس آیت کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے. اور وہ کیا کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی سے کتنی محبت کرتے تھے. ایک شخص تھا کافروں میں سے آیا, کفار میں سے نکلا, اس کا نام میرے ذہن سے بھول گیا, شاید عروہ بن مسعود ثقفی تھا, ہوپفلی یہی تھا. تو عروہ بن مسعود جو تھا وہ کفر کی حالت میں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے پاس آیا, اور جو اس نے آپ کی محبت دیکھی واپس جا کے اپنی قوم کو کہتا ہے کہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباریوں کو بھی دیکھا, کیسر و کسرا کے دربار میں لوگوں کو بھی دیکھا, لیکن جو محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے ساتھیوں کو کرتے دیکھا وہ میں نے کہیں اور نہیں دیکھی. کہ وہ تو وضو کرتے ہیں تو ان کے وضو کا پانی بھی نیچے نہیں گرنے دیتے کہ صحابہ کرام اس کو بھی اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں. اتنی چاہت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, بالکل قریب یوں رہتے تھے صحابہ کرام جیسے شہد کے گرد مکھیاں رہتی ہیں. ایک موقع پہ آپ نے رات کو سونے کے لیے جب لیٹے تو باہر تھوڑی سی چھنچن کی آواز سنی, چھنچناہٹ کی, آپ نے پردے سے جھانک کے دیکھا تو کون, تو ایک صحابی تھے, غالباً اسلم یا ربیہ تھے یا کوئی اور تھے. کہا تم کدھر ہو بھائی, سب تو چلے گئے, آپ ادھر کیوں بیٹھے ہوئے؟ تو کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل نہیں چاہا جانے کو, مجھے ایسے لگا کہ دن میں تو بہت سارے لوگ آپ کے گرد ہوتے ہیں, اس وقت ایسا نہ ہو کہ رات کو آپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑے اور آپ آواز دیں اور کوئی نہ ہو. پھر اللہ کے نبی نے ان کو دعا دی تھی. کتنی ہی باتیں, اسی طرح آپ کے وضو کے لیے چھپٹتے تھے, آپ کی بات سننے کے لیے چھپٹتے تھے. آپ ایک دفعہ مسجد میں تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے اور اندر سے اللہ کے نبی کی آواز آئی کھڑے ہو جاؤ, تو حضرت عمر اس صورت میں کہ ایک پاؤں مسجد میں رہے ایک باہر کھڑے ہو گئے, ہلے ہی نہیں اپنی جگہ سے, کافی دیر ایسی رہا. کوئی اور شخص آیا, اس نے کہا عمر آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ کہا مسجد میں داخل ہو رہا تھا, دیکھا اندر سے اللہ کے نبی کی آواز آئی ہے کہ کھڑے ہو جاؤ. تو کہا وہ آپ کو تھوڑی کہے, وہ تو مسجد میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا, آپ نے اس کو کہا؟ کہا اچھا میں سمجھا کہ مجھے کہے. اتنی محبت تھی. صحابی کو خربوزہ ملتا ہے, کھا نہیں رہے. کہا کیوں نہیں کھا رہے؟ کہا یہ نہیں پتا کہ اللہ کے نبی نے اس کو کیسے توڑا تھا کاٹا تھا, اس کو کیسے کس انداز سے کیا تھا. اس طریقے سے محبت کرتے تھے. ایک بک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامتیں, انشاءاللہ آگے شاید سورۃ النساء میں موقع ملا تو اس میں سے کچھ کوٹیشنز آپ کو سناؤں گی. لیکن حقیقت ہے کہ جتنی محبت اللہ کے نبی کے صحابہ کو آپ سے تھی اتنی کسی کو نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ ان آیات میں دیکھیے, کوئی کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے, کسی سے کتنا ہی زیادہ آپ کو فائدہ کیوں نہ ہو, لیکن اگر وہ بدخو, بد زبان, تندخو ہوگا, بے عزتی کر دے گا, دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کر دے گا, تو آہستہ آہستہ لوگ اس کے گرد سے ہٹ جائیں گے. لوگ ریسپیکٹ کے نام پہ وہاں کھڑے رہیں گے لیکن دل ان کے وہاں نہیں کھڑے ہوں گے. بعض لوگ نوکروں پہ حکم جماتے ہیں, بعض امپلائیز کو تنگ کرتے ہیں. کسی کا کوئی ملازم تھا تو اس نے عادت ہوگی, مالک جو تھا وہ برا بھلا کہہ دیتا تھا, پھر شاید کبھی وہ بیمار ہوا یا کیا معاملہ ہوا, اس کو تو چھوڑ دیں. تو اس کو احساس ہوا کہ میں تو اس کو بہت کچھ کہتا رہا ہوں, تو اس نے کہا کہ دیکھو تو مجھے معاف کر دو, میں نے تمہیں بہت کچھ کہا زندگی میں برا بھلا کا. تو اس نے کہا نہیں مالک صاحب, حساب برابر ہے. کبھی حساب برابر کیسے ہے؟ کہا کہ آپ مجھے اونچی آواز میں گالیاں دیتے تھے تو میں آپ کو اسی وقت دل میں دے لیتا تھا. اور یہ حقیقت ہے, جو آپ کے سامنے بول نہیں سکتے نا, چاہے وہ آپ کے بچے ہوں, چاہے وہ آپ کا کوئی ملازم ہے, ماسی, برتن دھونے والی, کام کرنے والی, کبھی کسی پر اپنی زبان نہ گندی کریں. اور اللہ کے نبی کی ایک حدیث پہ عمل کر لیں گے تو ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی کہ نجا من سمت. دو طرح آتی ہے, من سمت نجا اور نجا من سمت. نجات پا گیا وہ شخص جو چپ رہا. آپ کو غصہ آئے گا, لوگ غلط کام کریں گے, یقین کریں کریں گے. آپ کے بچے جتنا آپ کو تنگ کرتے ہیں میرا خیال ہے دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا, لیکن عقل مندی کا تقاضا کیا ہے کہ جب غصہ آئے چپ کر جائے, اس وقت نہ بولے. چیخنے کا, دھاڑنے کا, ڈانٹنے کا, ڈپٹنے کا بالکل فائدہ نہیں ہوگا. ہاں عقل مند ماں کی طرح جب اس کو اس موقع سے نکال لیں, اکیلا ہو, پھر بیٹھ کے بات کریں. اور اگر آپ نے اس کے دوستوں کے سامنے بات کر دی تو آپ نے تو اس کی ساری عزت ہی ہاتھ میں ڈال دی, کیونکہ آپ کے لیے بچے کا دوست ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے وہ تو پرائم منسٹر سے بھی بڑا درجہ رکھتا ہے. تو لہٰذا زبان گندی نہ کرے. شوہر کی بات بری لگ سکتی ہے, صبر کرے. جو چپ رہتا ہے نا وہاں رشتے ٹوٹتے نہیں ہیں. وقتی طور پہ اگر انسان صبر کر لے, اس زبان کو دن میں 10 بار پکڑ کے بندہ پکڑے, کنٹرول میں کرے, نہیں بولنا, نہیں بولنا, ابھی جواب نہیں دینا. اور ایک اور اصول بھی یاد رکھیں کہ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا. یہ 2-3 کی پوائنٹس ہیں, میں نے تو ان کو اپنی کی پوائنٹس میں لکھا ہوا ہے. ضروری نہیں ہر بات کا جواب دے, کیونکہ کچھ باتوں کا جواب واقعی بڑا تلخ ہوتا ہے, اس کی تلخی اگلے کو ضرور ہی چبھے گی. چپ کر جائے. اور ہر موقع پہ ہر بات بھی نہیں کی جا سکتی. یہ بہت ہی خوبصورت قسم کی خوبیاں تھی جو اللہ کے نبی کے اندر تھی, اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے پیارے ساتھی دیے. آج بھی اگر آپ بہترین لیڈر بننا چاہتے ہیں, اب لیڈر کا لفظ آتے ہی ہمارے اندر ہوا بھرتی ہے, میں لیڈر. لیڈر کیا ہے؟ وہ خادم ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ السید خادم القوم, جو سردار ہے, جو لیڈر ہے, وہ قوم کا غلام ہوتا ہے, خادم ہوتا ہے. سب سو جاتے ہیں, وہ بےچارہ ابھی بھی کام کرنے بیٹھا ہوا ہے. جتنا بندے کو عہدہ ملتا ہے نا, وہ اتنا ہی زیادہ آگے جاتا ہے, یعنی ذمہ داریوں میں. لیکن مثال ہے کہ کوئی کہیں بھی بڑا بنا دیا جاتا ہے, مثلاً آپ اپنے بچوں پہ بڑی بنا دی گئی, آپ اپنی ماسیوں پہ بڑی بنا دی گئی, آپ کسی جگہ پڑھانے گئے تو آپ ٹیچر بن گئے, آپ کو گروپ دے دیا گیا, آپ گروپ لیڈر بن گئے. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ تو یہ کر کے بات کریں گے, کیا ان کی شکایتیں لگائیں گے, ان کو یہ کہیں گے کہ یہ تو بالکل بیکار ہے؟ نہیں, نرم دلی, نرم دمے گفتگو, گرم دمے جستجو. ایک شعر ہے مجھے یاد آ گیا, میرے ابو نے ایک دفعہ مجھے بہت, ایک آٹو بک تھی, بہت بچپن کی بات ہے, مجھے قطن نہیں پتا تھا کہ یہ شعر کیا ہے, لیکن ابھی وہ پتہ نہیں ڈائری کہاں ہے. لیکن جیسے بچپن میں شوق ہوتا ہے نا آٹوگراف لینے کا, تو میری ایک بک تھی تو میں نے بڑے شوق سے اپنے ابو کے سامنے رکھ دی کہ اس میں مجھے دیں. تو اس میں انہوں نے یہ شعر لکھا تھا کہ نرم دمے گفتگو, گرم دمے جستجو, رزم ہو کے بزم ہو, پاک دلو پاک جو. کچھ سمجھ نہیں آیا تھا, جیسے آپ کو نہیں آیا. دے دوں کام اس کا آپ کو. نرم دمے گفتگو، بات کرنے کا انداز نرم ہو. گرم دمے جستجو، اندر گرم جوشی ہو، جستجو کرنے والے ہوں. یعنی ایک اچھا لیڈر کون ہوتا ہے؟ جو سافٹ اسپوکن ہوتا ہے، اندر اس کے ہل چال ہے، یعنی کہ دوسروں کو کام دے اور خود جا کے سو جائے. نرم دمے گفتگو، گرم دمے جستجو، رزم ہو کے بزم ہو، پاک دلو پاک جو. چاہے وہ میدان جنگ میں چلا گیا یا بزم ہے، کسی بزم میں اقبال تو اپنے لفظ سنا ہی ہوگا، محفل میں ہے، پارٹی میں ہے، پاک دل، دل پاک ہو اور پاک جو ہو، یعنی ایک بہترین کردار سمجھ میں آتا ہے. اور میں اللہ کے نبی کے بارے میں یہ آیتیں پڑھتی ہوں نا، جب یہ ایک آیت ہے بیسیکلی لیکن پورا ایک مضمون ہے، تو مجھے ایک اور شعر بھی یاد آتا ہے کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. نگاہ بلند کیا کہ وہ بہت بلند مقاصد رکھتا ہے، شارٹ سائٹڈ نہیں ہوتا، اس کے پلانز بہت دور تک ہوتے ہیں، وہ کئی سال اگلی پلاننگ پہلے ہی کر لیتا ہے، لوگوں کو چھوٹے چھوٹے گول نہیں دیتا، بڑے بڑے دیتا ہے. نگاہ بلند سخن دل نواز، سخن کیا ہے؟ بات کرنا، نرم بات کرتا ہے. جاں پرسوز، اور جان کو روگ لگا ہوا، یہ کون سا روگ ہے؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. سورۃ کہف کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہتے ہیں کہ نبی، مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ آپ اس بات پہ اپنی جان گھلا لیں گے کہ ایمان کیوں نہیں لاتے. اور سچے مومن کو ہمیشہ یہ غم لگنا چاہیے کہ اللہ، یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں، ان کا کیا بنے گا، ان کو بھی نہیں پتا. یعنی جان سوزی، اتنا غم لگ جائے بندے کو کہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا ہے، یہ خوبی ہوگی. تو کیا ہوا؟ یہی ہے رخت سفر. رخت سفر کہتے ہیں سفر کے اندر جو ہم چیزیں رکھتے ہیں میرے کارواں کے لیے. جس کو امیر بننا ہے، جس کو لیڈر بننا ہے، جو چاہتا ہے کہ میں چنا جاؤں، اس کو یہ چیزیں پلے سے باندھ لینی چاہیے اور ہر روز اپنے آپ کو چیک کرے، ورنہ بات نہیں بنے گی. اس لیے کہا کہ آپ کے اندر یہ خوبیاں ہیں. اب آگے اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی سفارش کرتے ہوئے دکھتے ہیں. کہنا تو نہیں چاہیے لیکن میں نے محبت سے یہ بات کہی. جیسے نبی سے بڑا پیار ہے نا، ایسے ان کے صحابہ سے بھی بڑا پیار ہے. اللہ تعالیٰ کو ایسے لگ رہا ہے، اندیشہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہہ نہ دے ان کو، تو کہا دیکھیں آپ کتنے اچھے ہیں، آپ کتنے نائس ہیں، لہذا فاف عنہم، اب ان کو معاف کر دو. کن کو؟ جنہوں نے درہ چھوڑ دیا. بلکہ معاف نہیں کرو، بلکہ واستغفر لہم، اب اللہ سے بھی کہیں کہ ان کو معاف کر دے. اور وشاورہم فی الامر، ایسا نہ ہو کہ ان کی اس غلطی پہ آپ ان کو آئندہ اپنے کاموں میں مشورہ لینا ان سے چھوڑ دیں. بعض دفعہ ہوتا ہے کسی کی غلط بات سے سب کو نقصان ہوتا ہے، تو بندہ کہتا ہے بس آج کل اس سے مشورہ نہیں کروں گی. کہا نہیں، وشاورہم فی الامر، ان سے مشورے کرتے رہے، ضرور کریں، ان کو پیچھے نہ ڈالیں، کوئی بات نہیں، یہ انسان ہے، ان کے اندر غلطی ہوگی، ان سے ان کو بچا لیں. یہ ہے وہ خوبیاں کہ جو قوموں کو اور گروہوں کو اور ملتوں کو جوڑ کے رکھتی ہیں. اللہ تعالیٰ نبی کو اخلاق کی بلندیوں پہ پیش کرتے ہیں. سورہ قلم میں بھی آتا ہے انک لعلی خلق عظیم. سورہ توبہ آیت 128 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے نبی کو تو تم سے زیادہ تم سے پیار ہے، وہ نبی تم پہ ظلم کیسے کر سکتا ہے؟ پھر اسے کیا پتا چلتا ہے کہ چھوٹے دل والے کبھی بڑے کام نہیں کر سکتے. اللہ بڑا دل دکھانا چاہتا ہے. ایک جملہ لکھ لیں اور اس کو اگر یاد رکھنا چاہیں تو ساری زندگی یاد رکھیں، ہر محاذ سے انشاءاللہ خیر و عافیہ سے گزر جائیں گے. اور وہ کیا؟ زبان چھوٹی، دل بڑا. بس جس لڑکی کا یہ معاملہ ہوگا نا، وہ سسرال میں لوگوں کی ہاتھوں کی، کہتے ہیں نا کہ ہتھیلی کا چھالا بن جائے گی. زبان چھوٹی رکھیں، کوئی بات نہیں، کسی نے کچھ کہہ دیا، اس اوکے، نو پرابلم، اس اوکے، کوئی بات نہیں ممی، کچھ نہیں ہوا. شوہر کچھ کہہ گئے، زبان چھوٹی. اس جملے کو اپنے ہر رشتے کے ساتھ لکھیں. بچوں نے تنگ کیا، زبان چھوٹی. نوکروں نے تنگ کیا، زبان چھوٹی. ماسی نہیں کام پہ آئی، زبان چھوٹی. کسی کی وجہ سے نقصان پہنچ گیا، زبان چھوٹی، لیکن دل بڑا. لوگوں کی غلطیوں کو اپنے دل میں ڈال دیں. دل وہ برتن ہونا چاہیے جو سب کی غلطیوں کو اندر لے جائے. اور اخلاق اسی کا اچھا ہوتا ہے جس کا دل بڑا ہوتا ہے. یہاں ظاہر دو مختلف چیزیں دکھ رہی ہیں، زبان کی گندگی اور دل کی سختی، حالانکہ یہ دونوں سائملٹینیس ہیں. دل بڑا ہوگا نا تو زبان خود ہی چھوٹی ہو جاتی ہے. جو لوگوں کی بڑی بڑی غلطیاں معاف کرتے ہیں نا، ان کے دل کھل جاتے ہیں اور زبان چھوٹی ہوتی ہیں، اور وہ اپنی کبھی بھی کوئی نہیں چھوڑتا غلطی. ہمارا حال کیا کہ دوسروں کو تو ہم بہت زیادہ کہتے ہیں لیکن خود کو ہمیشہ رخصتیں دیتے ہیں. خود کو کبھی معاف نہ کریں اور دوسروں کو ہمیشہ معاف کریں. واستغفر لهم، بخشش مانگیے، حقیقی خیر خواہی ہے، حد درجے کی خیر خواہی ہے. جو تمہیں ستا رہا ہے تم اس کے لیے دعا کر رہے ہو. دیکھیے اللہ نبی کو اعزاز دے رہا ہے، ورنہ اللہ خود بھی تو ان کو معاف کر سکتا تھا نا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دوسروں کی دعا بھی انسان کو فائدہ دیتی ہے. ضروری نہیں کہ شرط ہو. اللہ کے نبی کو کہا گیا کہ آپ ان کے لیے بخشش طلب کریں، پھر اس کے بعد اللہ کی مرضی ہے ان کی بات کو مانے نہ مانے، لیکن مسلمان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے بخشش کی دعا کرے. اور شاورہم فی الامر، مشوروں میں شامل رکھیے. مشورے پہ بات سورہ شورا میں بھی ہوگی، اور اس میں یہاں تھوڑی سی اشارتاً بات کروں گی انشاءاللہ تعالی. تلاوت سنیں گے یہاں تک.
يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله ان اللہ يحب المتوکلین.
آیت کے ابتدائی حصے میں ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت دیکھی کہ فبما رحمت من اللہ لنت لہم، کیا آپ اللہ کی رحمت سے نرم ہیں ان کے لیے. اس لفظ کو پڑھنے اور سننے سے ایک دم یہ خیال آنے لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سختی کی نہیں ہوگی. ہمارے ہاں ایک یہ بھی مس کنسیپشن ہے کہ نرمی کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہر وقت بس مسکراتا رہے، اچھے برے پہ ٹوکے نہ. کیونکہ بعض مائیں جو یہ سوچتی ہیں کہ اب ہمیں بچوں سے نرم مزاج ہونا ہے، تو پھر وہ یہ سوچ لیتی ہیں کہ اب ان کی اچھی بری بات پہ نہیں ٹوکنا. تو یہ بات چونکہ پیچھے نہیں ہوئی تھی تو مجھے بعد میں خیال آیا کہ خاص طور پہ ماؤں کی بات ہوئی تو ایسا نہ ہو کہ آپ یہ سوچ لیں کہ آپ بچوں کو ڈانٹنا نہیں، اچھے برے کا فرق نہیں بتانا. اسی طرح آپ کہیں بھی، مثال ہے کہ آپ کہیں لیڈر ہیں، گروپ لیڈر ہیں یا کسی بھی لیول پہ ہیں، تو اب آپ کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتی. تو ایسا بالکل نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جب ہم پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ باوجود اس کے کہ آپ بہت نرم تھے، بہت زیادہ آپ کے دل میں لوگوں کا درد تھا، لیکن بعض مواقع پہ آپ نے اتنی سختی کی کہ سارے لوگ ایک طرف تھے اور آپ نے اپنی بات کو منوا لیا. پھر اسی طرح آپ لوگوں کی کوئی برائی کو برداشت نہیں کرتے تھے. تو ایک بیلنس پرسنالٹی کیا ہوتی ہے؟ کہ زبان سے نرم رہے لیکن اصولوں سے فرم رہے، بات اپنی منوائے لیکن انداز بڑا ہی نرمی کا اور محبت کا ہو. کیونکہ اس کے بغیر پھر تربیت ہو نہیں سکتی نا، ورنہ تو بچے سر پہ چڑھ جائیں گے. کیونکہ ہمارے اراؤنڈ جو ایک کلچر دکھایا جاتا ہے وہ کیا ہے کہ ایک چھوٹے سے بچے کو بھی یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ تم بہت اہم ہو، اور اگر تمہارے ماں باپ نے تمہیں کچھ کہا تو تم کچھ بھی اس کا ری ایکشن لے سکتے ہو. تو اس سے غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا. باقی یہ کہ رحمت اللہ کی نعمت ہوتی ہے. بعض لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم نرمی پیدا کریں، بات میں نرمی، زبان کا سٹائل. تو یہ کب ہوگا؟ جب دل نرم ہوگا. اگر ہم زبان نرم کرنا چاہتے ہیں نا تو دل نرم کرنا ہوگا، پسیجنے والا دل. معصوم بچہ غلطی کرے، غصہ آنے کی وجہ آپ کا دل پسیج جائے کہ کتنا معصوم ہے، کتنا بھولا ہے، دیکھو اس کو پتا نہیں, اگر میں اس کی جگہ ہوتی تو پتا نہیں میں اس سے بھی بڑی غلطی کرتی. تو دل نرم ہوگا تو زبان خود بہت نرم ہوگی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی انسان کو اگر نرمی دے دی جاتی ہے تو اس سے بڑی کوئی اور خیر نہیں ہے. اور نرمی سے اللہ تعالیٰ وہ کام کروا لیتا ہے جو کہ سختی سے نہیں کرواتا. مثلا آپ دیکھیں کہ جو چیزیں نرم ہوتی ہیں وہ بینڈنگ ہوتی ہیں, بینڈ ہو جاتی ہیں نا, مڑ جاتی ہیں. درختوں کی کچھ شاخیں ایسی ہوتی ہیں جو ہوا کے ساتھ جھک جاتی ہیں تو بڑی بڑی آندھیوں میں وہ نہیں گرتی. کچھ لوگوں نے اس چیز کا ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ جب کبھی بہت تیز آندھی چلتی ہے, تھنڈر اسٹروم آتے ہیں, کوئی ایسی چیزیں, تو اس میں جو چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے ہیں نا شاخیں, تو وہ بچ جاتے ہیں. میں نے خود اس کو دیکھا. ایک موقع ایسا تھا کہ ہیوسٹن میں ایک بہت بڑا ہریکین آیا تھا اور تقریباً آدھے سے زیادہ شہر خالی ہو چکا تھا, لوگ چلے گئے. تو جب وہ سارا مرحلہ ختم ہوا اگلے دن ایسے ہی دیکھنے کے لیے اور نکلے ہم لوگ باہر, تو بڑی حیرت ہوئی مجھے اس وقت دیکھ کر. اور یہ بات اس وقت بہت اچھی طرح سمجھ آئی کہ بڑے بڑے درخت جو تھے نا وہ گرے ہوئے تھے, سڑکوں پہ گرے ہوئے, بلاک راستے بلاک ہوئے ہوئے تھے, لیکن سڑکوں کے کنارے جو چھوٹے چھوٹی جھاڑیاں ہوتی ہیں یا نرم سے پلانٹس ہوتے ہیں وہ ٹھیک تھے. وجہ کہ ہوا ادھر سے آئی نا تو وہ یوں مڑ گئے, ادھر سے ہوا آئی تو وہ یوں مڑ گئے. جو سختی کے آگے اکڑنا چاہتا ہے نا وہ ٹوٹ جاتا ہے. تو نرمی جس کو مل گئی وہ مشکل سے مشکل حالات کے تھپیڑے بھی سہ لے گا, اور اس وقت پھر اس کو اس کے اندر بہت ہی زیادہ اللہ کی رحمت سے استقامت بھی ملے گی, سہولت بھی ملے گی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. پھر اس کے بعد اسی کا اگلا نتیجہ ہم نے دیکھا کہ فضن تندخو, مزاج کی سختی دوسرا درجہ. اگر آپ یہاں ایک ایرو کھینچنا چاہیں نا, پہلے لین ہوتا ہے بندہ, لیندا, پھر اس کا اگلا نتیجہ کیا ہے کہ جو نرم ہوگا نا پھر وہ تندخو نہیں ہوگا. اور تندخو, تند مزاج ہونے کا تعلق غلیظ القلب سے ہے. یہ تین صفات جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اندر سے نکلتی ہیں, جیسے ایک دوسرے میں سے نکلتی ہے دوسری اس کے اندر سے جاتی ہے. اب یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی خوبیاں اور صفات بتانے کے بعد جن باتوں کا حکم دیا گیا تھا وہ بھی تین ہی باتیں تھیں جو ابھی ہم دیکھ چکے, اور چوتھی بات انشاءاللہ آگے ہے. پہلے حکم کیا تھا, فاف ون ہوم, درگزر کیجئے, جانے دیجئے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی سے غلطی نہ ہو. آپ دیکھیے کہ انسانوں کی جس دنیا میں ہم رہتے ہیں نا, یہاں آپ کو 100% کوالٹی کی کوئی چیز نہیں مل سکتی. یہاں چونکہ انسانوں کی بات ہے نا, اگر آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کے اندر اتنی خوبیاں تھیں, اتنی صفات تھیں, لیکن وہ انسان تھے نا. اجتہادی غلطی تھی میدان احد کو چھوڑنا یا درے کو چھوڑنا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک شخص جو لیڈرشپ کے لیول پہ ہوگا اس کی خوبی کیا ہے, کہ وہ لوگوں کی غلطیوں پہ درگزر کرے. دیکھیے بعض لوگ یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہمیں تو وہ لوگ چاہیے اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے جو پرفیکٹ ہوں. اور ہو سکتا ہے سوال دل میں آ جائے کہ دیکھو جو لوگ غلطیاں کرتے ہیں پھر ان کو نکال دو, ضرورت ہی نہیں ان کی. تو بات سنیے کہ اگر ہم ایسا انسان ڈھونڈنے جائیں گے نا کہ جس میں کوئی خامی نہ ہو, تو شاید ہمیں ایک بھی نہیں ملے گا, ہم خود بھی نہیں ہوں گے. رائٹ, کیا پوسیبل ہے کہ آپ کسی کو خود بنا لیں؟ یہ کوئی مشینیں تو نہیں آپ اسمبل کر لیں. جب کمپیوٹرز لوگ خریدتے ہیں نا تو وہ اب کمپنی کو آرڈر دیتے ہیں, ہمیں اتنی میموری چاہیے, اس میں یہ بھی ہو, وہ کر دیتے ہیں, تاروں کا جوڑ توڑ ہے. لیکن انسان ری اسمبل نہیں ہوتے, کوئی انسان اس دنیا میں پختہ نہیں. اللہ تعالیٰ یہاں لیڈرشپ کے درجے پہ فائز لوگوں کو بتاتا ہے کہ تمہیں انہی کے ساتھ چلنا ہوگا, تمہیں ان کی غلطیوں پہ درگزر کرنا ہوگا. اگر کوئی یہ کہے کہ میں بالکل پرفیکٹ لوگ اپنے ساتھ رکھوں تو پھر وہ تنہا رہ جائے گا, ایسا انسان اس کو نہ ملے گا نہ ہوگا. کرنے کا کام کہ اگنور کرو, فاف ون ہوم, درگزر کرو, جانے دو, کوئی بات نہیں, انسان ہے, دل کے اچھے ہیں, خطا ہو جاتی ہے, چلتے چلتے پاؤں پہ مٹی پڑتی ہے, دھول آ جاتی ہے, ٹھیک ہو جائیں گے. اگر غلطیاں نہیں کریں گے تو سیکھیں گے کہاں سے؟ اور یہاں وہ روایت بھی مجھے یاد آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگ غلطی نہ کریں, یعنی گناہ نہ کریں, تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ اللہ ان سب کو ختم کر کے ایک نئی مخلوق پیدا کرے, ایک نئی مخلوق پیدا کرے جو غلطیاں کریں اور اس کے بعد توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ آئیں. تو میرے اور آپ کے لیے اس میں سبق کیا ہے کہ اپنی اور دوسروں کی خطاؤں کو نظر میں رکھنا ہے. مت سوچئے کہ یہ سب کچھ جو ہے اب آپ سے کچھ نہیں ہوگا, جہاں کام ہوگا وہاں غلطیاں بھی ہوں گی. گرتے ہیں شاہ سوار میدان جنگ میں, اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی تربیت کرنا چاہتا ہے. اور یہ جو احد کی شکست ہوئی ہے نا, یہ اصل میں کوئی اللہ کی طرف سے عذاب نہیں تھا, یہ ادب سکھانا تھا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ احد کی شکست تعذیباً, تعذیب عذاب والا ہی روٹ ہوگا اس کا بھی, تعذیباً نہیں تھی بلکہ تعذیباً تھی. تعذیب میں ادب چھپا ہوا ہے. اب تھوڑا سا لکھنا سیکھیں آپ, یعنی ادب سکھانے کے لیے تھی. بعض دفعہ شکست ضروری ہوتی ہے عاجزی برقرار رہنے کے لیے. ایک چھوٹا سا کی پوائنٹ اگر ہم اپنے سامنے رکھ لیں تو یہ جنگ ہمیں زیادہ اچھی طرح سمجھ آئے گی. اور وہ کیا کہ امید تو انسان رکھے کہ میں کامیاب ہوں گا, لیکن کامیابی کو اپنا حق نہ سمجھے. جو لوگ یہ سوچ لیتے ہیں نا کہ ہم ناقابل تسخیر ہیں, ہمیں کبھی بھی کوئی ہرا نہیں سکتا, ہم کبھی غلطی نہیں کریں گے, تو پھر سمجھ لیجئے کہ وہ تکبر کا شکار ہو گیا. کامیابی ہمارا حق نہیں ہے, یہ اللہ کی عطا ہے. کام کیا ہے؟ اپنی غلطی کو مانو. جس نے مان لیا اللہ نے معاف کر دیا. صحابہ کرم فوراً مان جاتے تھے. اب ہوتا کیا کہ جب تو کوئی گروہ صحیح چل رہا ہوتا ہے تو سب ٹھیک ہوتا ہے. اب یہاں ناکامی ہو رہی تھی. وقتی طور پہ 30-35 لوگوں کی وجہ سے تقریباً 600-700 لوگوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا. جب ایسے حالات ہوتے ہیں نا تو پھر مایوسی پیدا ہو جاتی ہے. جب کوئی گروہ پوری کوشش کے باوجود بھی فتح حاصل نہیں کر پاتا, نتیجہ حسب توقع نہیں نکلتا, تو اس سے مایوسی شروع ہوتی ہے. اور بعض لوگوں کو یہ حیرت ہونے لگتی ہے کہ ہم کیسے ناکام ہو گئے, یہ کیسے پاسبل ہے. پھر اس وقت دل پھٹنے لگتے ہیں, ہر ایک دوسرے کو کہتے ہیں تمہاری وجہ سے ہوئی, تمہاری وجہ سے ہوئی. تو اللہ تعالیٰ یہاں ان سے اگلی کچھ اور آیتوں میں یہی ادب سکھا رہے ہیں کہ فکر نہ کرو, شکست آخری شکست نہیں ہوتی, اور تم دنیا میں فتح اور شکست کے لیے نہیں لڑ رہے, تمہاری زندگی کا مقصد تو کچھ اور ہے کہ اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے. اللہ کے نبی کو کہا واستغفر لہم, اب ان کے لیے بخشش مانگے, اللہ سے بھی کہیں کہ ان کو معاف کر دے. اور یہی وہ چیز ہے کہ جو دل کو بڑا کرتی ہے, کہ نہ صرف یہ کہ خود معاف کرنا اور بلکہ اللہ سے بھی معافی طلب کرنا. اور یہی مقام بندگی ہے کہ انسان بندہ بن کے رہے, چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو, وہ ہر موقع پہ اللہ سے بخشش طلب کرے. اور وشاورہم فی الامر, اب آئندہ ان کو کاٹ کے نہ رکھنا, کیونکہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ کسی ایک انسان کی وجہ سے غلطی ہوئی تو پھر کہتے ہیں اب آئندہ سے اس سے ہم مشورہ نہیں لیں گے, اب اس کی رائے پہ نہیں چلیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسا نہ کریں. یہاں مشورے پہ چند باتیں صرف پوائنٹس کی صورت میں آپ کے سامنے رکھوں گی, کیونکہ یہ موضوع آگے انشاءاللہ سورت شورا میں بھی ڈیٹیل سے آئے گا, آیت نمبر 38 میں, تو وہاں ہم دیکھیں گے وامرہم شورا بینہم. تو یہاں دو لفظوں پہ غور کیجئے گا. ایک لفظ ہے شاور. شاور کا لفظ جو ہے وہی ہے جس سے مشورہ ہے, مشورہ کرنا. شاور یو شاورو سے ہے یہ لفظ. شین و را اس کا روٹ ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دوسرے سے رائے طلب کرنا. دوسرا یہاں لفظ ہے فل امر, امر کے معاملے میں. اور حسن اتفاق کہہ لیں, لیکن جب آپ اس کا معنی دیکھتے ہیں تو اتفاق نہیں ہے. اللہ کی ایک بہت بڑی اس میں حکمت چھپی ہوئی ہے کہ جہاں بھی لفظ مشورہ آیا ہے قرآن پاک میں, عموماً اس کے ساتھ لفظ امر آیا ہے. تو لفظ امر کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ امر کیا ہے. دیکھیے, عربی زبان میں امر کہتے ہیں ہر اہم قول اور فعل کو. مشکل لفظ تھا ہر محتمم بشان, یعنی ویری اہم, بہت امپورٹنٹ, ٹھیک ہے. دوسرا اس کا اطلاق حکم اور حکومت کے معنوں میں آتا ہے. یعنی امر کا پہلا مطلب کیا ہے؟ قابل غور, قابل ذکر, امپورٹنٹ, اہم ایشو. وہ بات بھی ہو سکتی ہے, وہ کام بھی ہو سکتا ہے. دوسرا معنی کیا ہے؟ حکم اور حکومت. اور تیسرا معنی جو ہے یہ صرف اللہ کی صفت کے طور پہ ہی آتا ہے, اور اس کا تذکرہ قرآن پاک میں کئی جگہ آتا ہے. مثلاً الا لہ الخلق والامر, جان لو کہ اسی کے لیے تخلیق ہے اور حکم بھی اسی کا ہے. اسی طرح ایک جگہ آتا ہے الیہ یرجع الامر کلہ, اسی کی طرف سارے معاملات لٹائے جاتے ہیں. ایک جگہ آتا ہے ان الامر کلہ للہ, سارا امر سارا معاملہ اللہ کے لیے. پھر امرہ الی اللہ کا لفظ آیا ہے کہ اس معاملے کو اللہ کی طرف لوٹا دو. یہ کہاں آیا بھلا؟ شاباش, غور کیجیے. آپ لوگ پڑھ چکے جی, بھول گئے. کسی ایسے کام کی بات تھی کہ جب کوئی اس پہ توبہ کر لے تو فامرو ہو اللہ, شاباش. آیت ربا میں یہ لفظ گزرا تھا آیت نمبر 275 میں کہ اب اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو یعنی تم نہ بولو. اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں کل روح من امری ربی یعنی روح جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے. تو اس معاملے میں تو ہم کچھ نہیں کہیں گے کہ جب اللہ کے لیے لفظ امر آتا ہے تو اس کی بات الگ ہے. رہ گئے پیچھے دو کام, ایک وہ ہے کہ اہم بات اور دوسری بات یہ ہے کہ حکم اور حکومت میں. یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ شاورہم فی الامر, ان سے مشورہ لیجئے کاموں کے معاملے میں, یعنی کوئی خاص کام ہو, کوئی خاص بات ہو, چاہے اس کا تعلق حکومت سے ہو چاہے معاملات سے ہو, تو آپ لوگوں سے رائے لیا کریں. آپ قابل غور معاملات میں, چاہے وہ حکومتی معاملات ہوں چاہے وہ دعوتی معاملات ہوں چاہے اس کا تعلق جنگ سے ہو یا امن سے ہو, آپ اپنے صحابہ سے مشورہ لیا کریں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی تو ہے وہ اللہ کا, پھر بھی امتیوں سے مشورہ لے رہا ہے. یہ پہلا مسئلہ. اس عمر میں دو تین باتیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کا نبی نبی ہوتے ہوئے صحابہ سے مشورہ کرے, یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو بہت ہی لگتا ہے کہ گستاہی کی بات ہے. تو آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی کے اوپر جو معاملات تھے نا وہ دو طرح کے تھے. کچھ معاملے ایسے ہوتے ہیں جو وہ ڈائریکٹ براہ راست وہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دے دیے جاتے ہیں, اس میں تو نہ مشورے کی ضرورت تھی اور نہ کسی کی رائے لینے کی ضرورت تھی. بس آپ صحابہ کرام سے کبھی بھی یہ مشورہ مانگتے ہوئے نہیں دکھے گئے کہ نمازیں پانچ ہونی چاہیے کہ چار, زکوٰۃ 2.5% ہو کہ 3%. ٹھیک ہے, جو معاملے شریعت کی روشنی میں آپ کو دے دیے گئے, آپ تک پہنچا دیے گئے, اس میں تو کوئی نہیں بولے گا. لیکن یہ بات کہ کوئی ایسی بات, مثلاً احد کے میدان میں آپ نے مشورہ کیا کہ جنگ باہر جا کے کریں کہ ادھر ہی رہیں, بدر کے قیدیوں میں آپ نے مشورہ لیا کہ کیا کریں, ان کے قیدیوں کو قتل کر دیں یا ان کو واپس چھوڑ کے جزیہ لے لیا جائے. پھر اسی طرح آپ نے غزوہ حدیبیہ کے موقع پہ مشورہ لیا, غزوہ خندق کے موقع پہ آپ نے مشورہ لیا. بہت ساری رائے ہیں, بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی. جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پہ الزام لگا اس وقت مشورہ لیا. تو جو دنیاوی کام ہے جس میں مشورے کا تعلق شریعت پہ نہیں آتا تو اس میں اللہ کے نبی لیا کرتے تھے, اور آپ کو ضرورت نہیں بھی تھی نا تو آپ نے اس لیے بھی لیا کہ ایک سنت بن جائے کہ جو لوگ کہیں اجتماعی کام کریں وہ مشورہ لیں. اور مشورہ لینا اتنا اہم ہے کہ کوئی شخص اگر حکومت کرتا ہے, حکمرانی کرے اور وہ مشورہ نہ لے, خاص طور پہ علماء دین سے, اس پہ ایک اور مسئلہ نوٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ کہ کوئی ایسا شخص جو حکومت میں آ جاتا ہے, آمریت کہتے ہیں آپ اس کو, ڈکٹیٹرشپ کہتے ہیں, وہ کسی عالم دین کو نگاہ میں نہیں لاتا, وہ کہتا ہے کہ مجھے کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں, تو اس کو ہٹایا بھی جا سکتا ہے تلوار کے زور سے یا کسی اور زور سے. کیونکہ مسلمانوں کو جب کوئی حکمران بنتا ہے تو ضروری نہیں کہ اس کے پاس علم کی بات بھی ایسی ہو. تو لہٰذا اسی کو پھر آپ تھوڑا سا میچ کر لے جمہوریت کے ساتھ. آج کے دور کی جو ڈیموکریسی جس کو جمہوریت کہتے ہیں, اس میں بھی بعض لوگ مغالطہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ بھی تو مشورہ ہی ہے نا, اس کو کیوں برا کہیں یا یہ ان اسلامی کیوں ہے. تو دیکھیے کہ فرق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا کہ آپ ایک مجلس شورا بناتے تھے. یہ وہ نامینیٹڈ لوگ ہوتے تھے جو اپنے شہر کے چنے ہوئے لوگ ہوتے تھے. ہر خلیفہ نے اپنے دور میں ایک مجلس شورا قائم کی جو ایمان, تقوی, عبادت, ورا کے ناطے سے بہترین لوگ ہوتے تھے, آپ ان سے مشورہ لیتے تھے. جمہوریت میں کیا ہوتا ہے کہ ایک دیہاتی جو کسی گاؤں میں رہتا ہے وہ, اور ایک پڑھا لکھا شخص جو 10 سال پڑھ پڑھ کے اپنے آپ کو کسی اعلی مقام پہ پہنچا چکا, دونوں کا ووٹ ایک ہی برابر ہوتا ہے. بات واضح, اس میں ووٹوں کی گنتی ہوتی ہے, اس میں انسانوں کو گنا جاتے ہیں, تولا نہیں جاتا. تو اس میں درست بات کیا نہیں ہے کہ مثال ہے کہ انسانوں کی اکثریت تو آپ کو پتا ہے کہ بہت کوالٹی کی نہیں ہوتی, جیسے دودھ کے اوپر بلائی تھوڑی ہی ہوتی ہے, بہت سارے اورنجز ہیں اس میں سے جوس تھوڑا ہی نکلتا ہے. تو کرنا کیا ہے کہ پہلے بہترین لوگوں کو چنو, پھر ان سے مشورہ لو, پھر ان کے مشورے کے بعد جو چیز سامنے آ جائے اس کو اپلائی کر دو. ہر خاص و عام کو مشورہ دینا لینا یہ بعض دفعہ معاملات کو بگاڑ دیتا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اجتماعی کاموں کو کرنے کا بھی ایک طریقہ اور ایک ادب ہوتا ہے. مثال دیتی ہوں کہ ہم یہ کلاس لے رہے ہیں نا, الحمدللہ میرا حصہ اس میں سب سے کم ہے, لیکن آپ میں سے بہت سارے لوگوں کا حصہ بہت زیادہ ہے. سب سے زیادہ تو آپ اسٹوڈینٹس کا, کیونکہ آپ الحمدللہ صبح پورے وقت سے لے کے پورے وقت میں بیٹھتے ہیں, پھر کوئی آپ کی تجوید لیتا ہے, کوئی آپ کی گروپنگ لیتا ہے, سب حصہ ڈال رہے ہیں نا. اب اس سارے کام میں کیا کیا جائے, چھٹی ہو کے نہ ہو, اچھا سمر کورس ہو کے نہ ہو, اب اس میں ہم کیا کریں؟ طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ پریکٹیکل بات ہے کہ اب آپ کے اور ہمارے یہاں کام کرنے والوں کے گروپس ہیں نا، کچھ آپ کے گروپ لیڈرز ہیں، کچھ آپ کے ٹیچرز ہیں، کچھ آپ کے مینجمنٹ کے لوگ ہیں اور آپ بھی ہیں. سمپل بات کیا ہے، ہر وہ بات جس کا ہلکا پھلکا ایک ایسٹیمیشن لینا ہوتا ہے اسٹوڈینٹ سے پوچھا جائے. کوئی فیصلہ صادر کرنے سے پہلے، حتمی بات اناؤنس کرنے سے پہلے بہترین طریقہ کیا ہے کہ جن لوگوں پہ اس کا اثر آنے والا ہے نا ان سے پوچھ لیا جائے، اشارہ کر دیا جائے کیا خیال ہے اگر ہم ان دنوں میں چھٹیاں کر دیں تو آپ کو سوٹ کرتا ہے، آپ بتائیں آپ بتائیں آپ بتائیں. اسے ایک ہلکا سا فگر آ جاتا ہے. یہ بھی مشورہ ہی ہوتا ہے، رائے لینا، اسسمنٹ کرنا، سروے فارم، جائزہ لینا. اس کے بعد پھر اس کو اجتماعی طور پہ کسی میٹنگ میں بیٹھ کے پھر اینگل لیا جاتا ہے، اچھا بھی یہ رائے آئی ہے، زیادہ نے یہ کہا، کم نے یہ کہا، کیا کیا جائے. پھر اس کو جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل کے. لیکن جب یہ سب ہو جائے، وشاورہم فی الامر ہو گیا، اب اس کے بعد فاذا عزمتا، جب آپ عزم کر لیں، یہ مشورے کے بعد کا اگلا درجہ ہوتا ہے. آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا، عزم لفظ کو بھی دیکھ لیتے ہیں، عین زا میم اس کا روٹ ہوتا ہے، یعنی کسی بات پہ غور و حوض کرنے کے بعد پھر اس کا نفاذ کر دینا، پختہ ارادہ، کسی کام کو کرنے کا ارادہ، مطلب ڈکلیئر کر دیا، اناؤنس کر دیا، پبلیسائز کر دیا کہ بھائی اب چھٹیاں ایسے ہو رہی ہیں یا فلاں کورس ایسے ہو رہا ہے، یہ ہوتا ہے عزمتا. ایک دفعہ جب عزمتا ہو جاتا ہے نا، پھر اس کو پیچھے نہیں پلٹنا. بعض دفعہ ایک بات منہ سے نکل گئی، بعد میں کہا نہیں یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، نہیں، اب فتوکل علی اللہ، اب اللہ پہ توکل کرو. یہاں پھر ایک مسئلہ مفسرین نے پیش کیا، اور وہ کیا ہے کہ مشورہ تو بہت سارے لوگوں سے لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، مثال ہے کہ 20 لوگوں سے مشورہ لیا، اب 15 لوگوں نے اس میں ایک بات کہی میجورٹی، اور 5 لوگوں نے دوسری رائے دی. اب عموماً ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے عام معاملات میں کہ اچھا بھی میجورٹی از اتھارٹی، 15 کی بات مان لو، 5 کی چھوڑ دو، تو یہ درست طریقہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ کرام کے جو دور تھے اس میں کیا دیکھا جاتا ہے، مثلا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سب سے مشورہ لیتے، سب سے دلائل پوچھتے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس ہوتے، اگر ابن مسعود بھی ہوتے، سب سے لیتے. ان سب کی باتوں کے بعد پھر آخری فیصلہ حضرت عمر فاروق کرتے تھے. تو یہ چیز آج کے ڈیموکریٹک سسٹم میں تھوڑی سی مختلف ہے اسلام سے. مسنون عمل کیا ہے کہ رائے لی جائے، پھر ان سب باتوں کو سن کے جو شخص اس چیز کو اپلائی کرنے والا ہے وہ پھر سب کی رائے کے بعد پھر آف کورس اللہ سے مشورہ تو سب سے پہلے ہوگا، اور پھر اس کو اپلائی کر دے. بعض کہتے ہیں کہ یہاں شاورہم میں جو بات ہے وہ صرف ابو بکر اور عمر سے مشورہ لینے کی بات ہے. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ آیت ابو بکر اور عمر سے مشورہ لینے کے بارے میں نازل ہوئی، کیونکہ یہ اللہ کے نبی کے خاص صحابی تھے اور وزیر تھے اور مسلمانوں کے مربی تھے. مربی کہتے ہیں تربیت کرنے والے. اسی طرح ان دونوں کو ایک موقع پہ اللہ کے نبی نے فرمایا، جب تم دونوں کسی رائے پر متفق ہو جاؤ تو میں تم دونوں کے خلاف نہیں کرتا. اس ساری بات کو کھول کے بیان کرنے کا خلاصہ کیا ہے کہ جیسے حالات ہوں، اصل چیز جس کے اوپر نظر رکھنی ہے نا وہ کیا ہے کہ اسلام کو فائدہ ہو، اجتماعیت نہ ٹوٹے، قرآن اور سنت پہ عمل کرتے ہوئے وہ کام ہوگا تو اس میں اللہ کی مدد ہوگی. اس مشورے کا نقصان اسلام کو نہ ہو، اس کام کا ذاتیات سے اٹھ کر اسلام کی سطح پہ دیکھا جائے تو فرمایا کہ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں توکل کرنے والوں کو. کیونکہ جو اتنے کوششوں کے بعد اگر پھر کوئی غلط بھی کام ہو جائے، غلط فیصلہ بھی ہو جائے، اجتہادی غلطی بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، جیسے بدر کے قیدیوں کے بارے میں ہوئی، آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا. باقی مشورے کی اہمیت جو ہے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے جا کے بھی دیکھیں گے. جو مشورہ جس سے مانگا جائے اس کو بالکل اپنے آپ کو اللہ کی عدالت میں حاضر ناظر جان کر مشورہ دینا چاہیے. آپ نے فرمایا کہ المستشار مؤتمن، مشورہ جس سے طلب کیا جائے وہ امین ہے، جیسے کسی کے اس کو امانت رکھی ہوئی ہے. اس لیے اس پر لازم ہے کہ اس معاملے میں جو کام وہ خود اپنے لیے تجویز کرتا ہے وہی رائے دوسرے کو دے، اس کے خلاف کرنا خیانت ہے. مثلا چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، کوئی مشورہ مانگا جاتا ہے، اب مشورہ جن سے مانگا جا رہا ہے وہ کام ہونے میں ان میں سے کسی ایک کا ذاتی فائدہ ہے یا کسی کا نقصان ہے. مثلاً کوئی کام ہو رہا ہے اور سب سے رائے لی جا رہی ہے, اب اس وقت دیکھنا کیا ہے کہ اس سے اس کاز کو کیا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, اب کوئی شخص جو مشورہ دے رہا ہے ہو سکتا ہے اس کام کے ہونے سے اس کو خود ہی نقصان ہو. مثال دیتی ہوں کہ ہم سوچتے ہیں کہ اچھا بھائی کیا خیال ہے کلاس کا ٹائم جو وہ ایک گھنٹہ بڑھانا دیا جائے. مثال دے رہی ہوں, ہم کر نہیں رہے, گھبرائیے گا نہیں. ٹھیک ہے, مثال ہے. اب آپ کو کہا جاتا ہے ایک گھنٹہ زیادہ نہ کر لیں, اب آپ سے بھی پوچھا جاتا ہے. اب ظاہر ہے آپ اپنی اپنی مجبوریاں بتائیں گے, کوئی کہے گا نہیں, کوئی کہے گا ہاں, پھر ہم اس کو ڈسکس کریں گے اسٹاف کے ساتھ. اب جب ان کے ساتھ بات ہوگی تو ان سے کہا جائے گا دیکھیں کہ سلیبس پورا کرنا ہے, کورس کو وقت پہ کرنا ہے, یہ سارے اینگل ہیں, دس اینڈ دیٹ, آگے یہ ہے وہ ہے, کیا خیال ہے ہم کلاس کو بڑھا لیں یا کچھ. اب جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں نا ان کے سر پہ سمجھیں کہ ایک تلوار لٹک رہی ہے. ایسے موقع پہ کبھی اپنی ذات کو سامنے نہیں رکھنا چاہیے کہ نہیں پہ میں نہیں ٹھہر سکوں گی, پھر میرے بچوں کا مسئلہ ہے, پھر مجھے مسئلہ ہے, پھر میں نہیں آؤں گی. ایسے وقت میں مشورہ کہہ کے واقعی جو کاز ہے اس کاز کو جو فائدہ دیتی چیز وہ ٹھیک ہے. ہاں یہ کام ٹھیک ہے, یہ الگ بات ہے کہ پھر مجھے کچھ ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی. ذاتی جو پرابلمز ہیں وہ اس وقت نہیں رکھنے چاہیے, ورنہ کیا ہوتا ہے کہ ایک رخ الٹتا ہے نا بات کا تو سب اسی کے پیچھے جگ پڑتے ہیں. انسانوں کی یہ بہت بڑی کمزوری ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے, یعنی جو ایک بار سوچتا ہے نا وہ سارے ہی سوچنے لگتے ہیں. آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا بھیڑ چال, سنا ہوا آپ کو, اس کی اصل پتہ کیا ہے؟ بکریاں جو ہے نا یہ بڑی شرارتی ہوتی ہیں. جب ان کو پہاڑیوں کی طرف, پہاڑیوں پہ چڑھایا جاتا ہے نا, اوپر جاتی ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ چڑھتے چڑھتے اگر ایک بکری کا پاؤں خود ہی پھسل جائے اللہ کے حکم سے, جو ہی وہ پھسلتی ہیں نا باقی بکریاں اس کو دیکھ کے پھسلنا شروع ہو جاتی ہیں. اس کو کہتے ہیں بھیڑ چال. ہاں تو یہ انسانوں کی کمزوری ہے, ہم لوگوں سے انفلوئنسڈ ہوتے ہیں. جو ایک سوچتا ہے ہم سوچتے بھی نہیں, لیکن ہم جب ایک کوئی دوسرا کہتے ہیں تو ہم سوچنے لگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ دیکھیں جب آپ نے یہ کام کر لیا تو آپ کو اس میں پھر اللہ کے اوپر بات رکھنی چاہیے. پھر یہ کہ حسب موافق لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے. بس آپ چاہتی ہیں کہ میں کورس کروں تو کس سے مشورہ لیں گے؟ ان سے جو بالکل نہیں گھروں سے نکلے ہوئے. کیا خیال ہے میں قرآن کا کورس کر لوں؟ وہ کیا کہیں گے آپ کو کر لیں؟ وہ تو کہیں گے نہیں, سونا اچھا ہوتا ہے, آئے بیٹھے کس مجبوری میں گئے. بیمار ہوں گے تو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے نا. اب کوئی بیمار ہو اور کسی لائر کے پاس چلا جائے تو فائدہ نہیں ہوگا نا. بعض لوگ کہتے ہیں میں نے بڑے لوگوں سے مشورہ کیا, سب نے یہی کہا, پر یہ تو پوچھیں کہ کیا کس سے ہے. ٹھیک ہے, ہنس میں پھر عقل مند سے مشورہ کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کا خلاصہ ابو ہریرہ سے کہ عقل مند آدمی سے مشورہ لو اور اس کے خلاف نہ کرو ورنہ ندامت اٹھانی پڑے گی. بہرحال اس پہ انشاءاللہ آگے بات ہوتی رہے گی. اب اگلی آیت کو دیکھتے ہیں, آیت 160 کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِن یَنصُرکُمُ اللَّهُ, اگر مدد فرمائے تمہاری اللہ, تو فلا غالب لکم, پھر تم پہ کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ, ہاں اگر وہ تمہیں چھوڑ دے, اگر وہ تمہارا ساتھ نہ دے, تو پھر بتاؤ کون ہے جو تمہاری مدد کرے. اور اصل بات کیا ہے کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, اور چاہیے کہ اللہ ہی پر توکل کریں ایمان والے. یہ آیت ایک آیت ہے, لیکن غزوہ احد کے ناطے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جمے ہوئے ساتھیوں کے لیے اس میں بہت بڑی ایک قسم کی تسکین ہے کہ دیکھو اس راستے میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں نا, یہ تمہارے حوصلے نہ توڑیں. اگر اللہ کا ساتھ ہوگا نا تو اللہ اپنے کام کو غالب کر کے رہے گا. غزوہ احد میں ایک ایسی کیفیت آ چکی تھی کہ لگتا تھا کہ آج اسلام کی تاریخ بننے سے پہلے مٹ جائے گی, اور اس وقت ایسے لگ رہا تھا کہ بس آج یہ مسلمان اگر ختم ہوئے, کیونکہ دیکھیں یہ تو بعد میں گنانا کہ 70 شہید ہوئے ہیں, وہ 700 بھی تو شہید ہو سکتے تھے نا. اللہ نے صرف 10% کو شہید کروایا, لیکن بظاہر ایسے لگ رہا تھا کہ بس اب تو گیا, یہ سب کچھ چلا گیا اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا. نتیجہ کیا نکلا کہ مسلمانوں کے اندر کمزوری آنے لگی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تسلی دی, غم کیوں کرتے ہو, حسبی اللہ کہو, اللہ کافی ہے، اگر اللہ تمہاری مدد کر دے تو کوئی تم پر غالب نہیں ہے، ہاں ساری دنیا ساتھ دے گی، تو اگر اللہ تمہیں رسوا کرے یخذلکم، خزلہ کہتے ہیں چھوڑنے کو، سورہ فرقان میں آپ یہ لفظ پڑھیں گے شیطان کے لیے آتا ہے کہ خزولہ، کہ شیطان تو ہے ہی عین وقت پہ چھوڑ جانے والا، انسانوں کو جب وہ دیکھتا ہے کسی ایسی چیز میں کہ جہاں پہ وہ کسی اچھی کاز پہ ہیں تو وہ برے طریقے سے رکھنے ڈالتا ہے، اور جب وہ بدر میں فرشتوں کو آتا دیکھتا ہے تو وہ بھاگنے لگتا ہے، تو گویا کہ ایسے لوگ جو ہیں پھر اللہ پہ توکل کریں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی مدد کی بات ہوئی، تو اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ چار چیزیں ہوں انسانوں کے اندر تو اللہ کی مدد آتی ہے، جس گروہ میں یہ چار چیزیں ہوں گی اس کو پورا یقین رکھ لینا چاہیے کہ اللہ کی مدد آ کے رہے گی، اور اگر نہیں ہوگی نا تو پھر سمجھ لیجئے کہ ساری دنیا بھی مدد کرنے پہ آ جائے لیکن وہ مدد نہیں ہوگی۔ کون سی وہ چار چیزیں ہیں؟ پہلی بات، رسول کی اطاعت ہو، جو کام کیا جائے وہ رسول کی اطاعت کے مطابق ہو، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سنت سے رہنمائی لی جائے، مسنون طریقے سے وہ کام کیا جائے۔ دوسری بات، کافروں سے دلی محبت نہ ہو، یعنی اوپر سے تو جو بات ہوتی ہے لیکن دل کے اندر کفر کی محبت نہ ہو۔ تیسری چیز، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر ہو، یعنی جو گروہ برائیوں پہ قلم اٹھاتا رہے، زبان کھولتا رہے اور اچھی باتوں کی رغبت دلاتا جائے تو ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ اور چوتھی چیز ہے، آپس میں اتحاد اور اتفاق ہو، جو لوگ اس کام میں لگے ہوئے ہیں ان کے اندر اتفاق ہو، اور اگر یہ چاروں چیزیں ہوں گی اللہ کی مدد آئے گی، اور اگر ان چار میں سے ایک بھی چلی جائے گی تو اللہ کی مدد روٹ جاتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ 70 لوگ مارے گئے، بھلا کیوں؟ کیونکہ 50 لوگوں کے اندر اختلاف آ گیا تھا، درے پہ تھے، کچھ نے کہا رک جاؤ، کچھ نے کہا نہ جاؤ، 50 میں سے 35 سے غلط فیصلہ ہو گیا، اس کی سزا میں 70 لوگ شہید ہوئے اور اللہ کے نبی کو بھی چوٹیں پڑی۔ کیا پتا چلا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ کی مدد ہو تو پھر اس کو اتحاد اور اتفاق کو قائم رکھنا ہوگا، اللہ کی مدد آ جائے گی۔ اور اس آیت کو پڑھ کے تو اتنا سکون ملتا ہے نا، میں سوچتی ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ کتنی ٹھنڈی پھوہار پڑتی ہوگی اس وقت جب یہ آیتیں نازل ہوتی ہوں گی، کہ انسان اللہ کے راستے کے کام انسانوں کی مدد یا انسانوں پہ نظریں رکھ کر نہیں کرتا، وہ سراسر اللہ کے لیے کرے گا۔ مدد آئے گی بھی تبھی جب وہ اللہ کی مدد سے کیا جائے گا۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا، وما کان لنبی ان یغل، کسی نبی کی یہ شان ہی نہیں کہ وہ خیانت کرے، کیونکہ وَمَن يَخْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور جو کوئی خیانت کرے گا تو لے آئے گا اپنی خیانت کی ہوئی چیز کو قیامت کے دن، پھر پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا، اور اس پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ یہ آیت بھی ایک بڑی دل سوز آیت ہے۔ رات کو میں اس کی تیاری کر رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ اگر قرآن پاک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھا ہوتا، نعوذ باللہ، جیسا کہ کفار کا آج بھی پروپیگنڈا ہے، تو کم از کم اس قسم کی آیتیں تو قرآن پاک کا حصہ نہ ہوتی جس میں سراسر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیچڑ اچھالا جاتا تھا۔ کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اس ایک آیت کے لیے پہلے تو اس کے شان نزول کو اگر ہم سمجھ جائیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ آیت غزوہ احد کے ساتھ نازل ہوئی۔ کیوں؟ اس کو سمجھنے کے لیے لفظ یغل کو سمجھیں گے، پھر انشاءاللہ بات آگے ہوگی۔ یغل کا جو لفظ ہے نا، غین لام لام سے ہے، غل، غین لام لام، اس کو غین کی پیش کے ساتھ پڑھیں تو غل ہو جاتا ہے، غلن۔ تو کس کو کہتے ہیں؟ مال غنیمت سے، اس کی تقسیم سے پہلے کوئی چیز چھپا کر لے لینا۔ ٹھیک ہے، دہرا دیتی ہوں، مال غنیمت تھا وہاں، آج کے دور میں اس کو بیت المال کہہ سکتے ہیں، اجتماعی فنڈز کہہ سکتے ہیں، کسی کام کے لیے پیسے جمع کیے اور اس میں سے جمع کرنے سے پہلے خود ہی کچھ الگ کر لینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غل۔ لیکن جب غین کی زیر ہو تو غل بن جاتا ہے. اور غل کس کو کہتے ہیں؟ دل میں کھوٹ رکھنا، کینہ رکھنا. دل میں بہت سی شکایتیں رکھنا مگر ظاہر یہ کرنا کہ کوئی شکوا نہیں. اب اگر اس آیت کو غزوہ بدر کے بعد کی آیت تسلیم کیا جائے تو اس کا پہلا معنی ہے غل والا. ہوا کیا کہ بدر کے بعد جب مال غنیمت جمع ہوا تو اس میں سے ایک سرخ رنگ کی قیمتی چادر غائب تھی. اب کچھ لوگ، اللہ تعالیٰ اس بات کو کہنے میں بھی مجھے نہ پکڑے، لیکن کچھ لوگوں کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ شاید اللہ کے نبی کو پسند آ گئی ہوگی اور آپ نے لے لی. سوچئے ذرا کتنی بڑی بات ہے. کس کے لیے یہ بات ہو رہی ہے؟ سید المرسلین، انبیاء کے سردار، اور دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ اللہ کی نظروں میں مقرب. یہ وہ شخص کے جس کو نبوت سے پہلے لوگ صادق اور امین کہتے تھے، سچے اور امانت دار. تب تک کسی کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی نا، لیکن جو ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کی بات کی تو اسی وقت پھر لوگوں کی نظروں میں آگئے. ہوا کیا کہ لوگوں میں یہ خیال آ گیا. اب یہ بات بہت بڑی تھی، تکلیف دہ بات تھی، بات چھپتی نہیں ہے، اللہ کے نبی تک پہنچ گئی کہ اللہ کے نبی آپ نے لے لی ہوگی. اور آپ سوچئے کہ جنہوں نے لیا ہوگا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ منافق تھے؟ نہیں، ہمیشہ منافق ہی ایسی باتیں نہیں سوچتے. بعض دفعہ مخلصین میں سے کم سمجھ لوگ بھی ایسی ہی بات سوچ لیتے ہیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات گئی تو آپ کو انتہائی رنج ہوا. آپ نے اس وقت پھر لوگوں سے کہا کہ کیا تم میرے بارے میں ایسا گمان کرتے ہو؟ کیا میں اس چیز میں سے جس کو دوسروں کے لیے تھا یا اجتماعی مال تھا، کیا اس کو میں اپنے لیے لے لوں گا؟ اور اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ آیت غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی، تو پھر اس کا معنی دوسرا ہوگا، غل. پھر کیا ہوا تھا؟ کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ جن لوگوں سے خطا ہوئی تھی نا، اللہ کے نبی نے ابھی ان کو دل سے معاف نہیں کیا. آپ کے دل میں بھی بغض ہے، کینہ ہے، لیکن آپ اوپر اوپر سے کہہ رہے ہیں چلو کوئی بات نہیں، میں نے تمہیں معاف کر دیا. تو اس موقع پہ بھی آیت اتری کہ ماں کان للنبی، یہ لائق ہی نہیں. یہ لفظ جو ماں کان ہے نا، یہ بڑا خوبصورت لفظ ہے، وما کانا، یعنی یہ تو بات نبی کے شایان شانی نہیں ہے، یہ انہیں سوٹ ہی نہیں کرتی. کیا تم اس بات کا تصور کر سکتے ہو؟ کیا کہ للنبی نہیں یغل، کیا وہ غل کرے گا؟ وہ نبی جن کی زبان مبارک سے خیانت کے بارے میں اتنی حدیثیں موجود ہوں، کیا وہ دوسروں کے معاملے میں خود ایسا معاملہ کریں گے؟ اور کیا لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہیں دیکھا؟ اور وہ حدیثیں کون سی ہیں؟ تاکہ اسی موقع پہ اس چیز کو ساتھ ہی دیکھا جا سکے کہ اللہ کے نبی سے تو اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ خیانت کرتے. مثلاً آپ نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرمایا دیکھو ایسا نہ ہو کہ قیامت میں میں کسی کو اس طرح دیکھوں کہ اس کی گردن پر ایک اونٹ لدا ہوا ہو اور یہ اعلان ہوتا ہو کہ اس نے مال غنیمت کا اونٹ چرایا تھا. وہ شخص اگر مجھ سے شفاعت کا طالب ہوگا تو میں اس کو صاف جواب دے دوں گا کہ میں نے حکم الہی پہنچا دیا تھا، اب میں کچھ نہیں کر سکتا. اللہ اکبر، قیامت کے میدان کی رسوائی کا یہ عالم ہے. اور بعض روایت میں یہ بات بھی آتی ہے کہ ایسے لوگ تمنا کریں گے کہ ہمیں جہنم میں بھیج دیا جائے مگر اس رسوائی سے بچ جائیں. آپ دیکھیے کہ ایک
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، کیسی لگی آج کی تفسیر؟ ابھی تک کتنی چلی ہے؟ کیا سمجھ آیا آج کی آیات سے؟ اپنے لیے لیسن کیا لیا ہم نے؟ جی الحمدللہ، بہت زبردست آیات تھی. جی بہت اچھی تھی الحمدللہ. جی 156، جی ویری نائس. جلد جلدی تھوڑا سا ہم دیکھ لیں، 3-4 منٹ ہم لوگ لیتے ہیں، تھوڑا سا دیکھیں گے، باقی انشاءاللہ تعالی ہم بعد میں کریں گے، لاسٹ میں انشاءاللہ جب ہماری تفسیر کمپلیٹ ہوگی. معاف کرنے کی بات ہو، ایکسلنٹ. جی ماشاءاللہ، صحیح سمجھ آ رہی ہے آپ کو. جی پہلی جو آئی تھی آیت نمبر 156 ہے, اس میں کیا لیا ہے؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نہ تم ہو جا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے کہا اپنے واسطے اپنے بھائیوں کے جب وہ چلے پھرے زمین میں یا تھے وہ لڑنے والے اگر وہ تھے ہمارے پاس تو نہ وہ مرتے. یہ کن کا قول ہے, کنہوں نے کہا تھا یہ؟ حسرت میں نہیں پڑنا, صحیح جی. آیت نمبر 156 میں جو ہے یہ کس کا قول ہے, کنہوں نے کہا تھا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں منافقین؟ ایکسلنٹ, ماشاءاللہ. اس کا مطلب بہت اٹینٹو ہو کے آپ کلاس لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جتنا آپ اچھے طریقے سے لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. بالکل ٹھیک, صحیح جی. اگلی آیت میں دیکھ لیتے ہیں, 157 میں تھا کہ اگر مارے گئے تم اللہ کے راستے میں یا مر گئے تم, اور البتہ بخشش ہے اللہ کی طرف سے رحمت وہ بہتر ہے اس پر سے جو جمع کریں. یہ کن کو اشارہ کیا جا رہا ہے یہاں اس آیت میں, کہ کس کا کہا جا رہا ہے کہ اگر تم مر جاؤ اللہ کے راستے میں یا مر گئے تم بخشش ہے اللہ کی طرف سے اور رحمت اور وہ بہتر ہے اس میں سے جو جمع کرے شہید کے لیے. ایکسلنٹ ماشاءاللہ جی, الحمدللہ, بارک اللہ فی, صحیح جی. 158 میں, ہاں جی, اپنی قسمت کو قبول کر لو, اللہ جو بھی کرتا ہے اچھا ہی کے لیے کرے گا جی. شہید کو موت برحق ہے, بالکل. آیت نمبر 158 میں دیکھ لیتے ہیں, اور اگر تم مر جاؤ یا قتل کر جاؤ البتہ تم ضرور کٹ گئے. اسی سے ریلیٹڈ آج ایک ہی بات جو ہم نے کر لی ہے جی. اگلی آیت کو دیکھ لیتے ہیں, بہت ڈیٹیل سے استاذہ جی نے کی تھی, پھر انشاءاللہ ہم نیکسٹ جو ہے بعد میں کریں گے جی. اس میں جو آ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے نا, بس بوجہ اس کے تو ساتھ اس کی رحمت تھی, رحمت ہے اللہ کی طرف سے. تم نرم دل ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا آپ نرم دل ہوئے, اگر آپ ہوتے تند ہو. فضون, فضون کے بارے میں بڑا ڈیٹیل سے استاذہ جی نے بتایا تھا, کیا سمجھ آئیے فضون جی؟ دل کو مطمئن کر لو, صحیح. فضون کا روٹ ورڈ بھی بتائیں, ڈونٹ اسپیک وین یو آر اینگری, کنٹرول یور اینگر جی. بالکل ایکسلنٹ عائشہ اشرف, آپ نے جو بتایا جی, سخت مزاج ہونا, تند ہو سخت مزاج ہونا, کیا ہم نے اس پہ اپنا جائزہ لیا جی؟ ہاں جی, فاز واز آف ایکسلنٹ این کے 20. اچھا مجھے یہ بتائیں, SS06 ماشاء اللہ, مجھے یہ بتائیں کہ جو تند ہو ہے اس کو ہم نے اپنے لیے کیا لیسن لیا ہے جی؟ NM سوال, FZ جی, فاز واز آف, اس تند ہو سے ہم نے کیا لیسن لیا ہے جی؟ اب مجھے یہ بتائیں, کیونکہ آگے بھی میں پوچھوں گی, سخت دل کر پوچھوں گی. یہ کافی ایسے مسائل ہیں جس کے بارے میں ہمیں لازمن تھوڑا سا پتا ہونا چاہیے. ایک منٹ میں ابھی ایک بس لوں گی انشاءاللہ, باقی ہم بعد میں ریکیپ کریں گے, ایک منٹ اور بس لوں گی جی. زبان میں نرمی کرنی ہے, زبان چھوٹی دل بڑا. ایکسلنٹ S06, یہ جو استاذ نے لکھوایا تھا یہ ضرور ہائی لائٹ کیجیے گا, بلکہ اس کو لکھ کے سامنے لگا لیں ایک ویک, بلکہ یہ اسائنمنٹ اپنے لیے رکھ لیں جی. سافٹ ٹنگ اینڈ سافٹ ہارٹ, ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ کسی کام کو ایک تو ہم نے کیا کرنا ہے, چھوٹے دل والے بڑا کام بھی نہیں کر سکتے. یہ بھی ضرور ذہن میں رکھنا ہے, جس کا دل جتنا چھوٹا ہوگا, جس کے اندر یہ بغض ہوگا, غیبت ہوگی, یہ جو قل کے بارے میں استاذہ جی نے بتایا تھا, یہ ساری چیزیں ہوں گی, وہ جو ہے بڑے کام کبھی بھی نہیں کر سکے جی. زبان چھوٹی کب ہوگی, زبان چھوٹی کب ہوگی, اس کے بارے میں استاذہ جی نے بتایا جی. جلدی بتائیں, پھر ہم انشاءاللہ بریک لیتے ہیں, باقی انشاءاللہ بعد میں کرتے ہیں. باقی مشورے کے بارے میں انشاءاللہ میں بعد میں بات کروں گی, کہ وہ کافی ڈیٹیل کے ساتھ ہے, تو اس لیے انشاءاللہ اس کو بعد میں کروں گی جی. زبان, زبان چھوٹی کب ہوگی جی؟ صبر, اور اس کے لیے کیا؟ جب آپ کے پاس علم آ جاتا ہے تو آپ کے اندر عمل آ جاتا ہے جی. دل بڑا ہوگا, سب کو معاف کرنے کا حوصلہ ہوگا. ایکسلنٹ, بالکل. اور کیا چیز آئے گی جو میں آپ کے کہلوانا چاہ رہی ہوں؟ علم اور عقل. جو جتنا زیادہ آپ میں شعور آتا جائے گا, جو حکمت آتی جائے گی, اللہ مفصلینا حکمت کا ونشن علینا رحمت کا یا ذو الجلال والاکرام, یہ جو رب اشرح لی صدری بھی ہم پڑھتے ہیں, اس کو اگر آپ شعور سے پڑھیں گے نا, کہ میری گرہ کھول دے جا, میں نے بات کرنی ہے, تو وہ ایک حکمت ہی کی بھی طرف جاتی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ جی. ایوری ون از ناٹ پرفیکٹ, لرن ٹو فرگیو, بات منوانے کا طریقہ آتا ہے. ایکسلنٹ, ٹھیک ہے. جو باقی ابھی مشورے کا, اور جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی جو صحابہ کرام کے بارے میں جو کہا گیا تھا, ان شاء اللہ ہم بعد میں بات کریں گے, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ جیسے ہی ہماری جو لاسٹ ہمارا جو لیسن رہتا ہے ڈی اور ای پارٹ, ان شاء اللہ اس کو کمپلیٹ کر کے ان شاء اللہ ہم دوبارہ سے باقی اس کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے, ٹھیک ہے. ابھی آپ کی 15 منٹ کی بریک ہے, اس کو انجوائے کریں. رپورٹنگ سو کیٹ, ان شاء اللہ یہ ہم بعد میں ان شاء اللہ ڈسکس کرتے ہیں, ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن
أنت الحق
أنت الحق
ووعدك الحق
ووعدك الحق
وقولك الحق
وقولك الحق
ولقاؤك حق
ولقاؤك حق
والجنة حق
والجنة حق
والنار حق
والنار حق
والساعة حق
والساعة
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا
وعليك توكلنا
وعليك توكلنا
وإليك أنبنا
وإليك أنبنا
وبك خاصمنا
وبك خاصمنا
وإليك حاكمنا
وإليك حاكمنا
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا
وما أسررنا وما أعلنا
وما أسررنا وما أعلنا
أنت إلهنا لا إله إلا أنت
أنت إلهنا لا إله إلا أنت
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا
وهديتنا وعلمتنا
وهديتنا وعلمتنا
وأنقذتنا وفرجت عنا
وأنقذتنا وفرجت عنا
ميري مولا تيرا سامي
دعوت موزن تیری ہم دو سنا کرتے ہیں طائر اپنی بولی میں تیری ہم دو سنا کرتے ہیں طائر اپنی بولی میں کہ تو ہی
لأوائلنا وأواخرنا تدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يؤلمنا
كتاب الله يؤلمنا كتاب الله
وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا يا
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواصل لبيك إله الحق لبيك
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جی سب بریک سے واپس آگے جی ابھی سب کی مجھے لبیک تو نظر نہیں آ رہی صرف 1 2 3 میرے سمیت تین چار لوگوں کی لبیک صرف ٹائپ ہوئی ہے جی ضرور
کوشش کریں ضرور آن ٹائم پہ لبیک آگے ٹائپ کیا کریں، کیونکہ جیسے لبیک کا مطلب ظاہر آپ کو ابھی الحمد للہ ٹرانسلیشن آ رہی ہے سمجھ کہ اللہ تعالیٰ، اے اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو ضرور کوشش کریں کہ یہ جو ہمارے بلکہ ڈائمنڈ گولڈن بن بولوں گی، یہ ڈائمنڈ جو لمحات ہیں ان کو ہم بالکل بھی ضائع نہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو ابھی انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ ٹائم نہیں لوں گی، بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ کریں گے ریکیپ. ابھی ہمارا جو ہے ڈی اینڈ ای پارٹ جو ہے 1 hour 10 minutes کا انشاءاللہ تعالیٰ ہے، دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کیا سکھا رہے ہیں. ضرور نوٹ ڈاؤن کیجئے گا، اور جو ابھی باقی بھی پوائنٹس رہتے ہیں ابھی جو ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے انشاءاللہ اس کو لے کے چلیں گے، ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کی نہیں، یہ لفظ جو ماں کان ہے نا، یہ بڑا خوبصورت لفظ ہے. وہ ماں کانا، یعنی یہ تو بات نبی کے شایان شانی نہیں ہے، یہ انہیں سوٹ ہی نہیں کرتی. کیا تم اس بات کا تصور کر سکتے ہو؟ کیا کلی نبی یہ نہیں یغلہ، کیا وہ غل کرے گا؟ وہ نبی جن کی زبان مبارک سے خیانت کے بارے میں اتنی حدیثیں موجود ہوں، کیا وہ دوسروں کے معاملے میں خود ایسا معاملہ کریں گے؟ اور کیا لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہیں دیکھا؟ اور وہ حدیثیں کون سی ہیں؟ تاکہ اسی موقع پہ اس چیز کو ساتھ ہی دیکھا جا سکے کہ اللہ کے نبی سے تو اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ خیانت کرتے. مثلا آپ نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرمایا دیکھو ایسا نہ ہو کہ قیامت میں میں کسی کو اس طرح دیکھوں کہ اس کی گردن پر ایک اونٹ لدا ہوا ہو، اور یہ اعلان ہوتا ہو کہ اس نے مال غنیمت کا اونٹ چرایا تھا. وہ شخص اگر مجھ سے شفاعت کا طالب ہوگا تو میں اس کو صاف جواب دے دوں گا کہ میں نے حکم الہی پہنچا دیا تھا، اب میں کچھ نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. قیامت کے میدان کی رسوائی کا یہ عالم ہے. اور بعض روایت میں یہ بات بھی آتی ہے کہ ایسے لوگ تمنا کریں گے کہ ہمیں جہنم میں بھیج دیا جائے مگر اس رسوائی سے بچ جائیں. آپ دیکھیے کہ ایک وہ چوری ہوتی ہے جو کسی ایک انسان کی چیز کی چوری ہے، آپ نے کسی کا قلم اٹھا لیا، کسی کا کوئی پین اٹھا لیا، یا کوئی کسی کی قیمتی چیز اٹھا لی، اس میں ایک شخص ہے، اس کی سزا کیا ہے وہ پڑھیں گے سورت مائدہ میں. یہاں لفظ غل ہے، اس سے مراد اجتماعی چیزیں ہیں. یہ ایسی چیزیں کسی ایک کی امانت نہیں ہوتی. مثلا آپ دیکھیے کہ آج کے دور میں بعض دفعہ کچھ ایسی فنڈنگ ہوتی ہے کہ جو کسی بھی کام کے لیے ہوتی ہے، دین کے کام کے لیے ہوتی ہے. بعض دفعہ لوگ مثلاً کہ جیسے مسجدوں میں ٹوائلٹ پیپرز ہیں، صابن ہے، وہاں کوئی اچھی کرسیاں ہیں، میز ہیں، یا بعض دفعہ لوگ فنڈ جمع کرتے ہیں کہ چلو ہم اس سے کوئی چیز لے آتے ہیں. اب یہ کسی ایک کی تو نہیں ہوئی نا. اور عموماً ایسی چیزوں میں چونکہ کوئی براہ راست اونر نہیں ہوتا نا، تو ایسی چیزوں میں بہت زیادہ چوریاں ہوتی ہیں. اور اللہ معاف کرے کہ آج کے دور کی زیادہ چوریاں اسی قسم کی ہیں. آپ اس کو حکومتی سطح سے لے کے گروہی سطح پہ اور جماعتی سطح پہ لے آئیں، سرکاری خزانہ جس کو آپ کہہ لیں، لوگوں کے ٹیکس، لوگوں کی چیزیں، اور دین اور دنیا کے ناطے سے اس قسم کی چیزوں کی چوری عام ہے. اللہ تعالیٰ نے نایات میں لوگوں کی آنکھیں کھول دیں کہ جو کوئی ایسا کرے گا تو کل دینے کے لیے تیار رہے. آج تو ایک چیز اٹھائی ہے، کل وہاں اس کے سامنے کتنا ہوگا. اور آپ دیکھیے کہ ایسا شخص کل قیامت کے دن جب اللہ کے نبی کے سامنے جائے گا کتنی شرمندگی اٹھائے گا. یہ بھی ایک اینگل ہے، اس کو سوچئے کہ ایسے شخص کی وجہ سے اللہ کے نبی کو کتنی رسوائی ہوگی میدان محشر میں. میری اس بات کو وہ مائیں سمجھیں گی جن کے بچوں نے کبھی بھول پنے میں، بچوں کو بالکل سمجھ نہیں ہوتی، اور کبھی بچوں کو یہ کہنا بھی نہیں چاہیے کہ تم نے چوری کی ہے، لیکن بچے ہیں نا، سٹنجی ہیں، ہر خوبصورت چیز کو دیکھ کے سمجھتے ہیں یہ میری ہے، اور انہوں نے کسی دوسرے بچے کا شارپنر اٹھا لیا، پینسل لے لی، اور جب بچے کی ماں کے سامنے اس کے بیگ سے وہ چیز نکلتی ہے تو سوچئے ذرا ماں کا کیا حال ہوتا ہے. دل چاہتا ہے نا کہ زمین میں بندہ گھڑ جائے کہ اس نے یہ کام کیا. بالکل اسی طرح قیامت کے دن ایسے لوگوں کے یہ کام اللہ کے نبی کو بھی شرمندہ کرا سکتے ہیں. تو لہٰذا جس شخص کے ذمے کوئی اجتماعی کام ہو اس کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جہاں کوئی انسان مالک نہیں ہوتا نا وہاں اللہ کی ذات ہوتی ہے. اس کو پھر اطلاق اب جہاں مرضی کرتے جائیں. مثلاً بعض دفعہ آپ دیکھیے لوگ جابز کرتے ہیں, آفیسز میں بہت ساری سہولتیں موجود ہوتی ہیں, کوئی ہاسپٹل میں کام کرتا ہے وہاں بینڈیج ہے, روئی ہے, ٹینکچر ہے, ٹیشو پیپرز ہیں, کوئی فوٹو اسٹیٹ مشین ہے, فوٹو کاپی کرنے کی بات ہے. اب کیا ہوا, کوئی بات نہیں نا, یہ خیر ہے. دیکھیے ایک تو ہوتا ہے کسی نے کہا استعمال کریں, ٹھیک ہے کر لی آپ نے, لیکن دوسری یہ بات ہے کہ آپ اس کو کہیں میں گھر بھی لے جاؤں, یہ درست بات نہیں ہے. اس پہ ایک اور چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے, بہت ہی معمولی سی ہے لیکن بعض لوگ اس پہ کم غور کرتے ہیں. جب ہم ہوٹلز میں جاتے ہیں نا, کبھی بھی کوئی باہر جائے کھانے پینے کے لیے جاتا ہوگا, تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہاں کونے میں انہوں نے کچھ چیزیں رکھی ہوتی ہیں کہ کھانا آپ کو وہ دے دیتے ہیں, باقی چیزیں وہ کہتے ہیں آپ یہاں سے لے لیں, چٹنی ہو سکتی ہے اس میں, کوئی ہنی ہو سکتا ہے, نیپکنز ہیں, چمچ, پلیٹ, کوئی اسٹرا ہوتے ہیں نا. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کو جو ضرورت ہے لے لیں, اور آپ کیا کریں کہ وہاں سے اگر آپ نے ایک برگر لیا ہے تو ایک نہیں دو تین کیچپ لے لیں آپ مٹھی بھر لیں کہ چلو آپ گھر جا کے دو چار دن کے برگرز میں یہ ڈل جائے گا, درست نہیں ہے. یہ چیز بہت ناپسندیدہ ہے, اور اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے کہ ہمارے کلچر میں اس کا بالکل خیال نہیں رکھا جاتا. کہتے ہیں پکڑ لو, وہ مفت مل رہی ہے, ساتھ ہی پکڑ. ایک ٹیشو کی جگہ لوگ اتنا اکٹھا بلب پکڑتے ہیں, میرا دل ہل کے رہ جاتا ہے. اس سے پھر باقیوں کو ملیں گے بھی نہیں. کھانا کھولا, پلیٹیں پکڑی, ایک پلیٹ نیچے ایک اوپر, کیا یہ گرم ہو جائے گی, یہ لڑک جائے گی, کیونکہ آپ نے کھانا ہی اتنا ڈالا ہے, ایک پلیٹ تو اس کا وزن سہار ہی نہیں سکتی. پھر آپ ایک نیچے رکھتے ہیں, پھر آپ ایک اور لیتے ہیں, اچھا بچ گیا تو اس کو اوپر رکھ کے لے کے جانا پڑے گا. اجتماعی معاملے بڑے شدید ہوں گے. اور آپ دیکھیے کہ ایسی چیزوں پہ غلط فہمیاں بھی بہت آتی ہیں. اللہ کا نبی کتنا شفاف دامن تھا لیکن ان پہ بات ہوئی, تو آج بھی کوئی جتنا بھی بچے گا بات اس پہ بھی ہوگی. کیا کیا جائے, اللہ پہ بات ڈال دی جائے. کیا کہ اللہ تو دنیا میں پاک کر لے, اگر کسی نے کوئی ایسا کام کیا ہے جو آج تک پیچھے ہوا کیا کیا جائے. مثلا کسی کمپنی سے کوئی چیز لے چکے, بعض دفعہ یہ بھی معروف ہے کہ جو لوگ ایئر ہوسٹنگ کرتے ہیں پلینز میں تو وہاں کے برتن, چمچیاں, نیپکنز لے آتے ہیں. بعض دفعہ کھانا بچتا ہے, میں خود اس کا کئی دفعہ میں نے اظہار کیا ہے, وہاں جب بھی وہ لوگ چیزیں دیتے ہیں تو اس میں ہر چیز آپ کے نہیں کھانے کی ہوتی, اور میں اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھتی ہوں کہ وہ کھانا جو ہے وہ سارے باقی ٹرے اکٹھے گاربیج کر رہے ہوتے ہیں, جس میں کسی کا اگر کھایا ہوا یا نہیں کھایا ہوا وہ سب گاربیج ہوتا ہے. اب اس میں مثال ہے کہ انہوں نے آپ کو بٹر دیا, میں بٹر نہیں کھاتی, اب میں کیا کروں, وہ تو بٹر ایسی چیز ہے نا کہ جو انہوں نے بھی پھینکنی ہے, اور وہ مجھے دے چکے تھے, میں بلا سکتی ہوں انشاءاللہ, اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ وہ سویٹ دیتے ہیں, اب وہ سویٹ جو نا وہ ان کے اصل برتن میں ہوتی ہے, ڈسپوزیبل میں نو پرابلم آپ لا سکتے ہیں, لیکن اگر دوسری ہے تو آپ پوچھیں پھر اس کو, ایئر ہوسٹس ہے وٹ ایور, انہیں کہیں یاد تو یہ کسی کو دے دیں, اور اگر میں لے کے جا رہی ہوں تو بتائیں کیا میں یہ لے سکتی ہوں کہ نہیں. آپ کہیں گے کیا چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, لیکن یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کل بڑی بنیں گی, اور اس کے اوپر ہی اکثر معاملات جو ہیں وہ بگڑتے ہیں. اسی لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس جنگ کے ناطے سے پیش کر دیا کہ اللہ کے نبی تو ایسا کبھی نہیں کر سکتے. اور آپ دیکھیں یہ اتنا شدید قسم کا جرم ہے کہ غزوہ خیبر تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو دیکھا تو ایک شخص اس میں سے فوت ہو گیا, لوگوں نے آپ کو کہا کہ اللہ کے نبی اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں, تو آپ نے کہا صلوا علی صاحبکم, تم خود ہی پڑھ لو میں نہیں پڑھتا. صحابہ چہرے بدل گئے, رنگت بدل گئی. آپ نے کہا کیوں اللہ کے نبی, یہ کیسے ہے ایک صحابی فوت ہو رہے اور آپ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھ رہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ صاحبکم غل فی اللہ, تمہارے اس ساتھی نے اللہ کے مال میں خیانت کی. صحابہ بڑے حیران ہوئے. خیر اس وقت تو بات آئی گئی ہو گئی, بعد میں جب اس کا مال جمع کیا گیا تو اس میں سے ان کو یہود سے جو چیزیں ملی تھی خیبر میں, کچھ من کے یعنی موتی ملے تھے جس کی قیمت 2 درہم سے بھی کم تھی, وہ ملے. ابو داؤد کی یہ روایت ہے, صرف 2 درہم کی قیمت مال غنیمت سے چرانے والے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ نہیں پڑھی. تو اسی سے دیکھ لیجئے کہ کل قیامت کے دن کتنوں کو بخشوانا پڑے گا اپنے آپ کو. کتنا آسان ہے لوگوں کا مال لے لو, دکھاؤ کچھ لو کچھ, پیپرز میں کچھ ہے اندر کچھ ہے, شو یہ کرو باہر وہ کرو. اس کا تو ایک لمبا میدان کھلے گا انشاءاللہ, اس پہ سورہ مائدہ پہ اور بھی وضاحت سے بات ہوگی. لیکن اس آیت سے دل بہرحال دکھی ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کو بھی لوگوں نے نہیں چھوڑا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع پہ آیتیں نازل کر کے اللہ کے نبی کے لیے قیامت تک کے لیے برات ثابت کر دی کہ وما کان علی نبی یغل ومن یخلل یاتی بما غل یوم القیامتی. ثم توفى كل نفس ما كسبت. اس آیت سے ایسے لگ رہا ہے کہ جس نے خیانت کی ہوگی پہلے وہ خیانت کو لے کے آئے گا اپنے کندھوں پہ اٹھا کے گھوڑوں کی صورت میں. آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ اپنے کندھوں پہ مال غنیمت کی بکری اٹھا کے پھر رہا ہے, گھوڑا اٹھا کے پھر رہا ہے, اور اس کے بعد پھر توفا کل نفس ماں کا سبت, یعنی اصل حساب کتاب اس کے بعد ہے. وہم لا یسلمون, یہ ہے اصل بات. اگر کوئی نہ خیانت کرے اور اس پہ الزام لگے تو اس کے لیے اس میں تسلی ہے کہ غم نہ کرو. وہم لا یسلمون, اللہ حق تلفی نہیں کرتا. اور اگر کسی نے خیانت کی ہے تو اس کے لیے اس کے اندر بہت بڑی تنبیہ ہے کہ ابھی اپنے آپ کو اس چیز سے روک لے, ورنہ قیامت کے دن کی رسوائی سامنے کھڑی ہوگی. اسی پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہہ دیا, افمن اتبع رضوان اللہ, کیا پس وہ شخص جس نے اللہ کی رضا کی پیروی کی, کمم با بسخط من اللہ, کیا مانت ہے اس شخص کے جو اللہ کے غصے کے ساتھ آیا, جس نے اللہ کا غصہ کمایا, وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ, اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے, وَبِئْسَ الْمَصِيرُ, اور کتنی ہی بری جگہ ہے وہ. کیا ہے ان دونوں کے انجام میں فرق, ہم درجات عند اللہ, ان کے درجے اللہ کے پاس ہیں, وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ, اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے کہ جو لوگ کر رہے تھے. ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے دو مختلف قسم کے کردار سامنے رکھ دیے. ان کا تعلق بھی بیسیکلی پچھلی ہی آیت سے ہے کہ دیکھو وہ نبی, افمن اتبع رضوان اللہ, جو نبی اللہ کی رضا مندی کی پیروی کرتا رہتا ہے, جس نے تمہارے لیے اپنے پچھلے دین کو چھوڑا, جس نے تمہارے لیے باپ دادا کو ناراض کیا, جس نے پچھلی رسموں سے منہ موڑا, کیا وہ شخص جو ہر لمحے اللہ کی رضا کو لینے والا ہے, کیا کمم با بسخط من اللہ, کیا وہ خیانت کر کے اللہ کی رضا لے گا؟ ایسے نبی کی بات سنے گا کون, اور ایسے نبی کی بات میں اثر کدھر آئے گا, اور کتنی انگلیاں آپ پہ اٹھیں گی؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اعلیٰ درجے پہ پہنچتا ہے نا, اس کی چھوٹی چھوٹی چیزیں نوٹ ہوتی ہیں. دیکھیے, سب لوگ ایک ہی لیول پہ گراؤنڈ میں بیٹھتے ہیں نا, تو کسی کو نہیں دکھتا, بلکہ پیچھے بیٹھے ہوئے کو اگلی لائن والا کوئی دکھے گا نہیں, لیکن ایک جو سٹیج پہ بیٹھ جاتا ہے نا, وہ سب کو دکھتا ہے. بالکل وہ لوگ جو کہیں بھی پرومیننٹ ہوتے ہیں, وہ سیاست کا میدان ہو, وہ دنیا کا میدان کھیل کا ہو, اس پہ سب کی نظریں ہوتی ہیں, تو دور سے پھر وہ چیزیں بڑی دکھنے لگتی ہیں. یہی بات جہاں کہہ دی کہ تم نبی کے بارے میں یہ سوچو بھی نہ کہ وہ اللہ کا غضب کمائے گا, کیونکہ ایسے شخص کے اوپر تو جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانا ہے. کن کے درجات ہے, ہم درجات عند اللہ, اس کا تعلق کس سے ہے؟ بظاہر آپ آیت کو دیکھیں تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کمن باب سخت من اللہ کی یہ بات ہے, لیکن اصل بات پتہ کیا ہے؟ میں صرف بات کو سمجھانے کے لیے پچھلی آیت سے جوڑتی ہوں, آپ دیکھیے گا آیت کو غور سے. افمن اتبع رضوان اللہ ہم درجات عند اللہ, جو اللہ کی رضا کے لیے چلے گا, اللہ کی رضا کے پیچھے ہوگا, لوگوں کی مرضی کے پیچھے نہیں, اللہ کی رضا کے پیچھے ہوگا, اس کے درجے اللہ کے نزدیک ہیں. واللہ بصیر بما یعملون, اور اللہ خوب دیکھ رہے جو لوگ کر رہے ہیں. اس سے کیا پتا چلا کہ کسی کا کوئی عمل اللہ سے چھپا ہوا نہیں. انسانوں کو غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں, اللہ کو نہیں ہوتی. لیکن یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ صحابہ کرام میں سے اگر کسی کے دل میں یہ خیال آ گیا تھا تو اس سے ان کے ایمان پہ یا ان کے اخلاص پہ اور ان کے تقویٰ پہ کوئی زد نہیں پڑی, کیونکہ یہ شیطان ہوتا ہے. پیچھے ہم پڑھ چکے نا کہ یہ شیطان ہے کہ جس نے ان کے قدموں کو پھسلا دیا. کیونکہ اصل میں آج کے دور میں بھی دیکھیں, سب سے بڑا ہدف جو ہے نا اس وقت غیر مسلم دنیا میں, وہ محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. کوئی پوچھے کسی کو کیا لگے, پانچ شادیاں کی, دس کی, سات کی, نو کی, وٹ ڈز اٹ مین, تمہیں کیا فرق پڑا, وہ چلے گئے. لیکن یہ سب کوششیں کیوں ہیں؟ تاکہ لیڈر کو بدنام کر دو, تاکہ پورا اسلام بدنام ہو جائے. لوگ کہ بس توبہ توبہ, یہ ایسا ہے, پکڑو اس کو, یہ اسلام ہی برا ہوگا. شیطان اس طریقے سے رکھنے ڈالتا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ اسلام پھیل رہا ہے, اسلام کی طرف لوگ بڑھ رہے ہیں, تو وہ کوئی نہ کوئی شوشہ ہوتا ہے, کبھی کوئی کتاب لکھ دیتا ہے, کبھی کوئی کارٹون بنا دیتا ہے. مسلمانوں کا کام کیا ہے؟ کہ اس بات کا یقین رکھے کہ واللہ بصیر بما یعملون. اسی لیے اگلی آیت میں پھر اللہ کے نبی کی شان بیان کی جا رہی ہے کہ تم اس نبی کے بارے میں ایسی باتیں سوچتے ہو, حالانکہ لقد من اللہ علی المؤمنین, البتہ تحقیق احسان کی اللہ نے مومنوں پر. کیا کیا تھا احسان؟ کہ ان کو بیٹے دیے, گھر دیے, دولت دی, مال دی؟ نہیں, احسان کیا تھا؟ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ، جب ان میں انہی کے ہم نفسوں میں سے رسول بھیجا، یَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ، کیا کیا اس نے؟ ان پہ آیتیں پڑھی، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کیا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب اور حکمت دی، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ کی کتاب دی اور حکمت سکھائی، یعنی اس پہ عمل کرنا سکھایا، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے. یعنی ایک آیت میں اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سامنے رکھا، اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے. یہاں تک تلاوت سنتے ہیں.
يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان للنبي ومن يغل يأت بما ظل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
تو اس آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنوں پر ایک احسان قرار دیا گیا. لفظ من جو ہے یہ میم نون نون سے ہے، بوجھ کو کہتے ہیں، اور احسان کے معنوں میں اس لیے کہ ہر احسان کا بھی بوجھ ہوتا ہے. ہمارے ہاں یہ جو لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، ایک من دو من، وہ بھی اسی سے ہی ہے، کیونکہ وہ 40 کلو کا ہوتا ہے غالباً، تو ایک بوجھل چیز ہے. دیکھیے کہ آیت بڑی ہی خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں انسانوں کو دی، ہم صبح و شام اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں رہتے ہیں، لیکن کسی نعمت کو جتلایا نہیں سوائے اس ایک نعمت کے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، رسول کی آمد کو. پچھلی آیتوں کے ساتھ اس کا ربط ہے. ہم نے پیچھے دیکھا کہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی، مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی اللہ کے نفس سلم کے بارے میں، اور کچھ ایسے خیالات آنے لگے جن کو ظن الجاہلیہ تو کہا جا سکتا ہے، ان اسلامک تھاٹس تھیں. تو اس آیت میں قیامت تک کے لیے ایسی غیر اسلامی سوچوں سے نجات پانے کا طریقہ بتا دیا، اور وہ کیا ہے کہ رسول کے بارے میں اپنی سوچ کو ٹھیک کر لو، کیونکہ جب رسول کے بارے میں سوچ بگڑتی ہے نا تو پھر اس کے نتیجے میں دین کے بارے میں سوچ بگڑنے لگتی ہے۔ یہاں دیکھیں گے وہی چیزیں ہیں، شروع کا حصہ تھوڑا سا مختلف ہے، باقی وہ چیزیں جو ہم پیچھے سورت بقرہ میں بھی پڑھ چکے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کس کام کے لیے چنا۔ لیکن لقد من اللہ علی المومنین کے لفظ میں ایک بات چھپی ہوئی ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنوں پر ایک احسان کہا یا رحمت کہا، تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر انسانیت کے لیے نہیں تھے؟ ایک پہلا سوال پہلے دوبارہ بولتی ہوں، پھر شاید آپ نے غور کیا ہوگا کہ پہلی بات اس آیت کے ناطے سے ہم جو دیکھیں گے وہ کیا ہے کہ یہاں من اللہ علی المومنین کہا، کہ اللہ کے اللہ تعالیٰ کا مومنوں پر یہ احسان تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایمان والوں کے لیے ایک احسان والی چیز ہے، دوسروں کے لیے نہیں ہے؟ اور کیا آپ کی رسالت جو ہے اس کا صرف تعلق ایمان والوں کے ساتھ ہے؟ تو دیکھیے کہ یہ تو صرف ایک آیت ہے نا، اور کسی چیز کو بھی ایک اینگل سے دیکھنا انتہائی غلط نتائج پہ پہنچنے کا سبب بن جاتا ہے۔ ہم جب بھی کسی انسان کو کسی چیز کو ایک اینگل سے دیکھتے ہیں نا تو ہم غلطی کھاتے ہیں۔ زندگی کا ایک اصول بنا لیں، کسی بارے میں کچھ سوچنا تو اس کو ملٹی اینگل کر کے سوچیں، تاکہ پھر آپ کو صحیح تصویر نظر آتی ہے۔ جب ہم ایک ہی رخ سے چیز کو دیکھتے ہیں تو بعض دفعہ ہمیں وہ چیز درست نہیں نظر آتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو انسانیت کے لیے رحمت کہا۔ آپ کو رحمت للعالمین کا ٹائٹل دیا گیا، سورۃ الاحزاب میں پڑھیں گے۔ یہاں علی المومنین سے جو بات سمجھ آتی ہے وہ کیا ہے کہ آپ کا وجود ہے تو پوری انسانیت پر اللہ کا احسان، لیکن آپ سے فائدہ صرف ایمان والوں نے ہی اٹھایا، اور یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے۔ کوئی بھی نئی چیز آتی ہے نا وہ سب کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے، سب کی زندگیاں اس سے بدل سکتی ہیں، سب کو اس کی وجہ سے ایک رحمت مل سکتی ہے، لیکن سارے اس کو نہیں لیتے۔ آپ دنیا کی استعمال کی چیزوں سے بھی دیکھ لیں اور انسانوں کی باقی چیزوں کو دیکھ لیں، تو لہٰذا نعمت اور ہدایت کا نفع صرف مومنین اور متقین نے لیا، لیکن اگر دوسرے لے لیتے تو ان کے لیے بھی یہ درست تھا۔ پھر دوسری چیز لفظ من پہ دیکھیے گا کہ آج ہمارے ہاں عموماً نعمت کس کو کہا جاتا ہے۔ چونکہ مادہ پرستی کا دور ہے نا، لوگ روحانیت سے دور ہو چکے، مٹیریلسٹک اپروچ ہو گئی، تو ہر اس چیز کو نعمت سمجھتے ہیں جو جسم کے تقاضوں کو پورا کرے۔ لگژریس مشینیں اور کمفرٹیبل چیزیں، گدے، کھانا پینا، پیٹ، نفس کی خواہشات کو پورا کرنے والا۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اصل جو کسی کے ساتھ کوئی نعمت ہے نا تو وہ اس کی روح کی غذا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو روحانی غذا دی، اور روح کا تقاضا جسم کے تقاضوں سے بڑا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ آپ جسم کے تقاضے پورے کر بھی دیں تو آپ بے چین رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، کیونکہ آپ نے روح کو بھوکا رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی جو تھے وہ انسانیت کی تربیت کے لیے آئے، انسانوں کو انسان بنانے کے لیے آئے۔ آپ انسانوں کو دوسرے برے ماحول اور دوسری بری چیزوں سے پناہ دینے کے لیے آئے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک نعمت کہا۔ آج بھی جب تک لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کے کام سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اللہ کے نبی کی صورت میں ان کے اوپر ایک اللہ کی نعمت موجود رہے گی، اور اگر لوگ اس سے فائدہ نہ اٹھائیں تو اللہ کے نبی کو تو اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا۔ دوسری چیز اس آیت میں جو قابل غور ہے وہ ہے من انفسہم، آپ کے ہم نفس تھے۔ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے اور عرب سے تھے، قریش سے تھے، پھر انہی میں سے اٹھائے گئے۔ یہ ایک بڑا ہی پیارا اصول ہوتا ہے ہدایت اور تبلیغ کے کام کے لیے کہ لوگ اپنے ہی ہم مزاج لوگوں سے سیکھتے ہیں۔ بس اب دیکھیے کہ کوئی پاکستان میں رہتا ہے تو اس کو ہمیشہ وہی شخص اپیل کرے گا جو ان کے جیسے کپڑے پہنے، ان جیسے کھانے کھائے، ان کے باتوں کو سمجھے۔ اب بالفرض کوئی پاکستانی کلچر کے لوگوں کو تبلیغ کرنا چاہتا ہے اور وہ خود پاکستان سے نہیں ہے، کیا اس کو ان کے پرابلمس پتا ہوں گے؟ نہیں پتا ہوں گے، ان کی خامیاں، ان کی خوبیاں۔ پھر آپ دیکھیے کہ قسم کی ان پلیزنٹ فیلنگز آتی ہیں جب آپ کسی کو اپنے سے مختلف دیکھتے ہیں۔ مثلا کوئی چائنیز بولنے والا اگر پاکستان میں آ کے تبلیغ کرے، سب سے پہلے تو رکاوٹ جو ہوگی زبان کی ہوگی، پھر لباس کی ہوگی، پھر کھانا فرق ہے، وہ مسائل سمجھ ہی نہیں سکے گا۔ تو یہاں سے ایک بڑا خوبصورت پوائنٹ، اور وہ کیا کہ آج بھی تبلیغ کے لیے ہم مزاج اور ہم سٹیٹس لوگوں سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے دور میں الحمدللہ کوششیں ہو رہی ہیں, بہت سی ہیں, کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے. اسلام پہ کوئی اتنے برے حالات نہیں آئے ہوئے ابھی, صرف تھوڑے سے شعور کو بلند کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اس وقت اگر ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ اسلام کا پیغام گھر گھر پہنچے, تو اس کے لیے ہمیں ہر طبقہ فکر کے اندر مبلغین پیدا کرنے ہوں گے جو پیغام کو پہنچا سکے. انسانی فطرت ہے, ایک شخص بہت مالدار ہے, دولت کا نشہ ہے, اس کا گھر اچھا ہے, اس کے جسم پہ قیمتی لباس ہیں, اس کو نرم صوفے پہ بیٹھنے کی عادت ہے. اب اس کو جب دین کا پیغام دینے والا شخص آئے گا نا, وہ اگر آتا ہے ایسا کہ بالکل جس کو صحیح بات کرنی نہیں آتی, پہننے اوڑھنے کا سلیقہ نہیں, وہ شخص پورا وقت اس کے ساتھ بیٹھ کے نا اپنے آپ کو ٹیلی کرے گا, ان کو کیا پتا, ان کو کیا پتا, ان کے تو مسائل نہیں, یہ تو ایسی ہیں. اس کے برعکس اگر کوئی ایسا شخص درس دینے جب بالکل ان کے سٹینڈرڈ پہ ہو, اگر خوب وہ قیمتی ہیں تو وہ بھی قیمتی کپڑا پہنے, اگر وہ انگلش بول سکتے ہیں تو یہ بھی انگلش بولے, اگر وہ کسی ایسے شخص کی مثالیں دیتے ہیں کہ جو بیرونی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ دیں, تو اس سے کیا ہوگا, بٹوین بونڈ پیدا ہوتا ہے, پھر ایک دوسرے کی بات سمجھنا آسان ہوتا ہے. لہٰذا زبان کے ون, ہر زبان میں کوئی پنجابی بولتا ہے نا, تو پنجابی بولنے والا ان کے کلچر کو جانے گا, ان کی بات کو سمجھے گا, تو پتہ کیا چلا کہ اللہ کے نبیوں نے ہر درجے پر بات کی. اللہ کے نبیوں کو اللہ نے خاص وصف دیا ہوتا ہے کہ وہ ہر طرح کے لوگوں سے بات کر لیتے ہیں, اور آپ پڑھ کے دیکھیں گے انشاءاللہ سیرت کہ اللہ کے نبی کے اندر یہ چیز بدرجہ اتم تھی. حتیٰ کہ ایک شخص ایک دفعہ آپ کے پاس فارسی بولنے والا آیا, تو آپ نے پوچھا تو اس کا خلاصہ کیا تھا کہ کیا تمہارے پیٹ میں درد ہے, آپ نے فارسی بولی. آپ کے اس بڑے لوگ آتے تھے, آپ ان کی زبان میں بات کرتے تھے, یہ کوئی بری بات نہیں. گو کہ انسانوں میں بھی اللہ کی رحمت سے کچھ لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں جو ملٹی ٹاسک ہوتے ہیں, جہاں جاتے ہیں ویسی بات کر لیتے ہیں. لیکن عموماً لوگوں کو, ہم میں سے ہر ایک کو, آج ہم قرآن سیکھ رہے ہیں, اللہ نے چاہا یہ کام پورا ہوگا, کل ہمارے ذمہ بھی بہت ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذمہ داری ہیں, تو ہم سب اپنا ٹارگیٹ چیک کریں, میرے ٹارگٹ آڈینس کون سے ہیں, اس حساب سے تیاری کریں, کہاں جا رہی ہوں, درس کن کو دوں گی. آپ گاؤں میں بیٹھے ہوں اور آپ آئنسٹائن کی باتیں کریں, کون سمجھے گا, وہاں آپ کو گائے بھینسوں کی باتیں کرنی پڑیں گی, وہاں کھانے پینے کی باتیں کرنی پڑیں گی, روٹی سالن کی باتیں کرنی پڑیں گی. اسی طرح آپ ڈاکٹرز میں بیٹھے ہیں تو آپ کو ان کی بات کرنی پڑے گی. آپ کو پتا ہے کہ بعض لوگ اتنی ریسرچ کرتے ہیں, آپ کے لیے شاید یہ بات بڑی عجیب ہوگی کہ گجراتی زبان جو عموماً ہندوستان میں ایک بہت ہی تھوڑے لوگوں کی زبان ہے, اس کی جو گرامر تھی نا وہ ایک انگریز نے لکھی تھی. کیوں بھائی, اس کو کیا پڑھی تھی, نہ وہاں کوئی بولتا نہ کچھ, اس لیے کہ اس کو بائبل زبان کا گجراتی میں ٹرانسلیشن کرنا تھا. اپنی کتاب کا ٹرانسلیشن کرنے کے لیے پہلے اس نے گجراتی سیکھی, بولی, پھر اس کی گرامر لکھی. کیا ہوا, اس نے اپنی کتاب لکھ لی. کیا آج ہم مسلمان اس کلام کو ہر زبان میں لے چکے؟ اس کے لیے ہمیں لینگویج بھی سیکھنی پڑے گی. ٹھیک ہے, جو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں خاص ماحول کے آتی ہیں, کوئی انگلش اچھی بول لیتا ہے, کوئی اردو اچھی بولتا ہے, لیکن کچھ نہ کچھ سطح پہ ہر لینگویج بولنے والوں کے اندر لوگ تیار کرنے پڑیں گے. بس آپ اس وقت ہم یہاں بات کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نظر سے بچائے اور آپ کو شیطان سے بچائے. آپ میں سے اکثریت اردو سمجھتی ہے اور اکثریت نارویجین بھی سمجھتی ہے, لیکن کیا ہم میں سے اکثریت نارویجین زبان بول سکتی ہے؟ کون بول سکتے ہیں؟ یہ لوگ بول سکتے ہیں, جو ینگسٹر, جو یہاں کے پلے بڑھے. ہم باہر سے آ کے جتنے مرضی کورسز کر لیں, ہم اس طرح نہیں کریں گے. کوئی غلط انگلش بولے تو ہماری ہنسی نکلے گی, اس طرح غلط لفظ بولتے ہیں تو اس میں ہوتا ہے, کوشش کریں گے. لیکن اس وقت یہ پیغام آپ ینگسٹرز کے لیے کہ آپ نے اس وقت جو قرآن کا سلسلہ شروع کیا نا, ہر روز اللہ سے یہ نیت کر کے بیٹھا کریں کہ اللہ مجھے اتنا اچھا فہم دے کہ میں یہاں کی اس زبان میں کام کروں. یہاں کے لوگوں کا حق ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو بےچارے ترس رہے ہیں. کل میری کسی نیو مسلم سے ملاقات ہوئی, کنورٹی ہیں, نارویجین سے مسلم ہوئی, بہت خوشی ہوئی مل کے, لیکن کتنے 7-8 سال ہو چکے, ابھی تک کوئی تعلیم نہیں ہے. میں نے کہا میری نظر میں تو آپ 5-6 سال کی بیبی ہیں جن کو ہر چیز کی ضرورت ہے نا. تو جب ہم زبان کا بیریئر نہیں رکھتے تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ جب ہم دوسرے لیول کی بات کرتے ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں ان کو کیا مسئلہ ہے. جیسے ایک خاتون تھی تو وہ بیچاری بہت اچھی بات کرتی, سیدھی سادی تھی, ساری زندگی ہاسٹل میں رہی. اب وہ کسی ایسی کمیونٹی میں درس دینے جاتی تھی جہاں پہ بہت زیادہ ماڈرن خواتین تھی, اور آف کورس دیکھیے جو جتنے بڑے درجے میں ہوتے ہیں اس کے مسائل بھی بڑے ہوتے ہیں. تو وہ جب درس دیتی, ساری باتیں بتاتی, تو اکثر لوگ وہاں سے اٹھ کے کیا کہتے ہیں ان کو, ارے آپ کو کیا پتا ہمارے مسائل, آپ کی تو ایک اپنی دنیا, آپ تو بڑے سیکیور ماحول میں. کیوں یہ کہا انہوں نے؟ کیونکہ باقی ان کو لگا نہ اس کی شادی ہوئی ہے, نہ اس کو بچوں کی ذمہ داریوں کا پتا, نہ اس ماحول کا پتا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر بندہ اپنے حصے کا کام کرے. ایک چھوٹی سی مثال دوں گی شاید اس سے آپ سمجھ سکیں. کچھ لوگ اعلیٰ بڑے عالم ہوتے ہیں. اس وقت بڑے بڑے علماء کے اگر میں آپ سے کہوں نا نام لے تو مجھے امید ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگوں کو نام بھی نہیں پتا جو اصل میں اس وقت عالم ہے, جو دین کی باریکیاں نکالتے ہیں, جو اصل عربی زبان کی گتھیاں سلجا رہے ہیں. یہ کچھ نام جو ہمیں میڈیا پہ دیکھتے ہیں یا ہمیں ڈفرینٹ اپنی لینگویج کے دیکھتے ہیں, یہ بےچارے تو ہم جیسے مبلغ ہیں, اصل علم کا کام کرنے والے تو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, جو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی ہوئی ہے حرم کے ارد گرد اور جہاں بھی دنیا میں بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں جس لیول پہ تعلیم ہوتی ہے وہ وہاں کر رہے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ جو جتنا بڑا عالم ہوتا ہے نا وہ اتنا مختصر ہو جاتا ہے, محدود ہو جاتا ہے. اس کا ایک خاص سرکل ہوتا ہے, وہ ساری زندگی کتابوں میں گھتیاں سلجھائے گا لیکن پبلک بات نہیں وہ کر سکتا, پبلکلی اسپیچ نہیں کر سکتا اور ہر جگہ وہ پہنچ بھی نہیں سکتا. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ لوگ جو بڑے بڑے درجے پہ پہنچ کے کام نہیں کر سکتے نا وہ بعض دفعہ تھوڑے علم والے لوگ کر پاتے ہیں. کیسے؟ مثال دوں گی کہ ہمارے جسم کے اندر بلڈ ہے نا, تھوڑی سی سائنس تو ہم سب کو ہی پتا ہے نا, خون جو ہے وہ بلڈ کے ساتھ جاتا ہے. ہمارے بلڈ میں موٹی موٹی وینز ہیں, شریانے بولتے ہیں اس کو. آپ بتائیے کہ جو چند موٹی وینز ہیں وہ جسم کے بڑے بڑے حصوں میں کام کرتی ہیں, لیکن خون تو ہمارے انگلیوں کی پوروں میں بھی جانا ہے نا. اب یہاں آپ سوچیں, ذرا آپ میری انگلی کی طرف دیکھیں, اس انگلی کے اندر آپ ایک موٹی کوئی ہاف انچ کی شریان ڈال دیں وہ پہنچ ہی نہیں سکتی. یہاں کون کام کرے گا, یہاں خون کون دے گا؟ اس بڑی جو سمجھ لیں کہ شریان ہے نا اس کی پھر آگے چھوٹی چھوٹی آرٹریز بنیں گی, پتلی پتلی وینز بنتے ہوئے یہاں وہ وینز آئیں گی. بڑی آرٹریز کون ہے؟ بڑے عالم, وہ بڑے بڑے کام کر رہے ہیں الحمدللہ, وہ یونیورسل لیول پہ کمپیٹ کر رہے ہیں, لوگوں کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں, آنے والے دور کے تقاضوں کو پچھلے دور کے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں. باقی رہ گئے ہم سب لوگ, دین میں کہیں بھی پہنچ جائیں تو آپ سوچیں کہ مجھے ایک چھوٹی سی وین بننا چاہتی ہیں آپ, اپنی گلی کی وین. آپ نے اس علم کے پیغام کو, اس دین کی امانت کو اپنی گلی اپنے محلے تک پہنچانا ہے کہ اللہ جہاں بڑے عالم نہیں پہنچ سکتے وہاں میں نے پہنچنا ہے. اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ کو اپنی ذات کی فکر نہیں ہوگی, بس مجھے چھوٹے ہی رہنا ہے, مجھے بڑا نہیں بننا, کوئی مجھے عزت نہیں دیتا نہ دے, کوئی مجھے بڑا نہیں بناتا, بس اے اللہ اس دنیا سے جانے سے پہلے میرے ذریعے سے میرے ارد گرد کے چھوٹے سے سرکل جہاں کوئی بڑا عالم نہیں آ سکتا وہاں پیغام پہنچ جائے. یہ ہے من انفسہم, یہی اللہ کے نبی کا کام تھا. صحابہ کرام کی صورت میں ایک ایسا پیارا گروہ تیار ہوا جو اپنی ذات سے بالکل اوپر تھے. نتیجہ کیا ہوا کہ انہوں نے دین کا پیغام عرب سے نکل کے عجم, یمن, روم کہاں کہاں پہنچا دیا. اچھا اب اسی مثال کو تھوڑا سا آگے لے کے جاتے ہیں. بالفرض پورے جسم کے اندر خون پہنچ رہا ہے لیکن ایک انگلی کو خون نہ پہنچے, زیرو بھی ناپا. یہ میرے پاس بیٹھی ہیں ماشاءاللہ سسٹر, میں ان کو جانتی ہوں کہ ان کی کچھ یہاں کلائی میں پرابلم تھا, بعد میں آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں اور اگر میں غلط کہوں تو آپ بتا بھی سکتے ہیں کہ ان کا ڈاکٹرز نے کہا کہ یہاں کی جو وینز ہے شاید دب گئی ہیں اور خاتمے خون نہیں جا رہا, ایسے ہی ہے نا, اور اس کے لیے انہوں نے ادھر سے کٹ لگایا. ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے, اگر بعد میں دیکھیں, اور اس میں جو چھوٹی چھوٹی وینز تھی نا ان کو سیدھا کیا, کوئی پریس ہو رہی تھی کوئی پش ہو رہی تھی تو اس کی ان کو تکلیف بھی ہوئی سب ہوئی لیکن انہوں نے برداشت کی. کیوں؟ کہ ان کو اپنا ہاتھ شل نہیں کرنا تھا. یہ کہتی ہیں میں اٹھتی تھی صبح میرے ہاتھ کام نہیں کرتے تھے. جس طرح جسم کے کسی حصے ایک انگلی کو بھی خون نہیں پہنچے گا نا, نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ حصہ پھر بے جان ہونے لگتا ہے, ڈیڈ ہونے لگتا ہے, گلنے سڑنے لگتا ہے. چلیں بالفرض انگلی ڈیڈ ہو گئی, سیپٹک ہو گیا, ادھر بے جان ہے, اس کا اثر کیا ہوگا؟ پورے جسم پہ اس کا اثر آئے گا, بخار ہو جائے گا. جب بخار ہوگا نا تو پورے جسم کو اس کی تکلیف سہنی پڑے گی. اب اسی مثال کو لائیں, جب دین کا پیغام بڑے بڑے لیول پہ پہنچتا ہے, وریدوں میں, وینز میں, حرم میں لوگ جاتے ہیں دین دیکھ لیں, مکہ میں, یونیورسٹیز میں, ام القرا میں, ایجپٹ میں دیکھ لیا, لیکن اگر دنیا کے چھوٹے چھوٹے خطوں, ہم اس وقت ایک چھوٹے سے خطے میں بیٹھے ہیں نا, یہ اللہ کا فیصلہ ہے. کیوں؟ کہ اگر دنیا کے چھوٹے چھوٹے حصوں میں اسلام نہیں پھیلے گا تب تک پورا دین نہیں آئے گا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یعنی جس طرح ایک انگلی کو خون نہ پہنچے تو پورا جسم خراب ہوتا ہے, اسی طرح دنیا میں قرآن کا پیغام کب پورا ہوگا, دین کب پورا ہوگا؟ جب کونے کونے میں اسلام کا پانی پہنچے گا. یہ تھا اللہ کے نبی کا طریقہ. اس لیے اس کے لیے انتھک کوششوں کی ضرورت ہے, سیلف لیس کوششوں کی ضرورت ہے کہ اس کے ذریعے انسان کام کو کرے. اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, اس کو اب ہلکا سے دیکھتے ہیں گو کہ یہ آیت ہم پہلے آگے کر چکے. کیا کیا؟ یتلو علیہم آیاتہ, پہلی چیز آیتوں کی تلاوت کرنی پڑے گی. نمبر ایک لگا لیجیے اگر آپ چاہیں تو. دوسری بات آیتوں کی تلاوت سمجھ چکے ہم پیچھے بھی, تلاوت پڑھنا بھی, اس کو ترجمے سے بھی پڑھنا, وٹ سو ایور یعنی آیتیں پڑھنی آ جائیں. قرآن صحیح پڑھو تو صحیح, تمہیں صحیح پڑھنا نہیں آتا تم آگے بات کہاں کرو گے. دوسری چیز وَيُزَكِّيهِمْ, تزکیہ, امت کا تزکیہ کیا. تزکیہ کا لفظ پیچھے بھی بہت دفعہ ہم نے دیکھا, لیکن یہ ایسا لفظ ہے اس کو جب کھولیں اس کی نئی سوچ دکھتی ہے. سوچ کا تزکیہ, کردار کا تزکیہ, عادات کا تزکیہ, اخلاق کا تزکیہ, جسم کا تزکیہ اور ماحول کا تزکیہ. اللہ کے نبی کی خوبی کیا تھی کہ آپ نے وہ بدو عرب گنوار کہ جو چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑنے مرنے لگتے تھے ان کی سوچ کا تزکیہ کیا, ان کو انفرادیت سے اٹھا کے اجتماعیت پہ رکھا. مدینہ کی سڑکیں اور گلیاں اتنی صاف ہوں گی اس دور میں بھی, مجھے پورا ایمان ہے, کیونکہ اللہ کے نبی کو پتا تھا کیا دین الشطر الایمان. آج ہم مسلمان دین کی بات تو کرتے ہیں لیکن ہماری گلیاں گندی, ہماری سڑکیں گندی, ہمارے ذہنوں میں بھی گٹر ابل رہے ہیں اور گلیوں میں بھی ابل رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ آج ہمارے اندر وہ تزکیہ نہیں ہوا. ہم مسجد میں ممبر پہ جا کے بات کرنے کو دین کہتے ہیں, لیکن گلی کے اندر ہی اپنے گھر کا کچرا اٹھا کے بن میں پھینکنے کو دین نہیں کہتے. اصل تزکیہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر اچھے برے کی تمیز ہو جائے. سوچ کا تزکیہ ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کے بعد انسان کوئی نظریہ دیکھے, کسی ملک میں جائے, کوئی عمل کرتا دیکھے, فوراً اس کے اندر ایک الارم بجتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ قرآن اور سنت کے خلاف ہو رہا ہے, ٹھیک نہیں لگ رہا. مثلا آپ دیکھیے کہ کہیں آپ داخل ہوتے ہیں, اندر گئے آپ کو بدبو آئی, کیا بدبو سونگنے سے پتہ چل جاتی ہے؟ ضروری ہے نا, پتہ چل جاتا ہے. جس کا ناک کھلا ہوا ہے اس کو بیڈ سمیل فوراً آئے گی. کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ذرا میں چھو کے دیکھوں, یہ پیمپر پڑا ہوا ہے اس کو ذرا کھول کے دیکھوں اس کے اندر چھلکے ہیں باسی ہے؟ نہیں, وہ چھوتا نہیں برائی کو. اسی طرح جب سچا دین اندر آتا ہے نا اور اللہ کی رہنمائی ہوتی ہے تو ایسا پیارا تزکیہ ہوتا ہے کہ باہر گندگی ہے, لوگ ننگے پھر رہے ہیں, لوگ شراب پی رہے ہیں, تو مومن جا کے چکھتا نہیں ہے, چھو کے نہیں دیکھتا, دور سے اس کو بو آنے لگتی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. سچا مومن دور سے بتا دیتا ہے کہ یہ چیز جاہلیت کی ہے اور یہ اسلام کی ہے, اور جس کی حس جتنی تیز ہوگی وہ اتنی جلدی سمجھ آئے گا کہ خرابی بہت سی ہے. اللہ کے نبی کی خوبی یہ تھی کہ آپ نے ساتھیوں کے تزکیے کیے, لوگوں نے ایک ایسی اجتماعی کاز کو اپنے کندھوں پہ لیا کہ جس کے بعد پھر جو بھی راستے میں رکاوٹ آئی اس کو یہ سوچ کے گرا دیا کہ کوئی بات نہیں. ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کئی بار بیچ میں ایسی غلط فہمیاں ہوئی, معاملات بگڑے, کوئی بات نہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھے, حضرت معاویہ, نام سنے ہوں گے آپ لوگوں نے, ان دونوں کے بیچ میں ایک سیاسی اختلاف ہو گیا تھا. اس اختلاف سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت معاویہ کے خلاف کرنا چاہا کہ دیکھا کتنے خراب آپ سے لڑ رہے ہیں. کہنے لگے دیکھو میرا معاویہ کے ساتھ جو اختلاف ہے نا یہ سیاسی اختلاف ہے, اگر تم نے معاویہ کے خلاف کوئی بات کی نا تو میری تلوار سب سے پہلے تمہارے اوپر اٹھے گی. اللہ اکبر, کیا ہو سکتا ہے؟ جنگیں بھی ہوئی, آپ کربلا کا واقعہ سنتے ہیں, آج کتنی لوگوں کو دھول دی ہوئی ہے نا. اصل بات کیا تھی کہ مسلمان جو تھے وہ کسی لوپ ہول کو اندر نہیں آنے دیتے تھے, جہاں کوئی رکھنا ہوتا تھا اس کو ٹھپ بند کر دو, بعد میں ہوگا. ایک آیت پڑھیں گے انشاءاللہ سورۃ الاعراف میں کہ جس میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی جنت میں لے جانے سے پہلے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ, کہ ہم کھینچ دیں گے ان کے دلوں میں جو کینا ہوگا جنت میں جانے سے پہلے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دیکھنا یہ میرے اور معاویہ کے بیچ میں ہوگا, یعنی دونوں لڑے, مخالفت ہوئی, جنگ ہوئی, لیکن یہ یقین ہے کہ معاویہ بھی جنت میں جائیں گے, حضرت علی بھی جنت میں جائیں گے. جب سے دین میں یہ سوچ آ گئی نا کہ میں ٹھیک ہوں باقی غلط ہے, لیگ پولنگ, اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم نے لوگوں کو اس نظر سے دیکھنا شروع کر دیا کہ بس یہ ایک ایسا مینار بن گیا کہ اسی کو دیکھ کے ہم جائیں گے. حالانکہ یہاں ان آیتوں میں چار فیکٹرز دیے اللہ نے, یہ ہدایت کے انگریڈینٹس ہیں, ان میں سے ایک بھی مس ہو گیا تو ہدایت پوری نہیں ہوگی. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, کتاب حکمت کو لینا پڑے گا. وَإِنْكَانُ مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اس سے پہلے تم کیا تھے, بات بات پہ جھگڑتے تھے, لڑتے تھے, اللہ نے تمہیں نبی دیا اور کیا تم اب اس احسان کو نہیں مانتے؟ اور صحابہ کرام نے اس بات کو جب سمجھا تو پھر اس کے بعد ان کی اپنی ذاتی باتیں پیچھے چلی گئیں اور انہوں نے ایک اجتماعی کوز کے لیے جان تک دینے کو اپنے آپ کے لیے تیار کر لیا.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی
والیوم ٹھیک ہے ابھی صحیح ہے، تھوڑی سی وہ نیٹ پرابلم ادھر آ رہی ہے، جیسے فکس ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ دوبارہ سے ہم کنٹینیو، جو تھوڑی سی ہماری تفسیر ہے کہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. شاید اللہ تعالیٰ ہمیں اسی سے بہت کچھ سکھا رہے ہیں کہ کیسے صبر کرنا ہے. جی بالکل جی، آزمائش آئی ہے تھوڑی سی، لیکن اتنی بڑی بھی نہیں ہے الحمدللہ. ہمیں تھوڑا سوچنے کا موقع مل گیا ہے، ہم اتنی دیر میں ذکر کر سکتے ہیں، اللہ کو یاد کر سکتے ہیں. اور جو یہ ابھی آیات چل رہی ہیں اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. ماشاءاللہ بہت زبردست طریقے سے استاذہ جی اتنا اچھا ایکسپلین کر رہی ہیں اور سمجھا رہی ہیں حکمت کے ساتھ کس کو کس لیول پہ بات کرنی ہے. میرے حال میں بہت اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو بھی سمجھ آئی ہوگی. ابھی آپ سوچ رہے تھے نا کہ کسی کو کیسے کوئی بات بتانی ہے، بس وہ آپ کے سامنے غلط ہو رہا ہے تو آپ اس کو کیسے بات کریں. یہاں پہ آپ کو اب سمجھ آ رہی ہوگی، ایسے ہی ہے نا؟ جی صحیح. کیا سمجھ آیا ابھی تک جتنا ہم نے لیسن کیا؟ تھوڑا سا ہمارا رہ گیا ہے. جی ون ہیو ٹو بی پریپیئرڈ اکارڈنگ ٹو دا سچویشن. الحمدللہ صحیح. اور کیا ہے جو بڑی اچھی بات تھی کہ لوگ اپنے ہی ہم مزاج لوگوں سے ہی سیکھتے ہیں. اس کی سمجھ آئی ہوگی نا، کیونکہ ہر انسان سے بات کریں گے اس کے لیول کے مطابق، ایسا ہی ہے نا؟ صحیح. میری آواز آ رہی ہے کلاس میں؟ جی والیوم اوکے. صحیح. جیسے ہی ریڈی ہو تفسیر تو پلیز ہینڈ ریز کر دیجیے گا، مجھے بتا دیجیے گا. ان شاء اللہ اتنی دیر میں ہم تھوڑا سا اس کو ریکیپ کر لیتے ہیں جتنا ہم نے کر لیا ہے، تو اینڈ میں پھر تھوڑا سا. جی ٹھیک ہے، ابھی ریڈی ہو گیا. دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جو باقی رہے گا اس میں کیا سکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نیٹ پرابلم تھوڑا سا ہو رہا ہے، تو بس یہ ہمارے لیے واقعی آزمائش آ رہی ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش کریں ہیں. سسٹر حمیرا اگر آپ کلاس میں ہیں تو پلیز ہینڈ ریز کریں. تو ہاں جی آپ کر لیں، آپ ہی لوگ کر لیں. بالکل سسٹر آپ کر لیں. ان شاء اللہ تعالیٰ جتنے میں واپس آتی اتنے میں ہم تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں، کہ وہی جو ہم نے ٹائم اینڈ میں ہم اسپینڈ کرنا ہے ریکیپ کے لیے وہ ہم ابھی کر لیتے ہیں. جی کیا سیکھا ہے جو ہم لوگ مشورے کی بات کر رہے تھے؟ ہاں جی اسی پہ چلتے ہیں، تھوڑا سا وہیں کو ہم لے کے چلیں گے. جی آیت نمبر ہے 159 میں. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بالکل جی بالکل بالکل 159 سے ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ نرم دل ہوندی حیانت چھوٹی سے چھوٹی چیز میں بھی ہوتی ہے. بالکل اس سے بھی میں لکھا تھا کہ میں آپ سے انشاءاللہ بات کرتی ہوں. جی حیانت کے بعد چلے حیانت کی بات کر لیتے ہیں. حیانت سے کیا سمجھ آئی ہے؟ حیانت کا ہم لوگ یہاں پہ جو تو بہت اچھے طریقے سے تازہ نے بتایا ہے کہ حیانت کا میننگ کیا ہے، اس کو کیا کرنا ہے. آپ کو کیا لیا آپ نے؟ ہاں جی آئی اوپننگ تھا. اور کیا تھا حیانت کس لحاظ سے؟ ہم اپنی پرسنلی وائز دیکھیں گے کہ ہم لوگ جیسے گھر میں ہوتے ہیں حیانت کیسے کرتے ہیں. جی اللہ کا نبی کبھی حیانت نہیں کر سکتے. بالکل بالکل نہیں کر سکتے. بالکل ایسا ہی ہے. جی یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے نا. کیونکہ جی ایک اور تھا حیانت رشتے میں بھی ہوتی ہے. نہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آئے رشتے داروں میں یہ کیا تھا، یہ نہیں مجھے سمجھ آئی آپ نے کیا لکھا ہے. MK04. جی دوسروں کی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا. ایکسلنٹ. یہی میں تھوڑا آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی. دوسروں کی چیز، دوسرے کون آئیں گے؟ ہمارے اپنے گھر کے افراد میں کون کون آتا ہے کہ جو ان کی پرسنل چیزیں ہوں گی؟ ہسبینڈ کا والٹ ہو سکتا ہے اگر پیرنٹس کے گھر میں، آپ کی سسٹر کی پرسنل چیزیں ہوں گی، کسی کا موبائل ہو سکتا ہے، کسی کا لیپ ٹاپ پڑا ہوگا، کچھ اس کی پرسنل جیسے یوز کی پرفیوم ہے، لپسٹک ہے کہ میں ایگزامپل دے رہی ہوں، تھوڑی سی کھانے کی چیز، کسی نے کوئی اپنے لیے چیز لا کے رکھی ہے، تو وہ بھی ہم پوچھ کے لیں گے. جی ٹھیک ہے. ابھی میں مائک چھوڑتی ہوں ان شاء اللہ تعالیٰ. سسٹر ریڈی ہے، دیکھتے ہیں تفسیر میں اللہ تعالیٰ ہمیں آگے کیا سکھاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اسی وجہ سے اب دوبارہ آپ دیکھ رہے ہیں نا غزوہ احد کا تبصرہ ہے، بیچ میں ایک بات
اخلاقیات کی، پھر واقعہ. اب دوبارہ اللہ تعالیٰ ہمیں ذہنی طور پہ میدان احد میں لے کے جا رہا ہے. اولما صابتکم مصیبت، کیا اور جب کبھی، یہ تین لفظ ہیں، اس پہ بھی غور کر لیجیے. آ کہتے ہیں کیا کو، حمزہ استفہام کا سوالیہ انداز ہے. وہ کہتے ہیں عطف کو، کیا اور لما جب کبھی، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا جب کبھی اصابت کو مصیبت، پہنچ گئی تم کو مصیبت. یہاں اصابت میں جو تا ہے نا، یہ تانیس کی ہے، مونس کی ہے، کیونکہ آگے مصیبت آ رہا ہے کہ جب کبھی بھی تم کو مصیبت پہنچی. اشارہ ہے ادھر کس مصیبت کی طرف؟ غزوہ احد کی بھگدڑ، 70 کا شہید ہونا، مسلمانوں کا آپس میں اختلاف، اللہ کے نبی کے بارے میں یہ سوچ لینا کہ آپ نے خیانت کی، یہ ساری مصیبت تمہیں پہنچی تھی. تو کیا ہوا؟ قد سب تم مثلیہا، اس سے پہلے تم پہنچا چکے دگنا. یہ لفظ مثلیہا کو اب تجوید کے ناطے سے ذرا شعور سے پڑھیے گا، کیونکہ بعض دفعہ مثلیہا آ جاتا ہے، عموماً مثلی ہوتا ہے، لیکن یہ اصل میں مثلین تھا، تسنیہ ہے یہ، نون گر گیا مضاف کی وجہ سے تو مثلیہا رہ گیا. کہا تم تو اس سے دگنی لے چکے، دے چکے. اس میں کس کی طرف اشارہ ہے؟ آپ میں سے جو اس کا جواب دے مجھے بہت خوشی ہوگی، کہ واقعی وہ پوری آیتوں کو ساتھ لے کے. کتنوں کو سمجھ آئیے، ہینڈ ریز کریں. اچھا الحمدللہ، کافی لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے، شاباش، ویری گڈ. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا ہوا، آج تمہارے 70 مرے ہیں تو تم وہاں دگنے دے چکے نقصان. وہ کیسے؟ کہ بدر کے میدان میں کفار کے 70 مارے بھی گئے تھے اور 70 کو قیدی بنایا گیا. کہا کیا ہوا، کل تم دگنی دے چکے تو آج کیوں لڑتے ہو، کیا ہو گیا؟ اب آج تمہیں شکست ہوئی، غزوہ احد میں میدان تم برابر پہ لے آئے. تو قل تم، تم نے کہا، انا حازا، کہاں سے ہے یہ؟ یہ انا حازا کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ شکست. کہ یہ احد کی شکست کہاں سے آ گئی؟ ہم تو نبی کے ساتھ نکلے تھے، یہ شکست کیوں ہو گئی؟ تمہیں بڑی حیرت ہوئی اس کے اوپر. اب دیکھیے کہ جب کوئی گروہ گھر سے یہ سوچ کے نکلتا ہے نا کہ میں فتح مند ہونے کے لیے جا رہا ہوں، سکسیسفل ہونے کے لیے جا رہا ہوں، پھر جب ان کو کہیں ناکامی اٹھانی پڑتی ہے نا، شکست ہوتی ہے، تو وہ اس کو قبول نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں نہیں، یہ کیسے ہو گیا؟ نبی کے ساتھ جانے والوں کے دل میں دو خیال آئے. نمبر ایک، ہم حق پہ ہیں، ہمارے پاس اللہ کا دین ہے اور کفر جو ہے وہ باطل پہ ہے. دوسری بات کہ اللہ کا نبی ہمارے ساتھ ہے، تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ اللہ کا نبی بھی ہو اور ہم حق پہ ہوں، اللہ کے راستے میں نکلے اور ہم ہار جائیں؟ یہ سوچ کب پیدا ہوتی ہے؟ اصل میں یہ بھی ایک قسم کی خود پسندی ہے. تھوڑا سا اس کا بھی بات کر کے پھر آگے ساتھ ساتھ آیت کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گی. دیکھیے کہ فتح یا شکست یہ مومن کا گول نہیں. لکھ لیں، اس دنیا میں ہمیں فتح ملے کہ نہ ملے، یہ ہمارا گول نہیں ہے. جب کوئی یہ سوچ لیتا ہے نا کہ اگر فتح ہوئی تو میں سچ پہ ہوں، حق پہ ہوں، اور شکست ہو گئی تو اس کا مطلب میں فیل ہوں، میں ناکام ہوں، تو سمجھ لے کہ وہ فتح پرست تو ہو گیا، حق پرست نہیں رہا. اللہ تعالیٰ نے یہاں بالکل تزکیہ کر دیا کہ کیوں تم سے یہ شکست قبول نہیں ہو رہی، کیا ہو گیا؟ مومن کا اجر تو آخرت میں ہے، دنیا کی کامیابی تو ایک بونس ہے، یہ ایکسٹرا چیز ہے، مل جائے ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی بات ہے، نہ ملے تو کیا ہوا؟ فتح کو گول نہیں بنانا، نہ ملے تو دین پل سے پلٹ جائیں. بس لوگ کسی کی کامیابی کا معیار کیا سمجھتے ہیں؟ اس کے ساتھ کتنے لوگ ہیں، ان کے کتنے کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کے کتنے ممبر ہیں. تو یاد رکھیے، یہ نفری میں نہیں پڑنا، حق کے راستے میں کام کیجئے. ہو گیا، نہ ہو سکا تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی مدد بندے کے ساتھ کب ہوتی ہے؟ جب تک بندے کی اصل نگاہ کیا ہوتی ہے، کہ مجھے اپنا حصہ ڈالنا ہے، فائدہ ہو ہو، نہ ہو نہ ہو. وہ دنیا کی ناکامی سے سبق تو لیتا ہے لیکن بد دل نہیں ہوتا. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں صاف بتا دیا کہ کیا ہوا، قل تم ان ہذا، یہ کہاں سے ہو گئی شکست؟ تو ان کو بتاؤ، قل ہوا من عند انفسکم، یہ تمہارے ہی ہاتھوں کا کیا دھرا، یہ تمہارے اپنے نفسوں کی بات ہے، تمہاری ہی کوئی خطا ہوگی جس کی وجہ سے یہ بھگدڑ مچی، اتنی غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں. شکست ہوئی تو کیا ہوا، کل فتح ہو جائے گی. ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیونکہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. کیوں غم کرتے ہو، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ، اور جو کچھ تم کو پیش آیا اس دن جس دن دو جماعتیں ملی تھی، تو یہ اللہ کا اذن تھا، اللہ کا حکم تھا. کیوں پیش آیا؟ وليعلم المؤمنین، اسی بات کا اعادہ جو پیچھے ہوئی، تاکہ اللہ سچے ایمان والوں کو دیکھ لے کہ کون دنیا کی فائدے کو دیکھ رہا ہے یا کون آخرت کے اجر پہ ایمان لا رہا ہے. اور وليعلم الذين نافقوا، اور ان کو بھی دیکھ لے جو منافق ہیں، جن کے دلوں میں نفاق ہے. ایسے لوگوں کا حال کیا ہے؟ وقیل لهم، اور جب کہا گیا ان سے تعالوا، آؤ، قاتلوا فی سبیل اللہ، لڑائی کرو اللہ کے راستے میں، نکلو آگے بڑھو، ادفعوا، یا دشمن کو دور کرو، یعنی یا اوفینسو وار کرو یا ڈیفینسو کرو، یا خود لڑو یا کوئی تم سے لڑے تو اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. تو قالو، انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ ان منافقوں نے، لو نعلم قتالا، اگر ہم جانتے لڑائی کرنا، یعنی اگر ہمیں لڑنا آتا تو لتبعناکم، تو ہم ضرور آپ کی پیروی کرتے. اس جملے کو تھوڑا سا لکھ لیں کہ یہ زو معنی جملہ ہے، انشاءاللہ تفصیل میں بتاتی ہوں، ابھی آیت کو پورا کر لیں. یعنی ان کا یہ جملہ کہ اگر ہمیں لڑنا آتا تو پھر ہم بھی لڑتے، ہمیں تو آتا ہی نہیں، ہمیں تو آتا ہی نہیں یہ کام کرنا، ہم کریں کیا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا جملہ کس بات کی دلیل ہے؟ کہ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، وہ اس دن کفر کے زیادہ قریب تھے ایمان کی نسبت. اللہ اکبر، یعنی ایمان لائے ہوئے تھے، یہاں نفاق آ گیا دل میں، اس لیے اس طرح کی چوٹیں دینے والی، تنقید کرنے والی، طنز والی بات کرنے لگے. لیکن فکر نہ کرو، یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، یہ جو باتیں منہ سے کہتے ہیں ان کے دلوں میں ایسا نہیں ہے، یعنی الحمدللہ دلوں میں ایمان موجود ہے، یہ تو ایک وقتی شکست نے ان کے ہوش گم کر دیے. تو واللہ اعلم بما یکتمون، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ یہ کیا چھپا رہے ہیں. یہاں اور اس اگلی آیت میں بھی، اب تھوڑی سی اس پہ اوور آل بات کروں گی، کہ ہم دیکھ رہے ہیں پیچھے سے کہ احد کے اندر شکست ہو گئی. اب جب شکست ہوتی ہے نا تو بہت کچھ گڑبڑیں شروع ہو جاتی ہیں. آپ کو پیچھے بھی مثال دی تھی کہ گاڑی سموتھ چلتی رہتی ہے تو سب ڈرائیور کو کچھ نہیں کہتے، اچھا ہے کہ نہیں اچھا، ذرا جھٹکا لگتا ہے نا تو سب کہتے ہیں دیکھ کے چلاؤ، اتنی سپیڈ کی کیا ضرورت تھی. ہاں بالکل اسی طرح ہوا، جب کوئی ایسا معاملہ آ جاتا ہے اجتماعی کاموں میں یا ملت کے کاموں میں دنیاوی لیول پہ کہ کوئی معاملہ بگڑ جائے، تو پھر لوگوں کے اندر مختلف رائے شروع ہو جاتی ہیں، دل پھٹنے لگتے ہیں، کوئی کہتا ہے تمہارا قصور تھا، کوئی کہتا ہے تمہارا تھا. پھر وہ 35 لوگوں کو گلٹ بہت تھا کہ ہائے ہائے ہم نے کیوں جگہ چھوڑی، ہم ایسا نہ کرتے تو اتنے نہ مرتے. اللہ تعالیٰ اب لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں کہ کیا ہوا، کیوں شکست اور فتح میں کھو چکے ہو، چھوڑ دو. اصل بات کیا ہے کہ نبی کا حکم مانو، کیونکہ نبی کا حکم مان کر شکست بھی ہو جائے تو کوئی غم کی بات نہیں، کوئی حرج نہیں، جان چلی گئی نا کوئی بات نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن معاملہ کہاں بگڑتا ہے کہ نبی کا حکم نہ مان کر اگر فتح بھی ہو جائے تو یاد رکھو وہ فتح نہیں، فائدہ نہیں ہوگا. جان بچا لی تم نے نبی کے حکم مان کر، کوئی فائدہ نہیں. وہ عزت جو اللہ کے رسول کی بات کو نہ مان کر ملے اس کو کیا کرنا ہے؟ تم دنیا سے بے نیاز ہو جاؤ، دنیا سے اوپر اٹھ کر اطاعت کے لیے کام کرو. اللہ کے نبی نے تمہیں جو کہا تم نے کیا، نہیں کیا غلطی ہو گئی، ایڈمٹ ہو گیا، بات ختم. اب اس پہ کیوں اپنے آپ کو جلاتے اور کڑتے ہو؟ اور ایسی چیزیں اصل میں مقصد سے دور کر دیتی ہیں. دیکھیے جب بندہ منزل پہ جانے کے بعد منزل کی بجائے سائیڈ پہ نکل جاتا ہے نا، سائیڈ ایشوز اتنے اہم ہو جائے کہ مین پرپز ختم ہو جائے، تو پھر اسی طرح انسان صراط مستقیم سے اتر جاتا ہے. گھر سے نکلے تھے اسلام کو غالب کرنے کے لیے، یہی مقصد تھا نا. اب آپ سوچئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اپنی اپنی جگہ دے دی، سب بیٹھ گئے، اب کیا ہوا؟ جو ہونا تھا ہوا، نتیجہ کیا ہوا؟ 70 لوگ مارے گئے، حضرت حمزہ بن شہید ہو گئے. آپ بتائیے کہ کیا حضرت حمزہ کو اس وقت یہ پتا تھا کہ میری زندگی کے بعد اسلام کتنا غالب ہوگا؟ نہیں پتا تھا نا. انہوں نے اپنی جان دی ختم، تو کیا حضرت حمزہ کو شہادت کا اجر نہیں ملے گا؟ یقیناً ملے گا. کیا اللہ ان کے اجر کو ضائع کر دے گا؟ قطعاً نہیں کرے گا. بالکل یہی کیفیت آج کے دور میں ہم کوششیں کرتے ہیں، چھوٹی موٹی جو ہماری اوقات ہے، اور اللہ کو پتا ہے کہ ہمارے دلوں میں کیا ہے. بظاہر ہم کہتے ہیں کچھ فائدہ تو نہیں دکھ رہا، کتنے کام ہو رہے ہیں دین کے ادھر ادھر, اسلام غالب نہیں ہو رہا, کفر پھیل رہا ہے, کرپشن پھیل رہی ہے, بے حیائی پھیل رہی ہے. تو آپ غم نہ کریں, یہ میرے اور آپ کے کرنے کا کام نہیں ہے. ہم نے کام شروع کیا ہے, کوشش کی ہے نا, اس سے اچھا نتیجہ نکلے, فائدہ ہو نہ ہو, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے, آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں اسلام کو غالب ہوتا دیکھ کر. ہو سکتا ہے ایک دو صدیوں تک مسلمانوں کی یہی حالت چلے, لیکن یاد رکھیے, اللہ سے پر امید رہیے, اسلام غالب ہوگا, اسلام دب کے نہیں رہے گا. ہمارا کام کیا کہ اپنا حصہ ڈال دیں. مثال ہے, ہم کوشش کر رہے ہیں, یعنی یہ قرآن پڑھ رہے ہیں, آپ سب اپنی اتنی قیمتی زندگی میں سے اتنا قیمتی وقت نکال کے بیٹھے ہیں. ہمیں امید تو یہ ہے نا کہ اس کے بعد انشاءاللہ آپ اس قابل ہوں گے کہ اپنی زندگی میں بھی چینج لائیں اور دوسروں کو بھی لے آئیں. بالفرض اللہ نہ کرے کبھی یہ سلسلہ یہی بند ہو جائے, ٹھپ کر دیں, تو کیا خیال ہے اس کوشش کا اجر ضائع ہوگا؟ کل زیادہ اجر ہوگا. جو اللہ کے راستے میں مار دیے جاتے ہیں, جن کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے, وہ تو اپنی جانیں دے کر سرخرو ہو جاتے ہیں کہ اللہ آخری قطرہ بھی بہا دیا, کوشش کر لی. ہمارا کام کیا ہے؟ کوشش کرنا. جو کام کریں آخرت کے لیے کریں, باقی سارے معاملات اللہ کے حوالے. اے اللہ, یہ کام کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ میری آخرت اچھی ہو جائے, میں تیرے لیے یہ کام کر رہی ہوں, بس تو مجھ سے راضی ہو. دوسری بات, اگر کوئی قربانی میں نے آج کی ہے نا اللہ کے لیے, تو اللہ مجھے یقین ہے تو ضائع نہیں کرے گا. اور تیسری بات ہے کہ اچھا, اگر میں تو آدھے کام سے فوت ہو گئی, ختم ہو گئی, تو میرے لیے دوسروں کو صدقہ جاریہ بنا دے. جب تک مسلمانوں کی یہ سوچ تھی نا, تو اسلام پھیلتا رہا. ہم نے نتائج پہ نظریں رکھی. آج کا دور ہی ہے, چھوٹے بچے کو کہتے ہیں فرسٹ آئے, سیکنڈ آئے, تھرڈ آئے. گریجویشن ڈے میرے خیال شادی کے دن سے بھی زیادہ اہم ہو گیا آج کے دور میں. لوگ نمبروں کے بارے میں اتنے کانشیس ہو گئے کہ عمل ہے نہیں ہے, نمبروں پہ لڑیں گے. آدھے آدھے نمبر پہ دل چھوٹے ہوتے ہیں, ایون قرآن پڑھنے کے بعد بھی, پڑھانے کے بعد بھی. ان سب سے اوپر اٹھ جائیں. میں تو اس وقت اپنے آپ کو اس آیت کے سامنے فٹ کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں کسی کام کا موقع دیا, کوشش کر لے, بندہ اللہ کی نگاہوں میں سرخرو ہو جائے, اس کے بعد ہوا ہوا, کام نہیں ہوا تو اللہ کی مرضی. یہ جو جملہ ہے نا, اب اس پہ تھوڑی سی ہم بات کریں گے. منافقوں کا جملہ ہے, اور وہ کیا ہے؟ لو نعلم القتال, اگر ہم جانتے لڑنا تو لتبعناکم, ہم تمہیں ضرور مدد کرتے تمہاری. یہ جملہ کن کا ہے؟ تفسیر میں آتا ہے کہ یہ جملہ ان لوگوں کا ہے جو عبداللہ بن ابئی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کے جا رہے تھے. دوسرے لوگوں نے انہیں کہا, بھائی تمہیں کیا ہو گیا, کیوں جا رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ جی دیکھو, ہمیں تو لڑنا وڑنا آتا کوئی نہیں, تو ضرورت کوئی نہیں جانے کی, فائدہ کیا ہے, چھوڑ دیتے ہیں, ہم ادھر سے ہی چلے جائیں. یعنی اس جملے میں طنز تھا. انہوں نے طنزیہ یہ بات کہہ دی. میں اس کو تھوڑا سا آپ کو سمجھاتی ہوں کہ وہ کوئی یہ سوچ نہیں رہے تھے, بلکہ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے خاندان میں کوئی بات ہوتی ہے, ہر بندہ اپنی رائے دے رہا ہے. اب کسی ایک نے اپنی رائے دی, نہیں مانی گئی, تو وہ کہتا ہاں جی ہم تو ہیں ہی بیوقوف. آپ بتائیے, جب بندہ اس ٹون میں بات کرتا ہے تو کیا وہ خود کو بیوقوف سمجھ رہا ہوتا ہے؟ نہیں, وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں تجھے بات ہی نہیں آتی. انہوں نے کہا, چونکہ آپ نے ہمارا مشورہ نہیں مانا, ہم نے کہا تھا مدینہ میں رہو, آپ چل پڑے باہر, لہٰذا بس ہمیں تو ضرورت ہی نہیں. اور یہ گلے کا انداز تھا, شکوے کا انداز تھا, بدگمانی کا انداز تھا. ان کو یہ بات کہنی زیب نہیں دیتی تھی. ایک تو اس کا یہ معنی بنتا ہے, دو معنی کا مطلب ہوتا ہے دو معنی. ایک دوسرا بھی اس کا معنی تفسیر میں, اور وہ کیا کہتے تھے, یہ کوئی جنگ ہے؟ دیکھو ذرا, 700-800 نکلے ہیں اور آگے 3000 ہیں, ان سب نے مر مرا جانا ہے, یہ تو خودکشی ہے. لو, اتنی سی کوششوں سے بھلا مسلمانوں کو فائدہ ہوگا, گھر بیٹھو. نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ بھی مر جائیں گے. یعنی ان کا خیال تھا کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جذباتی ہیں, ان کا یہ قدم بہت بڑا قدم ہے. ابھی صرف ایک سال ہوا ہے مکہ سے مدینہ آئے ہوئے, ابھی تو کئی مسائل ہیں اور یہ جنگیں لینے لگ پڑے, یہ ادھر لڑے ادھر لڑے, یہ کوئی جنگ نہیں. آج کے دور میں بھی لوگ ایسے جملے بولتے ہیں. مثلا جب آپ پڑھنے پڑھانے بیٹھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں, آپ کی پڑھائی سے کیا خیال ہے, اسلام کو کوئی فائدہ ہوگا؟ بعض لوگ نمازیں پڑھتے والوں کو دیکھ کے کیا کہتے ہیں, لو اب بھلا تمہاری نمازوں سے کچھ ہونا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں کی یہ باتیں ہمت توڑنے کی ہیں, لیکن تم اپنا دل نہ توڑو, اس لیے کہ تمہاری نظر تو اس چیز پر ہے کہ میں نے اپنا کام کرنا ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ آپ کہتے ہیں ان کو کہ ان کے اوپر ان باتوں پہ نہ پڑو. ہم للکفر یومئذ اقرب منہم الایمان, اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایمان کے باوجود کبھی کبھی بندہ کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے. اور خاص طور پہ ایڈورس کنڈیشنز میں. ایک چیز بگڑتی ہے نا ہر چیز بگڑی ہوئی دکھے گی. بس آپ دیکھیے کہ جن کی شوگر کا لیول تیز ہوتا ہے نا, تو میں نے سنا ہے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سب کو, اور جن کا ہوتا ہے اللہ ان کو بچائے, ان کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. ہاں ان کا اور کیا کیا ہوتا ہے, بلڈ پریشر شاید کبھی ہائی ہو جاتا ہے کبھی لو ہوتا ہے. ایک اینگل بگڑتا ہے نا سب چیزیں ٹیڑھی دکھتی ہیں. جیسے گاڑی کا کوئی ایک پرزہ اپنی جگہ سے ہل جائے نا آپ کو سب کچھ ٹیڑھا دکھے گا. بس اس اینگل کو سیدھا کر لو, جہاں سے ٹیڑھ شروع ہوئی ہے نا اس کو سیدھا کر لو, ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. کیونکہ یہ کبھی کوئی اوور نائٹ چینج نہیں آتا کہ ایک دن ایک چیز ایسی ہے تو دوسرے دن دوسری ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم, یہ بس اوپر اوپر کی باتیں, اس کو پھر دو رنگ میں لیں گے. اگر واقعی یہ جملہ نفاق والوں کے لیے تو مراد کیا کہ ان کے دل میں ہے کھوٹ, اور باتیں اوپر سے کرتے ہیں اسلام کی, بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. یاد رکھیے جو بات ایسی ہوتی ہے وہ دل میں نہیں جاتی, جو بات دل سے نکلتی ہے دل پہ اثر کرتی ہے. ان کا یہ جملہ اسی لیے ان کی بات میں کوئی اثر نہیں تھا کیونکہ ان کا اس پہ عمل نہیں تھا. دوسرا یہ جملہ اگر ہم سوچے مخلصین کا کہ جن سے خطا ہوگی کوئی بات نہیں, انسان ہے نا. اب دیکھیں انسان چلتا ہے راستے میں پاؤں پہ مٹی پڑی, آپ کہتے ہیں ہائے پاؤں گندے ہو گئے تو کیا ہوا, کیا کریں, رک جائیں, نہیں اور چلیں, جب چلیں گے نا وہ مٹی جھڑ جائے گی. اسی طرح انسانوں کے معاملات میں بھی ہوتا ہے. تو پھر یہ جملہ کہہ کہ کوئی بات نہیں اللہ کے نبی, یہ اوپر سے آپ کو ایسی باتیں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے غل کر لیا, آپ نے چادر چرا لی اور آپ کے اوپر یعنی ہمیں یہ شک ہے, لیکن غم نہ کرو ان کے دل میں کوئی کھوٹ نہیں, یہ وقتی باتیں ہیں. اور حقیقت میں ایسا ہوا کہ جب صحابہ کرام کو ہوش آئی تو پھر پھوٹ پھوٹ کے روئے, گلے لگے. ایک ایسا موقع ہے پیچھے پڑ چکے نا, یہودی نے لڑانے کی کوشش کی تھی اوس اور خزرج کے لوگوں کو, شماس بن قیس اس کا نام تھا, تو اس نے جا کے جنگ بواس کا قصہ شروع کر دیا. بس وہی صحابہ جو شیر و شکر تھے ایک پارٹی میں بیٹھے ہوئے تھے, وہ شروع ہو گئے, اچھا تمہارے باپ دادا میرے جنگ کی باتیں کہیں گے, اچھا پھر لڑکے دکھاتے ہیں, ہر رہا ہر رہا, میدان بھی مار لیا گیا, اللہ کے نبی تک بات گئی, آپ نے آ کے وہاں سمجھوتا کرا, آپ نے کہا تمہیں کیا ہو گیا, ابھی تو میں موجود ہوں, ابھی تو تمہیں بہت دن نہیں ہوئے اسلام میں آئے ہوئے تو پھر کفر پہ جاتے ہو. بس ہوش آیا پھر آنسو پڑے, اور وہی صحابی جو ابھی تلواریں ہاتھ میں لے کے بیٹھے تھے وہ گلے مل کے پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے. کیا آپ کو خاندانوں میں کبھی ایسی کوئی رنجشیں نہیں دکھی, بھائی بہن کے دل میں ہوتا ہے, اور جب پھر ملتے ہیں تو اس سے زیادہ اللہ کی رحمت سے محبت ہوتی ہے. شوہر بیوی کے دل میں کئی بار ایسی رنجشیں آ جاتی ہیں, لیکن کوئی بات نہیں, مٹی ڈالو, یہ کوئی بڑی بات نہیں, اس لیے کہ تمہارا مقصد دنیا نہیں. تم اپنے آپ کو آگے دیکھو کہ تم کسی کام کو کرتے ہو تمہیں اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے. ہاں باقی رہ گئی بات کہ اگر ان کا یہ خیال ہے نا کہ میدان جنگ میں جانے سے موت آتی ہے تو ان کا پھر معاملہ کیا ہے, آیت 168 کو دیکھیں گے. الذین قالوا, وہ لوگ جنہوں نے کہا, یہ کون ہے, پیچھے رہنے والے منافق جو تھے, کن کو کہا, لاحوانہم, اپنے بھائیوں کو کہا. کون ہے یہاں بھائی, ان کے ہم خیال لوگ, مراد ہے کہ جن کے دل میں کھوٹ تھا. کیا کہا, وقعدوا, اور آپ بیٹھ رہے, یعنی خود بیٹھے ہوئے ہیں. لو اطاعونا ما قتلوا, اگر یہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے. ان کو کیا کہو, قل فادرؤوا عن انفسکم الموت, آپ ان سے کہہ دو کہ اپنے نفسوں سے موت کو ہٹا لو. بتائیے یہ فدراؤ کا لفظ پہلے کہاں گزرا ہے, اس پہ بھی بہت خوشی ہوگی. جی آپ خالد, جی شاباش, کوئی بات نہیں, ایسے ہلکا سا بتا دیں کہاں, شاباش, ویری گڈ, ایکسیلنٹ. فدارتم غائے کے واقعے میں ہوا تھا کہ پہلے قتل ہو گیا پھر سب ایک دوسرے پہ الزام لگانے لگے تم نے قتل کیا, وہی لفظ ہے, ہٹانے کا معنی ہے. در ان دال را حمزہ اس کا روٹ ہوتا ہے. کہا اچھا تم سمجھتے ہو میدان جنگ میں جانے سے موت آتی ہے اور اپنے ساتھیوں کو کہتے ہو کہ بیٹھے رہو باتیں کرو, کرتے ہیں گھر بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگے. کیا کہا, لو اتاؤنا, اگر یہ ہماری بات مانتے. کون یہ جو احد کے لیے نکل گئے, یعنی یہ ان لوگوں کا کال ہے جو عبداللہ بن ابئی کے ساتھ گھر واپس آ گئے. اب ہوا کیا, آپ ذرا امیجن کریں, لوگ کٹھے نکلے گھر سے, چلے پکنک کے لیے نکلے, خاندان کے 100 لوگ نکلے, 10 میل دور گئے تو اس میں سے 33 لوگوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ یہ کوئی اچھی پکنک نہیں ہے, موسم خراب ہے, دیس ہے, وہ کہتے ہیں نہیں واپس چلتے ہیں. ہاں اب کیا ہوا, پلٹ آئے, انہیں کہا ہم جاتے ہیں. اچھا باقی 70 نے کہا نہیں جی اب آ گئے ہیں تو جانا ہے, سامان پاس ہے, کھانا پاس ہے, اب جو ہو گئی وہ ہو گئی. فیض اعظم تھا فتوکل اللہ ولی کیفیت, وہ چل پڑے. اب ہوا کیا کہ وہ وہاں ہے. اب ہوتا کہ آپ کو پتا ہے جو پیچھے رہتے ہیں نا وہ پھر الگ الگ اپنے گھروں میں نہیں رہتے, وہ کہتے ہیں چلو پھر آؤ سارے ایک ہی جگہ بیٹھتے ہیں, وہاں بھی بیٹھنا تھا یہاں بیٹھتے کیونکہ گھر کے کام تو ختم کر کے آئے ہوتے ہیں. اب ہوتا ہے وہ کسی ایک کے گھر میں جہاں بہت جگہ ہوتی ہے وہاں بیٹھ جاتے ہیں. وقعدوا والی کیفیت ہو گئی. اچھا اب کیا ہوا؟ اب تبصرے. بولا اب کہاں پہنچے ہوں گے؟ لو ذرا میں فون کر کے پوچھوں, بارش تو نہیں ہو رہی؟ اچھا بھیگے تو نہیں؟ اچھا اس کے بعد پتہ کیا ہوگا؟ دو چیزیں ہوں گی. اگر وہاں والے کہنا بہت مزہ آ رہا ہے, بہت اچھا لگ رہا ہے, بہت مزے کی بات, تو ان کو تھوڑا سا گلٹ ہوگا, کہیں گے ہائے کیسی. پھر وہ 30 آپس میں لڑیں گے, تو نے کہا تھا, تیری بات تھی, میں نے تمہارے لیے چھٹی لی, تم بچے ماؤں کو کہیں گے, کچھ نہ کچھ کہیں گے. یہ کب ہے جب وہاں والوں کو بڑا مزہ آ رہا ہوگا؟ یہ جلیں کوڑیں گے, لیکن تبصرے تو کریں گے. اب دوسری صورت ہے, فون میں لایا کیا حال ہے, ادھر والے کہتے ہیں بس کچھ نہ پوچھو, حال خراب ہے, بارش ہو رہی ہے, یہ وہ. اب بیٹھ کے یہ کیا کریں گے؟ تبصرے. لو اتا نما قتلو, دیکھا مانتے نا ہماری بات تو نہ مرے جاتے. یہ ہیں وہ تبصرے, وہ لوگ جو خود میدان کے غازی نہیں ہوتے نا, وہ گھر بیٹھ کے تبصرے کرتے ہیں, ڈرائنگ رومز میں تبصرے. کچھ لوگ تو اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں اور کچھ گھر بیٹھ کے ان کے اوپر تنقیدیں کر رہی ہیں. روز ہی چلی جاتی ہیں, کیا ضرورت ہے, کیا مل رہا ہے, نہ جاتے نہ مارے جاتے. یہ ان کے تبصرے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو چلے گئے وہاں اور وہاں ان پہ ان کو تکلیف ہوئی. اور آج ایسے تبصروں کو تو لیگل کر لیا گیا. میں تنقید نہیں کرنا چاہتی, لیکن ہمارے میڈیا کا ایک بہت بڑا ایک پروگرام ہوتا تھا, اب ہوگا کہ نہیں, اور وہ کیا ہے؟ تبصرہ, حالات حاضرہ پہ تبصرہ. ہاں الیکشن ہو رہے ہیں, تھوڑی دیر اس کے نمبرز وغیرہ بتاتے ہیں ووٹنگ, پھر اس کے بعد اب تبصرہ, کون سی پارٹی جیتے گی, کون کیا کرے گا, وہ کرے گا. ایسا ہی تبصرہ جو ہے نا اصل میں اسلام کے اندر ناپسندیدہ. اب یہاں دو باتیں نوٹ کیجئے گا. ایک وہ تبصرہ ہے جو پریکٹیکلی اس کام میں جانے والا کر رہا ہے. مثلاً آپ کوئی کام کر رہے ہیں, پھر آپ بیٹھتے ہیں, مثال دیتی ہوں کہ جیسے ہم ایک فنکشن کرتے ہیں نا, سورہ بکرا پوری ہم نے فنکشن کیا, پھر اس کے بعد ہم نے کیا کیا, سب بیٹھے تھے, ہم نے کہا اچھا بھی بتائیں آج کا فنکشن کیسا رہا, ہاں کیا ہوا, کیا کیا. یہ تبصرہ ہے نا. اس سے کیا ہوگا کہ ہم غلطیوں کو ریپیٹ نہ کریں, اچھی بات جنہوں نے اچھا کام کیا ان کو اپریشیٹ کریں, ٹھیک ہے نا. یہ تو تبصرہ ہے بہترین. کام کرنے والے اپنے کاموں کو نیگوشیٹ کرتے رہیں, ان پہ غور کریں, بہت اچھے نتائج آئیں گے. لیکن ایک وہ تبصرہ ہے جو وہ لوگ کرتے ہیں جو کام نہیں کر رہے ہوتے, اور ہمارے ہاں کہتے ہیں دانشوروں کے تبصرے, فلاں کے تبصرے. افسوس کی بات ہے کہ آج اسلام کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے کوئی نام دے دیں, ڈگری دے دیں بڑے بڑی, لیکن جو وہ اسلام پہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ ناقابل بیان ہوتی ہیں. ایسے لوگوں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے تبصرے کی. کمنٹری کرنا بھی کہتے ہیں نا, بعض دفعہ میں نے سنی ہوئی ہے, بہت پہلے میچز پہ تبصرہ ہوتا ہے, اس نے چھکا مارا, اس نے یوں کیا, ان کو آگے جانا چاہیے تو ان کو پیچھے جانا چاہیے. وہ ہم سن رہے ہوتے ہیں, وہ کھلاڑی نہیں سن رہے ہوتے. تو یہاں اصل میں اس چیز کو بتایا کہ اللہ کے بندو, شکست ہونی تھی, ہو گئی, تم کیوں دل جلاتے ہو, اپنا بھی اور ان کا بھی. اصل چیز ایمان کی دولت ہے. وہ لوگ جو ایمان کی دولت پا کے وہاں شہید بھی ہو گئے, تم ان کو کیوں برا کرتے ہو؟ تم کیوں آج ایسی باتیں کرتے ہو کہ جس سے لوگوں کی ہمت ٹوٹے, لوگوں کے حوصلے ٹوٹے؟ تمہیں موت سے اتنا ڈر لگتا ہے تو قل فدرو انفسکم الموت, جو اپنے نفسوں سے موت کو ہٹا دو, ان کنتم صادقین. تم کہتے ہو لو اتاؤنا ما قتلوا, نہ جاتے نہ مارے جاتے, تو جاؤ پھر جب تمہیں گھر میں بستر پہ موت آئے گی تو پھر تم اس کو ہٹا لو. خلاصہ کیا ہوا پوری بات کا؟ یہاں پہ ہمارا سبق پورا ہوتا ہے کہ خلاصہ کیا ہے کہ جو کردار کے غازی ہوتے ہیں نا, بلکہ اس کو اپوزٹ کہوں گی, گفتار کے غازی کردار کے غازی بن نہ سکے. ایک شعر ہے جس کا مجھے آتا نہیں ہے لیکن مفہوم یاد ہے, کہ من اپنا پرانا پاپی, کچھ اس طرح کہ برسوں میں نمازی بن نہ سکا, ایک مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. خلاصہ کیا کہ جو گرجتے ہیں نا وہ برستے نہیں ہیں. چلتے جائیے, چلتے جائیے. آپ پڑھ رہے ہیں نا, کبھی آپ کے پورے نمبر بھی آئیں گے ان شاء اللہ تعالی, کبھی تھوڑے کم بھی نمبر آئیں گے, کبھی آپ فیل بھی ہو سکتے ہیں. غم نہ کریں, بس چلتے جائیں, چلتے جائیں. جو چلے گا نہ بھی منزل پہ پہنچا تو جان جب دے گا تو وہ اس راستے میں ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق دے. لینے والوں سے زیادہ دینے والوں کو ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.
أعوذ
باللہ من الشیطان الرجیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آج تو آزمائش پہ آزمائش آئی ہے کلاس میں تھوڑی تھوڑی, ہے نا, لیکن پھر بھی الحمدللہ علی کل حال پھر بھی اتنی زبردست تفسیر تھی, ساتھ ساتھ ہمیں سوچنے کا موقع ملا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. جی مجھے بتائیں کیا لیا آج کا لیسن. ماشاء اللہ استاذہ جی نے ایک ہی چیز اتنی اچھی ایکسپلین کی ہے کہ ہمارے لیے بہت زیادہ اس میں لیسن ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. جی کیونکہ اگر آپ نے اپنے پاس نوٹ کیا ہوگا جو عمل کی باتیں ہیں یا اس میں جو بھی تھا, ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار, جی شکست نہ کریں, فوکس آن یور گول. جی بالکل, اٹ آلویز ہیپنس وی وی ڈو دیس آیات وی آر بینگ ٹیسٹڈ تھرو وائس. جی بالکل بالکل سسٹر آملا صحیح کہہ رہی ہیں. جی باتیں کم اور کام کریں, بالکل صحیح بات ہے. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیں جی نرم مزاج بننا ہے, تن ہو نہیں ہونا. صحیح. اور کیا کرنا ہے کہ بعض دفعہ اگر ہمارے اپنے کولیگ کے ساتھ, کیونکہ اگر وہ بھی قرآن والے ہیں, ان سے کوئی زیادتی ہو جاتی ہے, غلطی ہو جاتی ہے, تو ہم نے درگزر بھی کرنا ہے اور کیا کرنا ہے, مشورہ بھی کرنا ہے. جی اللہ تعالیٰ مومنوں کو حج کے در صاف کر دیتا ہے. جی بالکل خرچ کر صاف کر دیتا ہے. بالکل اگزیکٹلی حق کے لیے کام کرنا بالکل حق کے لیے کام کرنا ہے. صحیح. جی اور موت برحق ہے, جیسے آپ نے پہلے بھی لکھا تھا, امانت میں حیانت کے بارے میں ہم نے بات کی تھی. مشورے کے لحاظ سے جیسے تن ہو نرم رہنا ہے, کیونکہ جب آپ نے دین کی بات کسی کو پہنچانی ہے, حکمت کے ساتھ بات کرنی ہے. اب جو یہ لاسٹ جو آیات ہم نے 161 سے لی ہے, جی فتح اور شکست مومن کا گول نہیں. ایگزیکٹلی بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا. NK20 بالکل الحمدللہ. جی اور کیا سیکھا ہے, منافق کے کردار سے کیا لیسن دیا ہے. جی اور ڈبیٹ ڈسکشن کسی پر نہیں, بالکل ٹھیک بولا. صحیح. ابھی کچھ لوگوں کے نام یاد ہو رہے ہیں, کچھ کے ابھی آہستہ آہستہ ہوں گے. جی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم بالکل اگنور کر دیتے ہیں, نہیں سمجھے, حیانت کے حوالے سے. جی بالکل صحیح, ابھی سمجھ آ گئی ہے سامنے. آپ نے صحیح بولا کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم حیانت کے لحاظ سے گزر کر اگنور کر دیتے ہیں. اللہ کا رضا مندی میں ہے. جی رضا مندی میں ہے. جی رضا مندی میں ہے, اسپیشلی جو لوگ جاب کرتے ہیں. بالکل تفسیر نہ کریں آن ویز ٹاپکس. جی بالکل بالکل, منافق کبھی بھی دل کے میل ہاں چھپا نہیں سکتا. بالکل صحیح بات, اس کی ظاہر ہو جاتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے. صحیح صحیح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار ہے اس سے ہم نے کیا لیسن لیا ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ایک نبی تھے, پھر بھی اللہ وی ہیو ٹو کنٹرول آور ٹنگ. بالکل اللہ نے احسان کیا ہے انسانیت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. بالکل ایگزیکٹلی اور صحیح بات ہے کہ دیکھیں وہ ایک نبی ہو کر اللہ تعالیٰ ان کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اگر آپ سخت دل ہو جائیں تو یہ آپ سے ہٹ جائیں, اور آپ نے پھر بھی اگر ان سے انجانے میں غلطی ہو گئی ہے تو پھر بھی آپ ان کو پاس بٹھانا ہے, مشورہ کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ آگے بھی ان پہ ڈیٹیل آئے گی اور ہم اس پہ سیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. صحیح. بہترین رول ماڈل فار اس, بالکل آپ کو جیسے ہم کل بھی بات کر رہے تھے ربیع الاول کے حوالے سے, یہ بہت بہترین ٹاپک جا رہے ہیں اور بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو موقع مل رہا ہے. جی وہ نرم زبان تھے اور اصول کے سخت تھے. بالکل جیسے یہاں پہ سخت کے لحاظ سے بتایا کہ بعض دفعہ ہر وقت نرمی کام نہیں آتی, بعض دفعہ سختی بھی کرنی پڑتی ہے, کیونکہ صحابہ کرام ان کو مزاج کو جانتے تھے کہ وہ کبھی بھی مطلب سخت نہیں ہوتے تھے, لیکن اصول کے معاملے میں بہت سخت تھے. کیونکہ صحابہ کے ویسے اگر کوئی عام شخص غلطی کرتا تھا اس کو بہت زیادہ اگنور کرتے تھے, لیکن صحابہ کرام اسے کرتا تھا تو اس کی کافی اس کو ڈانٹ پڑتی تھی. جی ون کرنا ضروری نہیں ہے, آپ محنت کتنی کرتے ہیں دیٹ از امپورٹنٹ. جی بالکل ایکسلنٹ. ون لیڈر کی ساری خوبیاں. بالکل جی ایسے 06 صاحب بالکل صحیح کہا. جن صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شک کیا یہ ان کی کم علمی کی وجہ سے تھا. بالکل بٹ بعد میں وہ
بہت روئے. صحیح بات ہے. یہ اصل میں پتہ کیا, شیطان تیسرا شیطان ہوتا ہے نا, وہ چاہے وہ کتنے ماشاءاللہ ان کے بارے میں جو جنگ بدر میں آئے تھے ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی نہ سوری جنت کی بشارت بھی دے دی تھی, اس کے باوجود آگے انشاءاللہ تعالیٰ قصہ آئے گا کچھ تین صحابہ کا جن سے غلطی ہو گئی تھی اور بھی باقی, تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرتے ہیں. نہیں ان کے بارے میں آپ جو لوگ کہتے تھے نا کہ انہوں دیکھو کیا کر لیا, اس وقت سارے کہتے تھے نہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دے دی, لیکن انسان خطا کار ہے, خطائیں ہوں گی. صحیح جی. خلاصہ لاسٹ میں جو استاذہ جی نے کیا بتایا ہے, کیونکہ زیادہ وقت نہیں لیں گے انشاءاللہ, کوشش کریں گے کل بھی اس کو کنٹینیو کریں گے, کیونکہ صحیح ابھی تفسیر آگے چل رہی ہے انشاءاللہ اس کو کریں گے. ایمان کے لیول کو نیچے نہیں لانا ہے. جی بالکل سانیہ, بالکل آپ نے ٹھیک بولا الحمدللہ. امانت میں خیانت نہیں کری, امانت کے میں خیانت کے لحاظ سے آپ نے اپنے لحاظ سے بھی دیکھنا ہے. جی لیڈرشپ کوالٹی میں یہ بھی ہے کہ سب سے مشورہ کریں سوائے شریعت کے معاملے کو چھوڑ کر. بالکل ایکسیلنٹ, یہ بہت گڈ پوائنٹ ہے, یہ بہت ضروری بھی ہے کہ مشورے کے لحاظ سے انشاءاللہ آگے بھی آئے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار کہا گیا تھا آپ ان سے مشورہ کریں مشورہ کریں. ابھی غزوہ خندق کا ذکر آئے گا, کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم مدینہ کے اندر جو ہیں جنگ کریں, کچھ لوگ کہتے تھے بار پھر غزوہ خندق کا, انشاءاللہ پیچھے بھی ہم نے تھوڑا پڑھ لیا ہے, آگے بھی تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل آئے گی. تکلیف اور مصیبت میں خود کو روکنا نہیں آگے بڑھانا ہے. موت جنگ سے نہیں آتی, بلکہ موت انسان کو خود اس جگہ کھینچ لیتی ہے جہاں اس نے مرنا ہوتا ہے. ایکسلنٹ 10K20. جی امبر اجاز آپ کے لیے, کوشش کرتے جائیں اور نتیجہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دے. بالکل بالکل, انما الاعمال بالنیات, بس اپنی نیتوں کو خالص کرنا ہے, اپنے عملوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے خالص کرنا ہے. اور کوشش کیجئے جو کچھ آج ہم نے سیکھا ہے اس میں سے عمل کے پوائنٹس, کیونکہ میں بار بار یہی کہتی ہوں کہ ضرور کریں. جیسے استاذہ نے شروع میں بھی ایک بات بتائی ہے جو ہم کر رہے تھے تفسیر میں کہ زبان چھوٹی دل بڑا, اس کو ضرور اپنے ساتھ سامنے دکھ لیجئے گا. اور لاسٹ میں جو بھی انہوں نے کہا تھا کہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں, کہ لوگ آپ پہ تنقید کریں گے, آپ جیسے اب قرآن پڑھنا شروع کر دیے ہیں لوگ آپ کو بہت کچھ کہیں گے کہ یہ دیکھو کس سائڈ پہ چل پڑی ہے. کافی لوگ آپ کو مطلب زیادہ آزمائشیں آپ کی آئیں گی. جی شخصیت شکست ہو فٹ نہیں کرنا, بالکل جی بالکل, ہر وقت بات کرنا ضروری نہیں. ایکسلنٹ MF 34, آپ نے بالکل صحیح بات کی, حکمت کے ساتھ ضروری نہیں, بعض دفعہ آپ حق پہ ہوتے ہوئے بھی آپ کو چپ رہنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اس کو ڈسکریج نہیں کرنا. صحیح بالکل exactly, آپ نے بالکل ٹھیک رہا. اسی کے ساتھ ایسے کرتے ہیں ہم ابھی اسٹاپ کرتے ہیں, کیونکہ اس پہ تو جتنی زیادہ بات کی جائے وہ کم ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ دل کرتا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی باتیں چلتی ہیں نا, تو اس میں تو جتنی بھی ہم لوگ بات کریں سنیں, جیسے اتباع سننا سنا, کتاب و طہارہ دیکھیں, کتاب و طہارہ میں بھی تو کس کی باتیں تھیں, اللہ تعالیٰ کی. ٹھیک ہے نا, اور اس میں جو درس و تدریس کے آداب جو ہم نے پڑھا اس میں بھی جو کو ہمیں پوائنٹ سارے مل رہے ہیں وہ ابھی بھی آگے بھی جا کے انشاءاللہ قرآن میں ہم پڑھیں گے, اور باقی بھی بکس جو ہم ساتھ ساتھ کریں گے اس کو اتنی ڈیٹیل کے ساتھ جانا وہ بھی. ہاں جی, لوکیشن کا یہ ہے کہ آپ کو انشاء اللہ تعالیٰ کل بھی آپ کی کلاس ہے, نیکسٹ ویک آپ کی کلاس نہیں ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ ویک آپ کو فری ہے انشاء اللہ. 5 January 2016 انشاء اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے کلاس دوبارہ شروع ہوگی. نیکسٹ ویک آپ کا فری ہے, اس میں آپ کو انشاء اللہ تعالیٰ اسائنمنٹس دو سینڈ کر دی جائیں گی. جی کیوں چھٹی ہے, کیونکہ سب کو چھٹیاں ہیں, سب کے گھر میں جیسے بچوں کو چھٹیاں ہیں, اسکول میں, یہ پاکستان میں, اوور آل یورپ میں جہاں جہاں لوگ رہ رہے ہیں, تو پھر اس وجہ سے تھوڑا سا ٹائم دے دیا گیا. یہ آپ کو اس لیے ٹائم دیا گیا, ابھی آپ کو جو دو اسائنمنٹس ملیں گے ان کو آرام سے کر لیجئے گا. ٹھیک ہے, یہ درس و تدریس کی آداب اس کی ملے گی, اور آپ کو یہ جو ہے دوسری جو ہم نے کتاب و طہارہ ان شاء اللہ اس کو اچھی طریقے سے پرپیئر کیجیے اور اچھے طریقے سے اس کو کر کے بیٹھے, کیونکہ دوبارہ سے آپ کی رویت ہو جائے گی. اسی کے ساتھ ہم ان شاء اللہ تعالیٰ آج کی کلاس کا اختتام کرتے ہیں. جی, اور کبھی کبھار اگر کلاس میں اس طرح ہو جائے تو اس وقت ذکر زیادہ سے زیادہ کیا کریں, پریشان نہ ہوا کریں, کیونکہ اللہ کی طرف سے یہ تھوڑی سی ہمارے لیے آتی ہے, آزمائش آتی ہے, تو اس کو ہم نے بہترین وقت کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے یہ ہم نے ضرور اس کو سیکھنا ہے. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ ہے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک واتوب الیک. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.